السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہمارا سیونتھ جز ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 83. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. ایک حدیث کا مفہوم ہے, صحیح مسلم کی حدیث ہے, کہ جب کسی جگہ یعنی کوئی مجلس میں کسی جگہ کچھ لوگ اللہ کی کتاب پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہیں, یہ تدارسنہ کا لفظ آتا ہے کہ پڑھنے اور سمجھنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں, اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ ان بندوں کا ذکر اپنی اس مجلس میں کرتا ہے جو سب سے مقرب لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس, فرشتے. تو سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ ہم یہاں پر اللہ تعالیٰ کی کتاب کو سمجھنے کے لیے بیٹھے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمارا ذکر اپنے ان مقرب بندوں میں فرما رہا ہے جو ہم سے بہتر ہیں, یعنی فرشتوں کی مجلس میں, اور اللہ کرے کہ اللہ کی رحمت ہم پر نازل ہو اور فرشتے ہماری مغفرت کی دعا کریں. اور جب کوئی کسی علم کی تلاش میں نکلتا ہے, یعنی قرآن سے ریلیٹڈ علم کی تلاش میں نکلتا ہے, تو تب ایک حدیث کے مفہوم کے حساب سے کہ ہر مخلوق اس کے لیے دعا کرتی ہے انسانوں کے علاوہ, ایون پانی میں رہنے والی مچھلیاں اور بلوں میں رہنے والی چیونٹیاں, وہ بھی ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں. تو اللہ کرے کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہو کہ جن کے لیے تمام مخلوق دعا کر رہی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پڑھنے اور سمجھنے کا اجر کتنا زیادہ ہے اس سے آپ اندازہ لگائیے, اور کتنا باعث سعادت ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پڑھے اور سمجھے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آج اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس میں کیا احکام نازل فرمائے ہیں اور کیا اخلاقیات ہمیں سکھائے گئے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. جب وہ اس کلام کو سنتے ہیں جو رسول پر اترا ہے تو تم دیکھتے ہو کہ حق شناسی کے اثر سے ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہیں. وہ کہہ اٹھتے ہیں کہ اے رب, ہم ایمان لائے, ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لے. اور وہ کہتے ہیں کہ آخر کیوں نہ ہم اللہ پر ایمان لائیں اور جو حق ہمارے پاس آیا ہے اسے کیوں نہ ہم مان لیں, جبکہ ہم اس بات کی خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں صالح لوگوں میں شامل کرے. ان کے اس قول کی وجہ سے اللہ نے ان کو ایسی جنتیں عطا کیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے. یہ جزا ہے نیک رویے اختیار کرنے والوں کے لیے, رہے وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کیا اور انہیں جھٹلایا, تو جہنم کے مستحق ہیں. یہاں پر نصارہ کی تعریف کی گئی ہے. ویسے بھی آپ جانتے ہوں گے, جن لوگوں نے سیرت پڑھی ہوگی وہ جانتے ہوں گے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعوت یہود کے سامنے پیش کی تو وہ ضد اور ہٹ دھرمی پر اتر آئے. حسد کی بنا پر ان لوگوں نے مانا تو تھا ہی نہیں, یعنی کسی حال میں مان کر نہیں دیا, الٹا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرنے لگے اور ہر بار پیچھے سے وار کرتے رہے یا مسلمانوں کے دشمنوں کا ساتھ دیتے رہے. یعنی یہود نے مخالفت میں اتنی زیادتی کی, لیکن نصارہ وہ اتنی مخالفت تو نہیں کر سکے, لیکن کچھ لوگ اس میں ایسے تھے جو اسلام کو سمجھتے تھے, اس کو جانتے تھے اور اسے حق جان کر قبول بھی کر لیتے تھے. اور کئی واقعات آپ کو ایسے ملیں گے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہا جاتا ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جن کو نجاشی نے بھیجا تھا. اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ ہی میں تھے کہ نجاشی نے ان کو بھیجا, اب یہ ہجرت نہیں ہوئی تھی, بعض مفسرین یہ کہتے ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ ہجرت ہو چکی تھی. تو یہ لوگ حبش سے آئے تھے, کچھ 60-70 لوگوں کا گروپ تھا یا کچھ 80 لوگوں کا گروپ تھا, الگ الگ تعداد بتائی جاتی ہے. جب انہوں نے قرآن سنا تو کہا جاتا ہے کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو گئیں اور بے اختیار ان کی زبان سے نکلا کہ یہ تو حق ہے, یعنی یہ کلام برحق ہے اور یہ وہی ہے جو پہلے کے انبیاء جو تعلیم لے کر آئے تھے, اور ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو گئیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ ان کی تعریف بیان فرما رہے ہیں کہ نصارہ کو تم نرم دل پاؤ گے. ہمیشہ سے ایسا ہوتا آیا ہے کہ یہود کے مقابلے میں نصارہ میں حق کو قبول کرنے کی صلاحیت زیادہ پائی جاتی ہے. یعنی یہود اور مشرکین ہٹ دھرمی میں سب سے آگے ہوتے ہیں, لیکن نصارہ حق کو قبول کرنے میں سب سے پہل کرتے ہیں. یہاں پر ان کے آنکھوں سے آنسو کا ذکر کیا گیا ہے، یہ دل کی نرمی کی علامت ہے آنسو بہانا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ جب تم قرآن پڑھنے لگو تو اس میں جو آیتیں آئی ہیں اسی حساب سے اس کو پڑھو، یعنی جب تم نماز میں یا ویسے قرآن پڑھنے لگو تو اس کو اسی حساب سے پڑھو، جہاں جنت کی آیات ہیں تم اللہ تعالیٰ سے جنت طلب کرو، اور جہاں جہنم کی آیت ہے تم اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگو، اور جب جہنم کا ذکر آئے اللہ تعالیٰ کا عذاب کا ذکر آئے تو اس پر رو، اور اگر تم رو نہ سکتے ہو تو کم از کم رونے کی صورت ہی بناؤ۔ لیکن عزیز بہنوں، آپ خود بتائیے کہ یہ کب ہوگا، کب ہم کو قرآن کی آیات جب جنت کی ہوں گی تو ہم اسے اللہ تعالیٰ سے طلب کریں گے اسے، اور جب جہنم کی آیت ہوگی تو ہم اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگیں گے، یہ کب پاسبل ہے؟ جب ہم کو قرآن پر اتنا عبور حاصل ہو کہ ہم قرآن کا ترجمہ ڈائریکٹ سمجھنے لگے، کیونکہ قرآن ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بہت ہی شکر احسان ہے کہ جو لوگ بھی تعلیم القرآن کیے ہوئے ہیں الحمدللہ ماشاءاللہ ان کو ترجمے پر اتنا عبور حاصل ہو جاتا ہے قرآن کے کہ جب وہ قرآن بعد میں پڑھنے لگتے ہیں تو ان کو بغیر ترجمے کے یہ قرآن سمجھ میں آنے لگتا ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے جن لوگوں نے بھی یہ چیزیں شروعات کی تھیں قرآن کو سمجھنے کے لیے، اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر دے۔ تو قرآن کو ڈائریکٹ سمجھنا یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے، اس سے نماز میں خشوع پیدا ہوتا ہے، دل کے اندر نرمی پیدا ہوتی ہے، اور جب بھی قرآن ہم پڑھیں تو پھر ہمارے بے اختیار آنسو نکل جاتے ہیں۔ آپ نے تراویح میں دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ جب شروع میں گلف کنٹریز میں ہمارے انڈیا پاکستان کے لوگ آتے تھے تو بہت حیران ہوتے تھے کہ اچھا عرب لوگ تراویح میں کیوں اتنا روتے ہیں یا قرآن پڑھتے وقت کیوں روتے ہیں، تو جب قرآن سمجھ میں آنے لگا تو تب یہ بات سمجھ میں آئی کہ جب قرآن ڈائریکٹ سمجھ میں آنے لگتا ہے تو خود بخود دل کی کیفیت ایسی ہو جاتی ہے کہ آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ ویسے بھی اللہ تعالیٰ کی آیت جب ہم پڑھتے ہیں تو دل میں ایک عجیب سی ٹھنڈک، ایک سرور محسوس ہوتا ہے، اور دل اتنے نرم ہو جاتے ہیں، اور آنسو دراصل دل کی نرمی کی علامت ہے۔ تو صحابہ کرام کا بھی یہ طرز عمل تھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ جب بھی وہ قرآن پڑھا کرتے تھے تو بہت روتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ وہ رقیق القلب تھے، بہت ہی نرم دل انسان تھے۔ اپنے صحن میں مکہ میں جب وہ قرآن پڑھا کرتے تھے نماز میں تو مشرقین مکہ کے بچے اور عورتیں آ جاتے تھے ان کا قرآن سننے کے لیے، اور ان کی نرمی کی وجہ سے بہت سارے لوگوں نے اسلام بھی قبول کیا، جس پر کفار مکہ نے اعتراض کیا تھا کہ ابو بکر صدیق کو منع کر دو کہ وہ قرآن نہ پڑھا کریں، ہماری بیوی بچے سے بہک رہے ہیں۔ تو بہرحال قرآن کو پڑھنے کے جو آداب ہیں ہمیں وہ آنا چاہیے، اور آنسو دل کی نرمی کی علامت ہے۔ تو نصارہ نے اس کلام کے لیے کیا کہا کہ یہ تو وہی ہے، حق ہے یہ، اور انہوں نے اس کو مان لیا، اور ان کی خواہش یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صالح لوگوں میں شامل کر لے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب بھی ہم قرآن پڑھیں، جب نیک لوگوں کا ذکر آئے تو ہمیں بھی دعا کرتے رہنے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی ان نیکوکار لوگوں میں شامل کر لے جو تیرے مقرب اور تیرے فرما بردار بندے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جن لوگوں نے اس بات کو قبول کر لیا، یعنی اس حق کو قبول کر لیا، ان کے لیے جنت ہے اور اچھا مقام ہے، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ جزا ہے، ذالک جزاء المحسنین، یہ لفظ بھی قرآن کریم میں بہت دفعہ آیا ہے۔ محسنین کا لفظ، محسنین حسن سے نکلا ہے، ہم حسن کا لفظ بہت استعمال کرتے ہیں اردو میں، حسنا نام بھی ہوتا ہے ہمارے یہاں پر، آپ نے دیکھا ہوگا حسین ہم کہتے ہیں، تو حسین حسنا اسی سے محسن نکلا ہے، یعنی ایسا شخص، یعنی یہاں پر ظاہری خوبصورتی کی بات نہیں کی جا رہی بلکہ یہاں پر سیرت کی خوبصورتی کی بات کی جا رہی ہے، کہ ایسا شخص جو اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہو، جو ہر معاملے میں نرمی کا رویہ اختیار کرے، جس کے اندر عاجزی ہو، جو اللہ تعالیٰ کے کلام کو، اس کے احکامات کو سن کر فوراً اسلام قبول کرے، ایسے شخص کی بات کی جا رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ لوگ محسنین ہیں، ان کا بدلہ یہ ہے، محسنین کا بدلہ یہ ہے کہ جنت اور اس کے نیچے نہریں ملیں گی۔ تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم بھی اپنے آپ کو محسن بنائیں، خوبصورت بنائیں۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ چہرے کی خوبصورتی نہیں دیکھے گا، خاندان نہیں دیکھے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ ہمارا اخلاق، ہمارا تقویٰ دیکھے گا۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے اخلاق کے ذریعے سے اپنے آپ کو خوبصورت سے خوبصورت بناتے جائیں۔ آگے دیکھیں، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جو پاک چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں انہیں حرام نہ کر لو، اور حد سے تجاوز نہ کرو، اللہ کو زیادتی کرنے والے سخت ناپسند ہیں۔ جو کچھ حلال ہو طیب رزق اللہ نے تم کو دیا ہے، اسے کھاؤ پیو، اور اس رب کی نافرمانی سے بچتے رہو جس پر تم ایمان لائے ہو۔ یہاں ایک بہت ہی اچھا کانسیپٹ دیا جا رہا ہے، ہمارا دین دراصل رہبانیت کی تعلیم ہمیں نہیں دیتا۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہمارے دین میں نہ ترک کی دنیا ہے، نہ غرق کی دنیا ہے، نہ آپ دنیا میں اس طرح سے غرق ہو جائیں کہ بالکل اللہ تعالیٰ کو اور آخرت کو بھول جائیں، اور نہ ہی اس دنیا کو اس طرح سے ترک کر دیں کہ اس کی جو جائز لذتیں ہیں، جو جائز سرور اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے دنیا میں، جو آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رکھا ہے، تو اس کو بھی اپنے اوپر حرام کر لیں. یہ سب اس زمانے میں، آپ کو معلوم ہوگا کہ اسلام سے پہلے بھی زمانے جاہلیت میں اور جس معاشرے میں آج ہم رہتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو نان مسلم لوگ ہیں، جوگی اور اس طرح کے لوگ، راہب وغیرہ، ان لوگوں کا یہ کانسیپٹ تھا. ابھی بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو نان مسلم لوگ ہوتے ہیں، جو راہب ہیں، ہندو جوگی ہیں، یہ بودھ مذہب کے جو بھکشو ہیں، بودھ مذہب کے کتنے لوگ آپ دیکھیں کہ وہ دنیا کی تمام لذتوں کو اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں اور جنگلوں میں نکل جاتے ہیں. اور اس کو دیکھا دیکھ کہ بہت سارے ایسے بعد میں آنے والے مسلمان جن کو صوفی یا متصوفین کہتے ہیں، ان لوگوں نے بھی اسی طرح کا طریقہ اختیار کر لیا، یعنی رہبانیت. وہ لوگ سمجھتے تھے کہ جتنا لذات، جو اللہ تعالیٰ نے جو لذتیں رکھی ہیں، جائز لذتیں، اس کو جتنا تم ترک کرو گے اتنا زیادہ تم اونچا درجہ پاتے چلے جاؤ گے. تو ہمیشہ سے مذہبی ذہنیت کے نیک مزاج لوگوں میں یہ خواہش پائی جاتی رہی کہ انہوں نے اپنے جسم اور اپنے نفس کے جو حقوق تھے اس کو ترک کیا، اپنے نفس کے حقوق اس کو نہ دیے، اور وہ سمجھتے رہے کہ اگر ہم یہ جائز لذتوں سے محروم رہیں گے، نہ کھانا کھائیں گے، نہ پانی پیئیں گے، جتنا ہو سکے اتنا عورت سے دور رہیں گے، بچوں سے دور رہیں گے، تو ہم کو ترقی ملے گی روحانی طور پر. اور یہ کانسیپٹ ہمیشہ سے چلا آتا رہا ہے. اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کفار مکہ اعتراض کرتے تھے کہ یہ کیسے رسول ہیں جو کھانا کھاتے ہیں اور بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں. یعنی ان کا مقصد یہ تھا کہ رسول کو تو دنیا سے کوئی تعلق ہی نہیں ہونا چاہیے، نہ بزنس سے، نہ بیوی بچوں سے. اور یہ کانسیپٹ بعد میں ان سب کا دیکھا دیکھی کچھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی تھے جن کے اندر یہ کانسیپٹ پیدا ہوا کہ زیادہ سے زیادہ عبادت کی جائے اور اپنے نفس کو عبادت ہی پر لگا دیا جائے بس. آپ کو معلوم ہوگا بہت مشہور حدیث ہے کہ تین صحابہ آئے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. رسول اکرم تو نہیں ملے، تو انہوں نے وہیں کہیں بیٹھ کر، یہ وہاں کھڑے رہ کر ارادہ کر لیا کہ ہم آئندہ، ایک نے کہا کہ میں کبھی اب روزہ افطار نہیں کروں گا، یعنی مسلسل روزے رکھتا رہوں گا. ایک نے کہا کہ میں رات بھر نماز پڑھوں گا، سوؤں گا نہیں. اور ایک نے کہا کہ میں زندگی بھر اب شادی نہیں کروں گا، عورتوں کے قریب نہ جاؤں گا. اب یہ کہہ کر، ارادہ کر کے وہ لوگ چلے گئے. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے ان کو بتایا کہ ایسے ایسے آئے تھے تینوں صحابہ اور تینوں نے یہ ارادہ کر کے گئے ہیں. رسول اکرم نے فوراً بھیجا کسی کو اور کہا کہ ان کو بلا کر لے کر آؤ. جب وہ تینوں واپس آئے تو رسول اکرم نے فرمایا کہ میں کیا سن رہا ہوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں روزے بھی رکھتا ہوں اور کبھی نہیں بھی رکھتا. میں رات میں نماز پڑھتا بھی ہوں اور سوتا بھی ہوں. میں نے عورتوں سے نکاح بھی کیے ہیں اور ان کے ساتھ زندگی گزارا ہوں. پھر آپ نے جو جملہ کہا، آپ اس کو سنیے گا، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ جس نے میری سنت سے منہ موڑا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو رہبانیت کی طرف جانے کا جو کانسیپٹ ہے، یہ شروع سے ہوتا رہا ہے. ایون کچھ صحابہ میں بھی پایا جاتا تھا، لیکن رسول اکرم نے منع کر دیا، اور رسول اکرم کی تربیت ہی کا نتیجہ تھا کہ صحابہ اکرام رہبانیت سے بچ گئے الحمدللہ. ورنہ ہم سب جانتے ہیں کہ کچھ صحابہ تو یہ کہتے تھے کہ ہمارا دل چاہتا ہے کہ صرف عبادت پر اپنے آپ کو مخصوص کر لیں اور دنیا کی تمام لذتوں کو چھوڑ دیں، لیکن اللہ کے رسول نے ان کی تربیت ایسے کی تھی کہ انہوں نے شادیاں بھی کی، ان کے بچے بھی تھے ماشاءاللہ، سوتے بھی تھے، قرآن بھی پڑھتے تھے، لیکن انہوں نے دنیا کو اپنا مقصد نہیں بنایا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جو جائز چیزیں میں نے حلال کی ہیں تم اس کو اپنے اوپر کیوں حرام کرتے ہو، جو پاکیزہ اور طیب چیزیں ہیں. آپ دیکھیں یہاں پر، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تحرموا طیبات، نہ حرام کرو پاکیزہ چیزوں کو، ما احل اللہ لکم، جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں، اور ولا تعتدوا، اور نہ تم زیادتی کرو. یعنی حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لینا یا حلال چیزوں سے وہ لذت نہ اٹھانا، یہ دراصل اللہ تعالیٰ کے حدود میں حد سے تجاوز کرنا ہے. آپ کو یاد ہوگا وہ واقعہ کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک بیوی کے کہنے پر اپنے اوپر شہد کو منع کر لیا تھا کہ میں اب آئندہ سے شہد کھاؤں گا ہی نہیں، یہ جملہ آپ نے کہا تھا. آپ دیکھیں فوراً آیتیں نازل ہوئی یا نہیں ہوئی، کون سی سورت تھی جس میں آیتیں نازل ہوئی؟ سورۃ تحریم. سورۃ تحریم میں آیتیں نازل ہوئی کہ اے رسول اللہ، آپ کیوں وہ چیزیں اپنے اوپر حرام کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے حلال کی ہیں؟ تو جب رسول کو اختیار نہیں ہے کہ حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لے، تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں بھلا؟ ہم جو آج اپنے اوپر کہتے ہیں کہ اچھا ہم یہ بکری کا گوشت نہیں کھاتے، یہ گائے کا گوشت نہیں کھاتے، یہ چیزیں ہمارے یہاں نہیں چلتی، ہمارے خاندان میں نہیں چلتی، بلیک کلر ہمارے یہاں نہیں چلتا، اپنے اوپر زبردستی چیزوں کو حرام کر لینا، یا اپنے نفس کو زبردستی عبادت پر اتنا راغب کرنا کہ جو جائز حقوق ہیں اپنے آس پاس کے لوگوں کے اس کو چھوڑ دیا جائے. تو جو راہب ہوا کرتے تھے عیسائی راہب, انہوں نے یہی تو کیا. اور آپ دیکھیں کہ بلا وجہ اپنے نفس پر زبردستی کرنے کا نتیجہ کیا نکلا, آپ خود جانتے ہوں گے. بہت مشہور ایک جو راہب تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا, عبداللہ انہوں نے اپنا نام رکھا تھا, ان کا کرسچن نام میں ہمیشہ بھول جاتی ہوں. بہرحال انہوں نے جو کتابیں لکھی کہ اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ شیطان نے پھر کس طرح سے ان کے لیے حرام دروازے کھول دیے. یعنی آپ زبردستی جب اپنے اوپر پابندیاں عائد کریں گے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے حلال رکھی ہیں اور جائز رکھی ہیں, تو پھر چور دروازے کھل جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس سے ہم کو محفوظ رکھے. تو بہت زیادہ عبادتوں کی سختی کرنا, عبادتوں میں سختی کرنا, رات رات بھر جاگنا یا مسلسل روزے رکھنا, یہ سب اسلام میں جائز نہیں ہے. ہاں آپ روزے رکھیں ماشاءاللہ, بہت اچھا, بہت پسندیدہ فعل ہے. ایوری منڈے اینڈ تھرزڈے آپ روزے رکھ سکتے ہیں, پیر اور جمعرات کو نفل روزہ. رمضان کے روزے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے فرض روزے مقرر کیے ہیں. تو حلال اور حرام کا اختیار اللہ کے پاس ہے. عیسائی راہبوں, ہندو جوگیوں اور بودھ مذہب کی بھکشوں اور صوفیوں کی طرح ہم کو اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی جائز کی گئی لذتوں کو اپنے اوپر حرام نہیں کرنا چاہیے, اور اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اپنے اوپر بے جا پابندیاں نہیں لگانی چاہیے. اللہ تعالیٰ کا تقرب فرائض سے بھی حاصل ہوتا ہے. آپ اگر فرائض کی پابندی کرتے ہیں یقین جانیے اللہ تعالیٰ آپ کے عمل سے بہت خوش ہوں گا. تو اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں حلال کی ہیں اور جو چیزوں سے منع کیا اس میں زیادتی نہ کرو. ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گی, اس سے بات بہت اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی. ہمارے پر دینداری کا کانسیپٹ کیا ہے اصل میں, کہ اس کا مطلب ہے کہ اپنے اوپر تمام دنیاوی لذتوں کو ممنوع قرار دے دینا. نہ ہنسنا, نہ بولنا, نہ چلنا, نہ پھرنا, نہ اچھا لباس پہننا, نہ اچھی جیولری استعمال کرنا اگر خواتین ہیں تو. ایک کس نے بہت اچھا جملہ کہا تھا کہ ہم نے دینداری کا کانسیپٹ یہ بنا لیا ہے کہ اگر ہم ہسبینڈ کے ساتھ بھی یا اپنے بچوں کے ساتھ بھی کہیں کھانا کھانے جاتے ہیں باہر, تو لوگوں کو اس پر اعتراض ہوتا ہے کہ ہائے باجی درس دیتی ہیں اور ہوٹل میں کھانا کھانے جاتی ہیں. تو کوئی گناہ کا کام کیا؟ اپنے ہسبینڈ اور بچوں کے ساتھ ہی گئے تھے, اپنے والدین کے ساتھ گئے تھے. تو کانسیپٹ کیا ہے کہ بس گھر میں ایک جگہ کونے میں بیٹھے رہو, اللہ اللہ خیر صلی اللہ, یہ ہمارے دین کا کانسیپٹ نہیں ہے. ایک اتنا اچھا واقعہ ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ جہاد پر تھے سفر میں, اور قرآن عائشہ رضی اللہ عنہ کے نام ہی نکلا تھا. تو جب لشکر تھوڑا آگے نکل گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ آؤ دوڑ لگاتے ہیں. امیجن کریں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الانبیاء, امام الانبیاء, جن کے اوپر وحی آتی ہے اور جبریل امین وحی لے کر آتے ہیں ماشاءاللہ. تو وہ رسول اللہ اپنی بیوی سے کہہ رہے ہیں کہ آؤ اے عائشہ دوڑ لگاتے ہیں, ریس کرتے ہیں, کمپٹیشن کرتے ہیں, دوڑ کا مقابلہ کرتے ہیں. تو عائشہ رضی اللہ عنہ تیار ہو گئی, دونوں نے دوڑ لگائی اور عائشہ رضی اللہ عنہ جیت گئیں. اب آپ دیکھیں, تصور کریں ذرا کہ اگر آج کے دور میں جو بھی ہمارے دور کے علماء, جن کو ہم علماء سمجھتے ہیں, جن کو ہم اسکالر سمجھتے ہیں, اب اگر وہ اس طرح سے ایک سفر میں ہیں, لشکر بھی آگے موجود ہے اور پیچھے یہ لوگ ہیں, اور دونوں ہسبینڈ وائف ہیں, اگر وہ دوڑ لگائیں تو ہمارے اسپیشلی ہمارے انڈیا پاکستان کے لوگ آئندہ کبھی ان کا درس سنیں گے, کوئی لیکچر سنیں گے, کتنی باتیں بنیں گی اور کتنی, یعنی مجھے لگتا ہے حیرانی کی وجہ سے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی, اور یقین ہی نہیں کریں گے کہ اچھا ہسبینڈ وائف دوڑ لگا رہے ہیں تو اس میں کوئی برائی ہے بھلا؟ اگر ایسا ہوتا تو رسول اکرم نہ کرتے. یہ کوئی سنی سنائی بات نہیں ہے, یہ صحیح واقعہ ہے سیرت سے. اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ اسی لشکر سے اسی سفر سے واپسی پر یا کوئی اور سفر میں رسول اکرم نے کہا کہ عائشہ آؤ دوڑ لگاتے ہیں, دوسری دفعہ کا واقعہ ہے. پھر دونوں نے دوڑ لگائی اور عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی کہ میرا جسم تھوڑا بھاری ہو چکا تھا. تو اس دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیت گئے اور انہوں نے اس وقت جواب دیا. آپ دیکھیں رسول اکرم کا مزاح, آپ نے کہا کہ اے عائشہ یہ اس دن کا بدلہ ہے, یہ اس دن کا جواب ہے, یعنی اس دن تم جیتی تھی آج میں جیت گیا. یہ ہوتا ہے ہسبینڈ وائف کا تعلق, اور یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جائز چیزوں کو اپنے لیے حلال ہی سمجھنا, اس کو اپنے پر حرام نہ کر لینا. ایک ہماری پرانی پڑوسی ہیں, ہمیشہ میں ان کا ذکر کرتی ہوں, اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے. وہ ہمیشہ کہتی تھی کہ عالمہ بننا, جیسے آپ کو معلوم ہو کہ ہمارے ممالک میں عالمہ بننے کے لیے بھیج دیتے ہیں, تین سال چار سال کا جو بھی کورس ہوتا ہے اور اس کو عالمہ کہا جاتا ہے. حالانکہ عالمہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے, دین کا علم حاصل کرنا بہت اچھی بات ہے ماشاءاللہ. اس کے لیے آپ نے اپنی زندگی کے چار سال لگائے, تین سال لگائے, یہ تو بہت اچھی بات ہے ماشاءاللہ. لیکن یہ جو عالمہ کا کانسیپٹ ہے کہ جب ان کو عالمہ بنا دیا جاتا ہے, یہ عالمہ وہ بن جاتی ہیں, تو لوگ اتنی باتیں بناتے ہیں. وہ کہتی تھی کہ ذرا سر سے دوپٹہ ڈھلک گیا, لوگ کہتے ہائے عالمہ ہے اور سر پر دوپٹہ نہیں. وہ کہتی تھی اگر کسی تقریب میں میں نے کوئی اچھا لباس پہن لیا, لوگ کہتے تھے اچھا عالمہ ہے اور اتنا اچھا لباس پہنا, عالمہ ہے اور یہ کیا. تو کیا علم رکھنے والے لوگ اچھا لباس نہ پہنے؟ کیا علم رکھنے والے لوگ مسلسل 24 گھنٹے سر پر دوپٹہ اوڑے رہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے تقوی کی یہ علامت نہیں بتائی ہے. تو بہرحال جو حلال چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کھاؤ پیو اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو, لیکن حد سے تجاوز نہ کرو. جو کچھ حلال ہوتا ہے, یہ رزق اللہ نے تم کو دیا, اسے کھاؤ پیو اور اس رب کی نافرمانی سے بچتے رہو جس پر تم ایمان لایا. تو اصل کام بچنا کس سے ہے؟ اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے, اللہ تعالیٰ کی حدود کو کراس نہیں کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو لمٹس مقرر کر دی ہیں ان لمٹس کو آپ کراس نہ کریں, لیکن جو جائز حدود ہیں اس میں رہتے ہوئے آپ وہ جائز لذتوں کو حاصل کر سکتے ہیں, اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا. اور اس کے معنی یہ بھی ہو سکتے کہ جس طرح عیسائیوں نے اپنے اوپر جائز لذتوں کو حرام ٹھہرا لیا تھا, تو اے مسلمانوں تم وہ کام نہ کرو, تم جائز لذتوں کو اپنے اوپر حرام نہ ٹھہراؤ. 89 آیت, تم لوگ جو مہمل قسمیں کھا لیتے ہو, یعنی ایسی ہی لغو قسم کی قسمیں, ان پر اللہ گرفت نہیں کرتا, مگر جو قسمیں تم جان بوجھ کر کھاتے ہو ان پر وہ ضرور تم سے مواخذہ کرے گا. ایسی قسم توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو اوسط درجے کا کھانا کھلاؤ جو تم اپنے بال بچوں کو کھلاتے ہو, یا انہیں کپڑے پہناؤ, یا ایک غلام آزاد کرو, اور جو اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو 3 دن کے روزے رکھے. یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جبکہ تم قسم کھا کر توڑ دو. اپنی قسموں کی حفاظت کرو, اس طرح اللہ اپنے احکام تمہارے لیے واضح کرتا ہے, شاید کہ تم شکر ادا کرو. اب دیکھیں کتنی چھوٹی چھوٹی بات کا بھی ذکر ہے قرآن میں. قسمیں کھاتے ہیں نا ہمارے پر بہت لوگوں کی عادت ہوتی ہے بات بات پر قسمیں کھانے کی, اس سے زیادہ قسمیں نہیں کھانے چاہیے. بہت زیادہ قسمیں مدینہ میں اس وقت منافقین کھایا کرتے تھے, یعنی جن کو اس بات کا شک و شبہ ہوتا ہے کہ ان کی بات کا یقین نہیں کیا جائے گا تو وہ قسمیں کھا کر یقین دلاتے ہیں. بہرحال اسلام میں قسم کھا سکتے ہیں, ہمارے دین نے اجازت دی ہے, لیکن کسی کے سر کی قسم نہیں کھا سکتے, کسی کے جان کی قسم نہیں کھا سکتے, کعبہ کی قسم نہیں کھا سکتے, قرآن کی قسم نہیں کھا سکتے. ٹھیک ہے, یہ بات آپ یاد رکھیں کہ کعبۃ اللہ کی قسم جس نے کھائی اس نے شرک کیا, یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, صحیح حدیث سے ثابت ہے. تو جو ہمارے یہاں پر بات بات پر بچی کے لڑکی کو سامنے لایا جاتا ہے, لڑکے کو سامنے لایا جاتا ہے, اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر قسم کھاتے ہیں, یہ بالکل غلط ہے. اللہ تعالیٰ نے کسی کے بھی نام کی قسم کھانے کو منع کیا ہے, اور آپ صرف اور صرف قسم اللہ تعالیٰ کے نام کی کھا سکتے ہیں. اور جو لغو قسمیں ہوتی ہیں, جیسے کچھ لوگ بات بے بات پر, جیسے کسی کا تکیہ کلام ہی ہوتا ہے کہ قسم سے میں نے یہ کیا, قسم سے میں وہ کرنے والی ہوں, تو یہ اس پر کوئی پکڑ نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ فرما دے تم دل کے ارادے کے بغیر کھا لیتے ہو, لیکن تم جو دل کے ارادے سے باقاعدہ سوچ سمجھ کر پکی قسم کھاتے ہو اس پر تمہاری پکڑ ضرور ہوگی. اگر کسی نے قسم کھا لی کہ اب میں قسم کھاتی ہوں آئندہ کسی سے بات نہیں کروں گی, میں قسم کھاتی ہوں کہ آئندہ یہ کام بالکل نہیں کروں گی, اور پھر آپ نے وہ کام کر لیا تو آپ نے قسم توڑ دی. تو اگر قسم کھائی ہے پکی, تو ایک تو اس کو پورا کیا جائے, اور اگر آپ اس کو پورا نہیں کر سکتے اور اس کو ختم کرنے کا ارادہ ہے تو پھر آپ کو کفارہ دینا پڑے گا. اور وہ کفارہ کیا ہے؟ یا تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے, یا 10 مسکینوں کو کپڑے پہنانا ہے, یا 3 دن کے روزے رکھنے, کیونکہ غلام کی آزادی تو آج کے دور میں ہے نہیں. لہٰذا یہ 3 چیزیں ہیں آپ کے لیے, اس میں سے آپ کچھ بھی کر لیں. تو جیسے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ کھانے پینے پر ہی قسم کھا لیتے ہیں, جیسے حلال چیزوں کو حرام کر لینا, یا ان چیزوں میں اسراف کر کے حلال کے حدود سے باہر نکل جانا. آپ کو یاد ہوگا کہ جب رسول اکرم نے یہ قسم کھا لی تھی کہ میں آئندہ سے شہد نہیں پیوں گا, شہد نہیں استعمال کروں گا, تو تب اللہ کے رسول نے اس قسم کا کفارہ ادا کیا تھا. اور وہ کفارہ یہ ہے کہ آپ اس میں سے کوئی بھی چیز لے سکتے ہیں, 3 دن کے روزے رکھنے, یا پھر 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں, یا 10 مسکینوں کو کپڑے پہنا دیں. تو بہرحال کسی جائز چیز کے لیے ایسی قسم کھا لینا یہ اسلام میں جائز نہیں. کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں آپ کے لیے جائز رکھی ہیں اس کے لیے قسم کھا لیں, یا ویسے بھی کوئی قسم کھا لیں. اور قسم کسی کے نام کی کھانا, کسی کے سر کی کھانا, یا کعبۃ اللہ کی قسم کھانا, یہ شرک میں آ جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ہم کو دی ہیں اس کو, جن کو حلال کیا اس کو استعمال کرنا, یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر گزاری ہے. اور ہمارے یہاں پر قرآن کی قسم بہت کھائی جاتی ہے, بات بات پر قرآن کو لایا جاتا ہے. تو اللہ کے لیے قرآن کو اس طرح سے بیچ میں نہ لائیں, یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے, یہ عمل والی کتاب ہے, یہ پڑھی جانے والی کتاب ہے, یہ قسمیں کھانے کے لیے نہیں آئی ہے کہ اس کو سر پر رکھ کر کسی لڑکی کو اس کے نیچے سے گزروایا جائے, یا اس کے نام کی قسمیں کھائی جائیں. جیسے وہ کہا تھا نا ماہر القادری نے, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, کہ تاقوں میں سجایا جاتا ہوں, آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں, تعویذ بنایا جاتا ہوں, دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں, دزدان حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے, پھر عطر کی بارش ہوتی ہے, خوشبو میں بسایا جاتا ہوں. جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے تب میری ضرورت پڑتی ہے, ہاتھوں پہ اٹھایا جاتا ہوں. یہ والی بات ہے کہ جب ایک دوسرے کو یقین دلانا ہوتا ہے کہ نہیں ہماری بات سچی ہے، دوسرا فریق کہہ رہا ہے کہ میری بات سچی ہے، اور جب کوئی نہیں مانتا ایک دوسرے کی تو پھر قرآن کے اٹھا کر لاتے ہیں اور پھر قرآن کو ہاتھ میں لے کر کہتے ہیں کہ ہم اس کو گواہ بنا کر قرآن کی قسم کھا رہے ہیں، نعوذ باللہ. تو قرآن کی قسم کھانا بھی بالکل جائز اور درست نہیں ہے. قرآن اللہ تعالیٰ نے اس لیے نہیں نازل کیا تھا کہ اس کی قسم کھائی جائے، اور قرآن کو اپنے جھگڑوں کے بیچ میں نہ لائیں پلیز. اس کے مطابق فیصلہ کریں اپنے جھگڑوں کا، لیکن اس کو قسم کھانے کے لیے بیچ میں نہ لائیں. اس کے لیے یہ کتاب نازل نہیں ہوئی تھی. تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا شرک ہے. پھر کون سی قسمیں کھائی جا سکتی ہیں؟ کوئی اچھائی پر آپ قسم کھا سکتے ہیں، اچھی بات پر، یا پھر آپ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر قسم کھا سکتے ہیں کہ میں اللہ کی قسم کھا کر یہ بات کہہ رہی ہوں، تو وہ جائز ہوگا. اور وہی اس کے بارے میں ہے کہ تین روزے رکھنے ہیں، اور مسلسل نہیں بھی آپ رکھے تو کوئی بات نہیں، جب جب آپ رکھنا چاہیں رکھ لیں. یہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، 10 مسکینوں کو کپڑے پہنانا. اور جو لغو قسمیں آپ کھا لیتے ہیں بعد بے بات پر، ایسی جس میں آپ کے دل کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا اور آپ کا تکیہ کلام ہے، تو اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے، لیکن دل کے ارادے سے جو قسم کھائی جائے گی تو اس کو ختم کرنے کے لیے کفارہ دینا ہوگا. آگے دیکھیے آیت نمبر 90. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہ شراب اور جوا اور یہ آستانے اور پانسے، یہ سب گندے شیطانی کام ہیں، ان سے پرہیز کرو، امید ہے کہ تمہیں فلاح نصیب ہوگی. شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے درمیان عداوت اور بغض ڈال دے اور تمہیں اللہ کی یاد سے اور نماز سے روک دے. پھر کہ تم ان چیزوں سے باز رہو گے اور اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو اور باز آ جاؤ. لیکن اگر تم نے حکم عدولی کی، یعنی بات نہ مانی، تو جان لو کہ ہمارے رسول پر صرف صاف صاف پہنچا دینے کی ذمہ داری تھی. پھر خمر اور میسر کی بات آئی. جیسے کہ آپ کو پہلے بھی بتایا گیا تھا کہ شراب کی حرمت دھیرے دھیرے نازل کی گئی. عائشہ رضی اللہ عنہ کا جملہ ہمیں صحیح بخاری میں ملتا ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ شروع ہی میں، یعنی جب قرآن نازل ہونا شروع ہوا، اسی وقت اللہ تعالیٰ منع کر دیتا کہ شراب حرام ہے تو لوگ کبھی شراب سے نہ رکتے، اللہ تعالیٰ منع فرما دیتا کہ زنا حرام ہے تو لوگ کبھی زنا سے نہ رکتے. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اس نے بتدریج احکامات کو نازل کیے، اور یہ انسانی سوچ اور اس کی ساخت جس نہج پر ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کو دھیرے دھیرے کسی اچھائی کی طرف لایا جائے. اب اچانک کسی پر بہت سارے احکامات صادر کر دیں گے تو سامنے والا وہ بوجھ اٹھا نہیں سکتا. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسٹیج بائی اسٹیج بتدریج احکامات نازل کیے. تو پہلے شراب کے جو نقصانات تھے اس کی طرف توجہ دلائی گئی. اس کے بعد شراب کے لیے کہا گیا کہ نماز کے دوران شراب کے نشے میں نہیں ہونا چاہیے. اور اس کے بعد پھر کہا جا رہا ہے کہ اس سے تم رک جاؤ، یہ شیطانی کام ہے. تو بھلے کہ شیطانی کام ہم کر سکتے ہیں؟ کیونکہ آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ کہاں ہے قرآن میں شراب کے لیے حرام کا لفظ. وہ کہتے ہیں حرام نہیں ہے شراب، اور کہتے ہیں تھوڑی بہت پینے میں کیا حرج ہے، تھوڑی بہت پینی جائز ہے، یہ کم نشے والی پینی جائز ہے. تو نہیں، خمر تو الخمر ما خامر العقل، کہ خمر وہ ہے جو عقل کو ڈھانپ لے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، کہ جس کی کثیر مقدار نشہ پیدا کرے اس کی قلیل مقدار بھی حرام ہے. یعنی جو ہمارے معاشرے میں آج کل لوگ بیئر جس کو کہتے ہیں، جو ہلکے نشے والی ہوتی ہے شراب، اس کو پی لیتے ہیں اور اس کے فیور میں اتنے فتوے لا کر رکھتے ہیں بہت زیادہ کہ شراب جائز ہے یا شراب حلال ہے یا کم نشے والی شراب جائز ہے. بالکل بھی نہیں، ہر قسم کا نشہ حرام ہے، چاہے وہ تھوڑا ہو چاہے وہ زیادہ ہو. ایون اگر آپ کوئی لوگ حکا پیتے ہیں، حکا اسلامی کنٹریز کی علامت سمجھا جاتا ہے، ایسی بات نہیں ہے، اس زمانے جاہلیت کی پیداوار تھی. تو ایون اگر آپ حکے میں نشہ آور ادویات ملا کر اس کی صرف سٹیم لے رہے ہیں، اس کی صرف بھاپ کو آپ محسوس کر رہے ہیں اور انہیل کر رہے ہیں، تو بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ اس کی قلیل مقدار بھی حرام ہے جس کی کثیر مقدار حرام ہے. تو نشہ جائز نہیں ہے اسلام میں. تو خمر ہر وہ چیز ہے جو عقل کو ڈھانپ لیتی ہے، جو عقل پر پردہ ڈال دیتی ہے. اسی لیے خمار جو لفظ ہم استعمال کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے ہماری خواتین کی چادروں کے لیے خمار کا لفظ استعمال کیا ہے کہ بھی خمور ہن اللہ جو یوب ہن، کہ وہ اپنے سینوں پر اپنے اوڑھنیوں کے آنچل ڈالی رہیں جو آپ کے جسم کو کور کر دے. خمار مطلب جو ایسی چادر جو آپ کو کور کر دے. تو خمر جو عقل کو ڈھانپ دے. تو اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے، صحیح حدیث سے ثابت ہے. اور اسی بنا پر شراب کی ایگزیکٹ حرمت کا ذکر حدیث میں آیا ہے، اور تقریباً کہا جاتا ہے کہ 40 سے زیادہ احادیث ہیں جس میں شراب کی حرمت کا ذکر آیا ہے. لیکن بہت جو منکرین حدیث ہیں وہ اسی لیے حدیث کو نہیں مانتے، کیونکہ ان کا دل چاہتا ہے کہ اپنی من مرضی سے، اپنے دل کی مرضی سے جو چاہیں قرآن کی آیتوں کو توڑ موڑ کر پیش کریں، اور جس کو چاہیں حلال کریں، جس کو چاہیں حرام کر دیں. لیکن حدیث کو ماننا ضروری ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابن عمر رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے شراب پر اور اس کے پینے والے پر اور پلانے والے پر، اور بیچنے والے پر اور خریدنے والے پر اور کشید کرنے والے پر، یعنی جو شراب کو نکالتا ہے، اور کشید کرانے والے پر، یعنی جو کشید کرواتا ہے، اور ڈھو کر لے جانے والے پر، یعنی جو اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جائے گا، اور اس شخص پر جس کے لیے وہ ڈھو کر لے جائی گئی ہو۔ آپ کو سوچ لیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ شراب اسلام میں جائز نہیں۔ شروع کے دنوں میں اسلام میں اس پر خاص کوئی سزا مقرر نہیں کی گئی تھی، بعد میں دھیرے دھیرے 40 کوڑے کی سزا، پھر 60 یا پھر 80 کوڑے کی سزا اس کے لیے مقرر کی گئی، کہ جو بھی شراب پیے گا اس کو 80 کوڑے پھر مارے جاتے تھے۔ پھر شراب کے ساتھ ہمیشہ جوئے کا ذکر آتا ہے، گیمبلنگ، میسر، یعنی ہر وہ پیسہ جو آپ کو بہت آسانی سے بغیر محنت کے اور بغیر کسی نقصان کے خوف کے آپ کے ہاتھ میں آ جائے، وہ میسر ہے۔ اس میں تمام چیزیں آ جاتی ہیں، لاٹری کی قسم، اور بہت سارے لوگوں کی جیب سے پیسہ نکالا اور کسی ایک کی جیب میں چلا جا رہا ہو، یہ بالکل جائز نہیں، اسلام میں حرام ہے یہ طریقہ۔ تو تمام مقابلے جن میں جیتنے والے کے لیے کوئی معاوضہ مقرر کیا گیا ہو وہ ناجائز ہیں، وہ میسر میں آئیں گے، وہ جوئے میں آ جائیں گے۔ تو اسی بنا پر لاٹری، کسی مقابلے پر شرط لگانا، گھوڑ ریس یا جو بھی اس طرح کی چیزیں آتی ہیں، وہ سب اسی میں شامل ہیں۔ تو انصاب بھی اسی میں آتے ہیں کہ وہ بت جن کو نصب کر دیا جاتا ہے اور اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کی جاتی ہے، تو ایسے بتوں کی پوجا یا ایسے آستانے جہاں پر جن جگہوں کو مخصوص کر دیا جائے اور جن کو مبارک سمجھا جائے، کہ ہمارا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری قربانی یا ہمارا بکرا وہیں لے جا کر ہم ذبح کریں گے، تو ایسی جگہوں کو متبرک سمجھنا وہ بھی شرک کی ایک قسم ہے، وہ بھی اسی میں آ جائیں گے، اور یہ توہم پرستی میں آ جائے گا، اور شیطان اسی کا حکم دیتا ہے۔ شیطان کیا چاہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ تو چاہتا ہے کہ تم کو عداوت میں مبتلا کر دے، تمہارے دل میں بغض ڈال دے، تمہیں اللہ تعالیٰ کی یاد سے روک دے، تمہیں نماز سے روک دے۔ تو انصاب وہ آستانے، وہ پانسے، اور ازلام تیر کہتے ہیں، ازلام ویسے تیر کے لیے کہا جاتا ہے، اس کا معنی لفظی معنی تیر کے ہوتا ہے، نشانے پر بیٹھنا کوئی چیز، تو جن کے ذریعے سے لوگ اپنی قسمت کا حال معلوم کرتے ہیں۔ اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، یعنی اس زمانے میں کاہن اور نجومیوں کا بہت شہرہ تھا، اور ہر کوئی کاہن بنا ہوا تھا، اور لوگ اس کے پاس اپنی قسمت کا حال معلوم کرنے جاتے تھے، شگون لیتے تھے، خوش قسمتی اور بدقسمتی کے بارے میں معلوم کرتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی جوتشی سے اپنا مستقبل کا حال معلوم کرنے کی کوشش کی، اس نے اس تعلیم کا انکار کیا جو میں لے کر آیا ہوں، یعنی قرآن کا انکار کر دیا۔ اور پھر ایسے لوگوں کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے، اور آپ نے فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے جس نے مستقبل کا حال معلوم کرنے کی کوشش کی۔ اب دیکھیں ہمارے پر کتنی عام بات ہے، بیٹھے بیٹھے حال بتا دیتے ہیں، ذرا کسی کے بارے میں پتا چلا کہ اچھا یہ مستقبل کا حال بتاتے ہیں یا ایسا جانتے ہیں، اس طرح کی باتیں، حالانکہ کوئی غیب کا علم نہیں رکھ سکتا، کوئی نہیں بتا سکتا، لیکن لڑکیاں، اسپیشلی نادان لڑکیاں، فوراً بیٹھے بیٹھے کہ اچھا دیکھیں ہمارے ہاتھ کی لکیروں میں کیا لکھا ہے، شادی کب ہوگی، کون ملے گا، کیسا ملے گا۔ کچھ لوگ بزنس کے چکر میں ہوتے ہیں کہ ہمارا بزنس کیسا رہے گا، تو تاروں سے اپنی قسمت کا حال معلوم کرنا، یہ ہفتہ کیسا گزرے گا، بد شگونی ہوگی یا نیک شگونی ہوگی، یا پھر بزنس میں نقصان ہوگا یا فائدہ ہوگا، کیا کچھ ہونے والا ہے ہفتہ بھر، ایسے سارے حال معلوم کرنا، یہ سب شرک میں آئے گا۔ اسی کو یہاں پر انصاب اور ازلام سے کہا گیا ہے۔ انصاب وہ آستانے، وہ بابرکت جگہ جنہیں انسان بابرکت سمجھتا ہے، جبکہ ہمارے یہاں پر قربانی جو کہا جاتا ہے کہ قربانی پہنچنی چاہیے، جو حج کے دوران کی قربانی ہے، وہ صرف مکہ، منا اور وہاں آس پاس کا جو علاقہ ہے مزدلفہ، وہ جگہ پر قربانی پہنچنی چاہیے۔ اس کے علاوہ آپ جہاں جہاں قربانی کر سکتے ہیں، یعنی ہر جگہ، اپنے گھر میں بھی آپ قربانی کر سکتے ہیں اگر آپ کرنا چاہ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو صرف 10 تاریخ کو، یعنی یوم النہر، سال میں جو ہمارے یہاں پر عید الاضحیٰ آتی ہے، اس وقت قربانی کرنا سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے، یعنی 10 تاریخ کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک جانور کا خون بہانا سب سے پسندیدہ عمل ہے۔ تو جتنی قربانیاں آپ کو کرنی ہیں، ساری سال بھر کی قربانیاں آپ اسی وقت دوران کر لیں۔ یہ جو بیچ میں بکرے ذبح کیے جاتے ہیں نا، بیٹے کی شادی ہے یا بیٹا پیدا ہوا، عقیقے کے علاوہ، عقیقہ اور قربانی کے علاوہ، صحابہ نے کبھی کسی خوش قسمتی کے لیے یا کسی بلاؤں سے بچنے کے لیے کبھی بکرے ذبح نہیں کیے۔ اور یہاں ہمارے یہاں پر ایک اور چیز ہے، خاص طور سے ڈھونڈا جاتا ہے بلیک بکرا، کالا بکرا، کہتے ہیں صدقے کا بکرا، یہ پتہ نہیں صدقے کا بکرا کیا ہوتا ہے، اور کہتے ہیں کہ جان بچانا ہے تو بکرا صدقہ کر دو، کوئی بیمار ہے تو کہتے ہیں بکرا صدقہ کر دو، تو اس پر بلائیں چلی جائیں گی۔ استغفر اللہ لا حول ولا قوۃ، یہ زمانے جاہلیت کا کانسیپٹ تھا، وہ کہتے تھے کہ یہ جو بلائیں آتی ہیں جانوروں پر چلی جائیں، اس لیے وہ بلی دیا کرتے تھے، بلی، جانوروں کی بلی دیتے تھے وہ لوگ، اسلام نے اس سے ہم کو دور کیا. آپ دعا کریے اللہ تعالیٰ سے, اور اگر آپ کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ دینا ہی ہے تو صدقہ پیسوں کا دے دیجئے, لیکن یہ بکرے کا صدقہ تو کبھی کوئی ایک صحابی نے کیا ہو تو آپ بتا دیجئے. آپ لائیے ثبوت اور دلیل کہ نہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مصیبتوں کو ٹالنے کے لیے بکرا ذبح کیا. آپ کو یاد ہوگا کہ ابراہیم اور رضی اللہ عنہ جو آپ کے سب سے آخری والے بیٹے تھے, جو ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہ کے بطن سے پیدا ہوئے تھے, ان کی دودھ پلانے والی جو آپ سسم کے محلے ہی میں رہتی تھیں تھوڑے سے آگے چل کر, اور وہ روٹیاں بناتی تھیں, تو دودھ پلانے کے لیے ان کے گھر بھیجا گیا تھا ان کو. تو وہاں دھواں بھرا رہتا تھا روٹی بنانے کی وجہ سے, تندور چلتا رہتا تھا. رسول اکرم سے ملاقات کے لیے گئے, صبح سے بچے کی طبیعت خراب تھی. صبح سے وہ ایسا بچہ, اس کو دیکھ کر سب کو رونا آ رہا تھا کہ اس کو یعنی جانکنی کی حالت میں تھا بچہ. اب دیکھیں اگر ایسا ہوتا تو رسول اکرم کہتے کہ ٹھیک ہے لاؤ صدقے کا بکرا دے دو تو جان کے بدلے جان یا جان سے تکلیف سے بچ جائے گی. لیکن رسول اللہ نے ایسا نہیں کیا, اور شام میں کہا جاتا ہے یہ رات تک ابراہیم کی موت ہو گئی رضی اللہ عنہ کی, جو آپ کے بیٹے تھے. اور پھر اس کے بعد رسول اکرم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے, اور آپ نے کہا کہ آنکھ آنسو بہاتی ہے دل غمگین ہے, لیکن ہم زبان سے وہی بات کہیں گے جو ہمارے رب کو پسند ہے. تو رسول اکرم نے کبھی ایسے بیمار لوگوں کے لیے صدقہ نہیں دیا بکرا, بلکہ اللہ تعالی سے دعا کرتے رہیے. اگر پیسہ دینا ہی ہے آپ کو, صدقہ دینا ہی ہے تو پیسہ دے دیجیے, اناج دے دیجیے, کچھ بھی دیجیے, لیکن بکرا یہ زمانے جاہلیت کا کانسیپٹ ہے. ہاں آپ بکرا ذبح کر, یہ ویسے روزانہ کھانے کے لیے آپ بکرا ذبح کر سکتے ہیں. آپ غریب بچوں کو کھانا کھلانے کے لیے ویسے بغیر کوئی مصیبت آئے آپ کوئی بھی جانور ذبح کریے, جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے چوپائے حلال کیے اس کو آپ ذبح کریے. لیکن یہ انصاب یعنی آستانوں پر لے جا کر قربانیاں دینا, اور یہ سمجھنا کہ یہ فلاں جگہ نہیں, وہ مرغی وہیں پہنچنی چاہیے, مرغی ذبح کریں گے اور کالی مرغی ہونا چاہیے. دلہا دلہن گھر میں داخل ہوتے ہیں تو مائیں اتنی توہم پرست ہوتی ہیں, کہاں ہم ہندوؤں کو کہیں, ہمارے مسلمان ہی تو نان مسلمس بنے ہوئے ہیں. تو ہندوؤں کا کانسیپٹ لے کر ہماری مائیں مسلمان مائیں جب بیٹا اور بہو گھر میں داخل ہوتے ہیں تو وہ بکرا لایا جاتا ہے, اور وہ بکرے کو گود میں اٹھا کر ان کی آرتی اتاری جاتی ہے. کہتے ہیں وار رہے ہیں ہم بکرے کو. یہ وارنا کیا ہوتا ہے؟ یہ تو ہندوؤں کا طریقہ ہے وارنا, مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہوتا ہے وارنا. جب دلہا بیٹھتا ہے اپنا بیٹا جاتا ہے نکاح کے لیے, یہ دلہن لڑکی کا نکاح ہوتا ہے, سب آتے ہیں اس کے اوپر بیل ڈالتے ہیں. بیل سنی ہے آپ لوگوں نے؟ پتہ نہیں آپ کے یہاں کیا کہتے ہیں, ہمارے یہاں بیل کہتے ہیں. ہاتھوں میں پیسے ہوتے ہیں اور وہ اس کو بٹھا دیا جاتا ہے چیئر پر, اور سر کے اوپر سے وہ گھمایا جاتا ہے پیسہ, اور اس طرح سے وار کر کسی کو دیا جاتا ہے پیسہ, اور پھر اس کو بالکل ہاتھ ہی نہیں لگاتے, کہتے کہ صدقے کے پیسے ہیں, وارے ہوئے پیسے ہیں. یعنی سمجھایا جاتا ہے کہ اب یہ پیسوں پر بلائیں چلی گئیں ساری. اگر ایسے ہی وارنے سے بلائیں چلی جاتی ہیں تو پھر تو کسی کوئی مصیبت آتی نہیں. پھر اب یہ وائرس کو بھی وار دینا, اس کے اوپر بھی بیل ڈال دیں تاکہ یہ وائرس چلا جائے. لیکن گیا وائرس, جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا رہے گا, جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا ختم ہو جائیں گی ساری چیزیں. اور ویسے بھی الحمدللہ ہمارا توکل اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے. زندگی اور موت اللہ کی طرف سے, آپ کو جو بھی مانگنا ہے, اگر کوئی بیمار ہے کوئی پریشان ہے آپ اللہ سے مانگیے. آپ اپنا یقین اور توکل اللہ کی ذات پر رکھیے, دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسے مدد فرماتا ہے. اور ہر ایک کی موت کا وقت لکھا ہوا ہے, جو بھی مشکل اور مصیبتیں آنی ہیں زندگی میں, جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے تقدیر کے نوشتے میں, وہ آ کر رہے گی. آپ کتنے بھی بیل واریں اور کتنے بھی صدقے اتاریں بکرے کے, تو یہ جو بکرے کا صدقہ دینے کا جو کانسیپٹ ہے, اور کہتے ہیں بلاؤں کو ٹالتا ہے صدقہ, تو صدقہ ٹالتا ہے بکرا نہیں ٹالتا. تو یہ جو بکرے کا کانسیپٹ ہے یہ خاص طور سے نان مسلم قوموں سے ہمارے بیچ میں آیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ پر توکل کر کے صحیح اسلامی طریقے کو فالو کرنے والے بنے. قربانی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے, لیکن قربانی 10 تاریخ کو عید الاضحیٰ کے وقت, یا وہ تینوں دن قربانی. تو آپ کو جتنی ساری بلائیں ٹالنی ہیں نا, ساری قربانی آپ عید الاضحیٰ کے موقع پر کر لیں. آگے دیکھیے ایک اور بات آگے بڑھنے سے پہلے, کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ انتم منتہون, فہل انتم منتہون, کیا تم ابھی بھی باز نہیں آؤ گے؟ یعنی جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایسی آیتیں نازل فرما دی ہیں, حلال کو حلال بتا دیا, حرام کو حرام بتا دیا, تو اب یہ سن کر بھی تم باز نہیں آؤ گے. تو آپ دیکھیں صحابہ کرام تو الحمدللہ وہ تو بہت فرما بردار تھے. انہوں نے تو جب شراب کی حرمت کا حکم نازل ہوا تو شراب اس طرح سے بہ رہی تھی مدینہ کے گلیوں میں جیسے کہ پانی بہتا ہے بارش کا. یہ فرما برداری تھی صحابہ کرام کی. لیکن آج کتنے لوگ ہیں جو قرآن سنتے ہیں یا جن کو معلوم ہے شراب حرام ہے, لیکن اس کے باوجود بھی شراب اور نشے کی طرف ہی جاتے ہیں. تو ایون رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دسترخوان پر کھانے سے بھی منع فرمایا جس دسترخوان پر شراب رکھی ہوئی ہو, جس ٹیبل پر شراب رکھی ہوئی ہو. تو آپ کے نان مسلم دوست اگر وہ ٹیبل پر شراب رکھ کر آپ کو دعوت دیتے ہیں تو آپ کو ایسی دعوت سے انکار کر دینا چاہیے. اب آئیے آگے. جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک عمل کرنے لگے انہوں نے پہلے جو کچھ کھایا پیا تھا اس پر کوئی گرفت نہ ہوگی، بشرطی کہ وہ آئندہ ان چیزوں سے بچے رہیں جو حرام کی گئی ہیں، اور ایمان پر ثابت قدم رہیں اور اچھے کام کریں. پھر جس جس چیز سے روکا جائے اس سے رکیں، اور جو فرمان الہی ہو اسے مانیں. پھر اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں اور نیک رویہ رکھیں. اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو پسند کرتا ہے. یہاں پر بھی جو لفظ آیا ہے کہ آمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا، پھر انہوں نے تقوی اختیار کیا. وآمنوا ثم اتقوا، پھر انہوں نے ایمان لایا اور پھر تقوی اختیار کیا. وآحسنوا، اور احسان کیا. واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے محسنین کو. اب دیکھیں ہر جگہ حسین حسین محسن کی بات آ رہی ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ خوبصورت لوگوں کو پسند کرتا ہے؟ نہیں، یہاں مراد یہ ہے تقوی والے لوگ جو عاجزی اختیار کرتے ہیں، جن کے اندر تقوی ہے. ایمان اور تقوی انسان کو بہت اونچی جگہ پہنچا دیتے ہیں ماشاءاللہ. یہ محسن بننا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. محسن کون ہوتا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کے ہر حکم پر سر اطاعت خم کر دے، اپنا سر جھکا دے. آمنا و صدقنا سمعنا و اطعنا کہنے والا شخص، جو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے آگے سرنڈر کر دیتا ہے کہ نہ اس کی اپنی خود کی مرضی رہتی ہے، نہ معاشرے کے رسم و رواج رہتے ہیں، نہ معاشرے کی کوئی پابندی اور بیڑیاں ہوتی ہیں اس کے پیروں میں یا گلے میں. وہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے آگے اپنا سر جھکا دیتا ہے کہ بس مجھے صرف اللہ کی بات ماننی ہے. وہ ہوتا ہے محسن. اپنے حق سے کم لینے پر راضی ہوتا ہے، لوگوں سے شکایتیں نہیں کرتے پھرتا کہ اس نے وہ نہیں کیا، اس نے وہ نہیں کیا، اس نے فلاں نے مجھے سلام نہیں کیا تو فلاں نے مجھے دعوت میں نہیں بلایا، فلاں نے اپنی بیٹی کی شادی میں نہیں بلایا تو ہم بھی نہیں بلائیں گے اس کو. ایسا بدلہ لینے والا نہیں ہوتا ہے محسن، وہ درگزر کرنے والا ہوتا ہے. وہ اپنے حق سے کم پر راضی رہتا ہے اور دوسروں کو ان کے حق سے بڑھ کر دینے والا ہوتا ہے. تو کیا بننا ہے ہمیں محسن؟ کیا آپ اور میں چاہتے ہیں کہ ہم حسین بنے اللہ کی نظر میں، محسن بنے؟ تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ عاجزی اختیار کرنی پڑے گی اور اللہ کا تقوی اختیار کرنا پڑے گا. آگے دیکھیے، اب یہاں سے شکار کی باتیں شروع ہو رہی ہیں کیونکہ حالت احرام میں شکار کرنا منع ہے. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے زمانے کے لوگ جب ان کو حکم دیا جاتا تھا تو وہ پہلے آنا کانی کرتے تھے. جب ان کو کسی بات پر کسی کو، یعنی جیسے گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا بنی اسرائیل کو، لیکن انہوں نے اتنی آنا کانی کی، اتنی حجت بازی کی، کیلو کال کیا اور ان پر شریعت تنگ ہو گئی. لیکن سبحان اللہ، صحابہ کرام کو روک دیا گیا شکار سے، اور اس زمانے میں کوئی اور چیز نہیں تھی، لیکن ان کو شکار سے روک دیا گیا تو انہوں نے فوراً سن لیا، فوراً عمل کیا. ایون وہ اتنے محتاط تھے اس معاملے میں کہ اگر کوئی دوسرے غیر حاجی کوئی شکار کرتے اور ان کو مدد کی ضرورت ہوتی کہ نیچے ان کا کوئی چیز گر گئی ہے تو وہ پکڑا دو، تو وہ پکڑاتے بھی نہیں تھے. اتنی فرما برداری تھی صحابہ کرام میں ماشاءاللہ. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ تمہیں اس شکار کے ذریعے سے سخت آزمائش میں ڈالے گا جو بالکل تمہارے ہاتھوں اور نیزوں کی زد میں ہوگا، یہ دیکھنے کے لیے کہ تم میں سے کون اس سے غائبانہ ڈرتا ہے. پھر جس نے اس تنبیہ کے بعد اللہ کی مقرر کی ہوئی حد سے تجاوز کیا، اس کے لیے دردناک سزا ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، احرام کی حالت میں شکار نہ مارو، اور اگر تم میں سے کوئی جان بوجھ کر ایسا کر گزرے تو جان لو تو جو جانور اس نے مارا ہو اسی کے ہم پلے ایک جانور اسے مویشیوں میں سے نظر و نیاز، یعنی بطور کفارے کے دینا ہوگا. اور جس کا فیصلہ تم میں سے دو عادل آدمی کریں گے اور یہ نذرانہ کعبہ پہنچایا جائے گا، یا نہیں تو اس گناہ کے کفارے میں چند مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا، یا اس کے بعد یا اس کے مطابق روزے رکھنے ہوں گے تاکہ وہ اس گناہ کے کفارے میں، تاکہ اس گناہ کے جو کفارہ تھا اس کو ختم کر دیں یا اس گناہ کا مزہ چکھیں. پہلے جو کچھ ہو چکا اسے اللہ نے معاف کر دیا، لیکن اب اگر کسی نے اس حرکت کا ارادہ کیا تو اسے اللہ تعالیٰ بدلہ لے گا. اللہ تعالیٰ سب پر غالب ہے اور بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہے. یعنی اگر کسی نے غلطی سے حالت احرام میں شکار کر لیا تو اب اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ اتنے ہی وہی جانور، ویسے ہی جانور اس کو اتنے ہی کوانٹیٹی کہہ سکتے ہیں آپ، کہ اتنے ہی، جیسے اگر بکری کا شکار کرے تو بکری ہی دینی پڑے گی، بکرے کا شکار کیا تو بکرا ہی دینا پڑے گا، تو اتنا ہی والا، ویسے ہی والا سیم اس کو قربانی میں دینا پڑے گا. اور اگر اس کی قربانی کی طاقت نہیں ہے کفارہ دینے کی تو پھر اس کو روزے رکھنا پڑے گا، یا نہیں تو مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا. تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کر دیا گیا ہے، جہاں تم ٹھہرو وہاں بھی اسے کھا سکتے ہو، اور قافلے کے لیے زیادہ راہ بھی بنا سکتے ہو. البتہ خشکی کا شکار جب تک تم احرام کی حالت میں ہو تم پر حرام کیا گیا ہے. بس بچو اس رب کی نافرمانی سے جس کی پیشی میں تم سب کو گھیر کر حاضر کیا جائے گا، یعنی اس کے سامنے لایا جائے گا. تو ایکچولی یہ خاص آزمائش تھی صحابہ کرام کے لیے کہ حالت احرام میں شکار منع کر دیا گیا تھا، کیونکہ ان کے لیے اس وقت کھانے کے لیے صرف وہ شکاری ہوتے تھے جو ان کو جنگل میں مل جاتے تھے، کیونکہ نہ راستے میں کوئی ہوٹلز تھیں نہ کوئی ایسے گھر تھے، کیونکہ دور دور تک جنگل پھیلا ہوا تھا، دور دور تک صحرا ہی صحرا تھا، نہ کوئی فیسلٹی تھی، کوئی قسم کی فیسلٹیز نہیں تھی ان کو راستوں میں. آپ دیکھیں آج جب ہم سفر کرتے ہیں, اگر انڈیا پاکستان سے آنے والوں کو بھی ہم لے لیں, یہاں سے گلف کنٹری سے جانے والوں کو بھی لے لیں, جہاز میں آپ کے لیے کھانا موجود ہے ماشاء اللہ, اچھے سے اچھا کھانا موجود ہے. ٹرین میں آپ سفر کرتے ہیں, آپ یا تو لنچ باکس ساتھ میں لیتے ہیں, اور اتنی جلدی ہمارا سفر ختم ہو جاتا ہے کہ ہمارا کھانا خراب نہیں ہوتا. اس زمانے میں تو ان کو 8-8, 10-10 دن, 15-15 دن لگ جاتے تھے سفر میں, تو کوئی کھانا بنا کر وہ ساتھ لے نہیں سکتے تھے, کیونکہ اگر کھانا بنا کر ساتھ لیتے, اتنی تیز دھوپ ہوتی تھی راستے میں, تو ایک دن میں کھانا خراب ہو جائے گا. پھر اتنا سامان لے جائیں کیسے, کیونکہ اونٹ تھے, کوئی سواریاں نہیں تھی. آج ہمارے پاس کار ہے اور اس کی ڈکی ہوتی ہے. جہاز میں ہزاروں ٹن سامان جاتا ہے ہمارا. آپ نے دیکھا ہوگا جتنے حاجی جاتے ہیں کتنا سامان ہوتا ہے ان کے پاس, اور وہ سب کا سب جہاز میں رکھ دیا جاتا ہے. تو آج جتنی سہولتیں ہمیں حاصل ہیں, ہم اس زمانے کا اندازہ نہیں لگا سکتے, ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے کہ کتنا تکلیف دہ سفر ہوگا. تو اس سفر میں صرف ان کو جو جانور مل جاتے تھے راستے میں, تو وہیں کبھی اس کا شکار کیا, وہیں اس کو آنچ پر یا کوئلوں پر بھونا اور وہ کھا لیا. یہ ان کا سب سے سب سے بہترین کھانا تھا اس زمانے میں. لیکن اب شکار بھی حرام کر دیا گیا, تو یہ صحابہ کے لیے خاص آزمائش تھی, لیکن الحمدللہ صحابہ کرام اس میں پورے اترے. تو حالت احرام میں اب سانپ اور بچھو کو, جو بھی ایسے موزی جانور ہے, اس کو آپ مار سکتے ہیں, اور سمندر کا شکار آپ کر سکتے ہیں, مچھلی اور یہ ساری چیزیں وہ جائز ہوگی حالت احرام میں, لیکن خشکی کا جانور شکار کرنا وہ جائز نہیں ہے. تو کفارہ اس کا کیا ہوگا, ایک جانور ویسے ہی جیسا مارا گیا تھا, یا تو پھر مسکین کو کھانا کھلانا ہے, یا پھر روزے رکھنا ہے. اللہ نے مکان محترم کعبہ کو لوگوں کے لیے اجتماعی زندگی کے قیام کا ذریعہ بنایا ہے, اور ماہ حرام اور قربانی کے جانوروں اور قلادوں کو بھی اس کام میں معاون بنا دیا, تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ آسمان اور زمین کے سب حالات سے باخبر ہے اور اسے ہر چیز کا علم ہے. خبردار ہو جاؤ, اللہ سزا دینے میں بھی سخت ہے, اور اس کے ساتھ بہت درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا بھی ہے. رسول پر تو صرف پیغام پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے, آگے تمہارے کھلے اور چھپے سب حالت کا جاننے والا اللہ ہے. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, ان سے کہہ دو کہ پاک اور ناپاک بہرحال یکساں نہیں ہے, خواہ ناپاک کی بہتات تمہیں کتنا ہی فریشتہ کرنے والی ہو, یعنی تمہاری تم اس کی طرف ٹیمپٹ ہونے والے ہو ناپاک چیزوں کی طرف, لیکن اس سے کچھ نہیں ہوتا, جو ناپاک ہے وہ ناپاک ہی رہے گا. بس اے لوگو جو عقل رکھتے ہو, اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو, امید ہے کہ تمہیں فلاح نصیب ہوگی. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جو پاکیزہ چیزیں وہ تمہارے لیے حلال ہیں. ایون سفر کی حالت میں جب تم حالت احرام میں ہو, تو مچھلی اور سمندر کی جتنی چیزیں وہ تمہارے لیے حلال ہیں. اور الحمدللہ کتنا اللہ تعالیٰ کا شکر و احسان ہے, آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے خشکی کا جانور تو منع کیا, لیکن سمندر کا جانور حلال ہے. پھر اسی طرح سے موزی جانوروں کو مار سکتے ہیں, اس کے علاوہ جتنی پاکیزہ چیزیں ہیں کھانے کی وہ سب حلال ہیں, لیکن کچھ چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے کچھ دنوں کے لیے حرام کیا ہے, لہٰذا اس پر عمل کرنا چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ پاک اور ناپاک ایک جیسے نہیں ہو سکتے, جو ناپاک چیزیں اللہ تعالیٰ نے اسی کو ہمارے لیے حرام کیا ہے, اور جو پاک چیزیں اللہ تعالیٰ نے اسی کو ہمارے لیے حلال کیا ہے. جو ہماری صحت کے لیے فائدہ مند ہے اسی کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حلال کیا, اور جو ہماری صحت کے لیے مضر ہے نقصان دہ ہیں, جس سے ہم کو نقصان پہنچ سکتا ہے, وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حرام قرار دی ہیں. تو یہ جو پاک اور حلال چیزوں کا اثر انسانی زندگی پر بہت زیادہ ہوتا ہے, بہت نمایاں ہوتا ہے. اور آپ نے کئی واقعات ایسے پڑھے بھی ہوں گے, اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی اس کا بہت خیال رکھتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک شخص آتا ہے اور کعبۃ اللہ, یعنی اس کے کپڑے گرد آلود ہیں, اس کے بال گرد آلود ہیں, اور پراگندے سے ہیں اس کے بال, اور وہ دور دراز سے آتا ہے اور کعبۃ اللہ کے غلاف کو پکڑ کے کہتا ہے کہ یا ربی کیسے اس کی دعا قبول ہے, جبکہ اس کا کھانا حرام, اس کا لباس حرام, اور جس یعنی اس کا جسم جس غذا سے پروان چڑھا ہے وہ حرام. تو حرام غذا کا اثر انسان کے ظاہر اور باطن دونوں پر ہوتا ہے, اس کی زندگی پر ہوتا ہے, اور آگے آنے والی نسلوں پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے. جیسے یہ بہت مشہور واقعہ ہے, غالباً علامہ اقبال کی اسی اس میں کتابوں میں لکھا ہوا ہے, واللہ عالم کہاں تک درست ہے, لیکن بہت جگہ لکھا ہوا ہے کہ علامہ اقبال کی والدہ کو اس بات کا احساس ہے کہ شاید ان کے خاندان میں کچھ آمدنی میں کچھ کمی بیشی تھی, ان کو یقین نہیں تھا. تو انہوں نے ایک بکری پالی جو ان کو ان کے والد سے ملی تھی, اور اس کا دودھ وہ سیل کر کے بس, یا اس کی وہ بکری کا دودھ ہی وہ ان کو پلاتی تھی, یعنی حلال غذا. تو کہتی تھی اسی کا اثر ہے. تو بہرحال حلال غذا کا اثر بہت پڑتا ہے انسان کے ظاہر پر بھی اور انسان کے باطن پر بھی. تو جب اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں گے اور معصیت سے رکیں گے, تو اللہ تعالیٰ ہم کو اسی راستے کی طرف لے کر جائیں گا. تو اسی طرح اطاعت کرنے والے اور نافرمانی کرنے والے یکساں نہیں ہو سکتے, اہل جنت اور اہل جہنم یکساں نہیں ہو سکتے, عمل خبیصہ کرنے والے اور عمل صالحہ کرنے والے یکساں نہیں ہو سکتے, دونوں میں بہت زیادہ فرق ہے. تو خبیص اور طیب کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے, دونوں کو اللہ تعالیٰ نے الگ الگ کر دیا, لہٰذا ہم کو خبیث سے بچنا چاہیے اور طیب رزق حاصل کرنا چاہیے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایسی باتیں نہ پوچھا کرو جو تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگوار ہوں. آیت نمبر 101. لیکن اگر تمہیں انہیں ایسے وقت پوچھو گے جبکہ قرآن نازل ہو رہا ہو تو وہ تم پر کھول دی جائیں گی. اب تک جو کچھ تم نے کیا اسے اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا اور وہ درگزر کرنے والا اور بردبار ہے. تم سے پہلے ایک گروہ نے اس قسم کے سوالات کیے تھے، پھر وہ لوگ انہیں باتوں کی وجہ سے کفر میں مبتلا ہو گئے. کثرت سوال سے منع کیا جا رہا ہے. کہا جاتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات بتا رہے تھے اور آپ نے کہا کہ حج فرض ہے، حج کی ہی آیتیں تھیں، تو کسی ایک صحابی نے بیچ سے اٹھ کر پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا ہر سال فرض ہے؟ اور وہ تین بار اس طرح سے پوچھتے رہے. رسول اکرم خاموش رہے. جب خطبہ ختم ہوتا تب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر میں کہہ دیتا کہ ہاں ہر سال فرض ہے تو تم خود سوچے کہ تم ہر سال حج کر سکتے تھے، کہ تمہارے اندر اتنی استطاعت تھی. تو اسی لیے اور رسول اکرم ناراض بھی ہو گئے تھے کہ اس طرح سے بلا وجہ سوالات نہ پوچھا کرو، یعنی ارریلیونٹ کوشچن، زبردستی یعنی بال کی کھال نکالنا. کچھ لوگوں نے یہ کہا، ایک دفعہ رسول اکرم نے غصے میں کہہ دیا کہ جو پوچھنا ہے پوچھو، یعنی جب لوگ بہت زیادہ سوالات کر رہے تھے تو تب رسول اکرم بھی ناراض ہو کر کہنے لگے کہ جو پوچھنا ہے پوچھو. ایک صحابی نے پوچھ لیا کہ اچھا میرے والد اس وقت کہاں ہیں بتائیے، تو یعنی ظاہر سی بات ہے وہ مشرک تھے، تو کہا کہ جہنم میں ہیں. تو کہا کہ ایسے سوالات نہ کیا کرو کہ جب تم کو اس کا علم ہو تو تمہیں خود تکلیف اور رنج ہو. تو کثرت سوال کی وجہ سے شریعت تنگ ہو جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ اتنے ارریلیونٹ کوشچن کرتے ہیں جس کی وجہ سے زچ طبیعت ہو جاتی ہے. تو آپ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے سوال کریے، کیونکہ سوال کو نصف علم کہا گیا ہے. سوال کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن سوال برائے سوال اور بال کی کھال نکالنے کے لیے سوال، حجت بازی کے لیے سوال، یا سامنے والے کے علم کا پیمانہ ناپنے کے لیے سوال، یا سامنے والے کو زچ کرنے کے لیے سوال کرنا، یہ بالکل جائز نہیں ہے اور درست نہیں ہے. چھوٹی چھوٹی باتیں خود ہی سمجھ لینا چاہیے. ہر بات بہت چھوٹی چھوٹی باتوں کو پوچھنا، یہ اصل میں اس کو پسند نہیں کیا گیا. صحابہ کرام کو منع کر دیا گیا تھا سوال کے لیے، اور صحابہ کرام اتنے فرما بردار تھے کہ وہ پھر سوال پوچھتے نہیں تھے، بلکہ پھر ان کو انتظار رہتا تھا کہ کوئی عربی آئے، کوئی بدوی عرب آئے، اور وہ رسول اللہ سے سوال پوچھے تھے کہ ہم بھی اس سے فائدہ اٹھا لیں. تو یہ صحابہ کرام کا طرز عمل تھا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحیح مسلم کی حدیث سے کہ جب میں کسی چیز سے روک دوں تو اس سے رک جاؤ، یہ اجتناب کرو، اور جب کسی کام کے کرنے کا حکم دوں تو اپنی استطاعت کے مطابق اس حکم کی تعمیل کرو، عمل کرو اس حکم پر، کیونکہ تم سے پہلے قومیں اپنے کثرت سوال اور اپنے نبیوں سے اختلاف کرنے کے بنا پر ہلاک ہوئیں. ٹھیک ہے، تو رسول اکرم نے منع کر دیا ہے. حکم کی تعمیل ہے اصل میں. تو جو حکم دوں تو اس پر عمل کرو، اور جس سے منع کرو اس سے رک جاؤ، کیونکہ کثرت سوال کی وجہ سے اپنے نبیوں کے اختلاف کی وجہ سے پہلی قوموں کو ہلاک کر دیا گیا. تو کچھ لوگوں کی عادت ہی ہوتی ہے بس سوال پر سوال کرتے رہنا، یا کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ہر بار ضرور سوال کرنا، یعنی کسی بھی مجلس میں جب وہ ہوتے ہیں تو ان کو عادت ہوتی ہے کہ وہ ضرور سوال کریں، تو یہ اچھی بات نہیں ہے. جتنا ہو سکتا ہے خاموش رہنے کی کوشش کریں. ابھی تھوڑی دیر کے بعد آپ کو پتہ چل ہی جائے گا، یعنی اگر تھوڑی دیر رک جائیں اور صبر اختیار کر لیں. جیسے ہم لوگوں نے کتاب العلم پڑھا تھا، جو لوگ صحیح بخاری میں ہمارے ساتھ تھے ان کو معلوم ہوگا کہ ہم نے اس میں کتاب العلم سے پہلے ایٹیکیٹس پڑھے تھے، ایٹیکیٹس آف سیکنگ نالج، کہ کسی بھی علم کے حصول کے لیے کیا اخلاق اور آداب ہوتے ہیں. اس میں یہی ہم نے پڑھا تھا کہ اگر تم صبر سے کام لو تو ابھی تھوڑی دیر کے بعد ہو سکتا تمہارے اسی سوال کا جواب تم کو مل جائے گا. ابھی آگے وہ حدیث آنے ہی والی ہوگی، ابھی آگے وہ بات بتائی ہی جائے گی، لیکن اتنے جلد باز ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کے اندر جلد بازی ہوتی ہے کہ وہ چاہتے کہ ہر چیز ایک ہی ایٹ اے ٹائم یا ایک سٹنگ میں ہی معلوم کر لیں. تو ایسے نہیں ہو سکتا. بعض باتیں دھیرے دھیرے پتہ چلتی ہیں، بعض باتیں زندگی سکھا دیتی ہیں انسان کو. جب آپ دھیرے دھیرے آگے بڑھتے جائیں گے تو خود بخود بہت ساری باتیں سمجھ میں آ جائے گی. اور بہت زیادہ سوالات سے پرہیز کریں. کسی بھی مجلس میں جب آپ بیٹھیں تو اس کے آداب کا خیال رکھیں، اور ان آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس مجلس کا ادب اور احترام کریں، اور اسپیشلی دینی مجلس، کیونکہ یہ دین ہمارا یہ تو نہیں ہے کہ کوئی میتھس کا کوئی ایسا ایک سم ہو جو آپ کو سالو کرنا پڑے اور آپ کو سالو کرنا نہ آ رہا ہو. نہیں، بلکہ یہ تو زندگی گزارنے کا طریقہ ہے ہمارا. دھیرے دھیرے باتیں سمجھ میں آئی جائیں گی. جو شروع میں بعض اوقات نہیں آتی ہیں وہ بعد میں آ جاتی ہیں. تو کثرت سوال سے بچیں. اللہ نے نہ کوئی بہیرہ مقرر کیا ہے، نہ صائبہ اور نہ وسیلہ اور نہ حام، مگر یہ کافر اللہ پر جھوٹی تہمت لگاتے ہیں، اور ان میں سے اکثر بے عقل ہیں کہ ایسے توہمات میں پڑے ہوئے ہیں. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس قانون کی طرف جو اللہ نے نازل کیا ہے، اور آؤ رسول کی طرف، تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہمارے لیے تو بس وہی طریقہ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے. کیا یہ باپ دادا ہی کی تقلید کیے چلے جائیں گے، خواہ وہ کچھ نہ جانتے ہوں اور صحیح راستے کی انہیں خبر ہی نہ ہو. ایک اور حدیث اس سلسلے میں ہے، پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے کچھ فرائض تم پر عائد کیے ہیں، اسے ضائع نہ کرو، کچھ چیزوں کو حرام کیا ہے ان کے پاس نہ جاؤ، کچھ حدود مقرر کیے ہیں ان سے تجاوز نہ کرو، اور کچھ چیزوں پر خاموشی اختیار کی ہے ان کی کھوج نہ لگاؤ۔ تو جیسے ہم نے اس دن سورہ آل عمران میں پڑھا تھا نا کہ کچھ متشابہات ہیں، تو جو نیک لوگ ہیں، جو صحیح فکر رکھنے والے لوگ ہیں، وہ محکمات کی پیروی کرتے ہیں، وہ متشابہات کے پیچھے نہیں پڑتے کہ جو باتیں نہیں بتائی گئی اس کی کھوج کرد میں لگنا، جو بتا دیا گیا ہے اس کو پہلے مانو، اس پر عمل کرو تو کافی ہو جائے گا۔ پھر یہاں پر دوسری بات بتائی گئی کہ کفار مکہ نے کچھ جانوروں کو اتنا اہم بنا لیا تھا کہ وہ اس کو پتہ نہیں کیا کچھ سمجھتے تھے، اور اس کے نام بھی مقرر کر دیے تھے، بحیرہ، صائبہ، وسیلہ، حام، اور ان کے اتنے توہمات تھے کہ وہ خود ہی کنفیوژن کا شکار تھے کہ وہ فلاں پریگننٹ شیپ کوئی پریگننٹ خاتون نہیں کھا سکتی، ان کے کچھ ایسے کلر کے یا وہ کلر کے بچھڑے یا جو بھی ہیں اونٹ وغیرہ وہ ان کے مرد نہیں کھا سکتے، اگر حاملہ اونٹنی کو ذبح کیا جائے تو وہ یہ نہیں کھا سکے گا، وہ نہیں کھا۔ اتنے پرابلمس تھے، اتنے کمپلیکیشنز تھے کہ وہ خود اس میں گھن چکر بنے ہوئے تھے، اور زندگی اس کی وجہ سے انہوں نے تنگ کر رکھی تھی، اپنی بھی اور دوسروں کی بھی، یعنی خود اجیرن بنا رہے تھے زندگی کو، اور بہت سارے توہمات میں گھر کر اور سپرسٹیشنز اور پتہ نہیں کیا کچھ، کسی چیز کو سے شگون لینا، کسی کو اپنے لیے اچھا شگون سمجھنا، کسی کو برا شگون سمجھنا، اس سے ان کی زندگی بہت ہی تکلیف دہ ہو گئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سب بیڑیوں سے انسانوں کو آزاد کیا، اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں کہ ہم نے یہ رسول اس لیے بھیجے کہ تم نے جو رسم و رواج کے طوق اپنے گلوں میں ڈال رکھے تھے اور جو بیڑیاں تم نے اپنے پیروں میں باندھ رکھی تھی، ہمارا رسول ان سب کا بوجھ اتارنے کے لیے آیا ہے۔ سبحان اللہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ رسم و رواج کی بیڑیاں ختم کی، وہ جو توہمات تھے، وہ جو ان کے شکوک و شبہات تھے، وہ جو ان کی بدشگونیاں تھیں اور جس سے زندگی اجیرن ہو گئی تھی، اس کو سب کو ختم کر دیا۔ ہمارے یہاں پر بھی ایسے ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے یہاں پر اسپیشلی ہمارے انڈیا پاکستان میں ہر چیز کا شگون لیتے ہیں، پریگننٹ خاتون ہے تو اس کو چاند گرہن لگا ہے، سورج گرہن لگا ہے، اس کو باہر نہیں نکلنے دیا جائے گا، اس کو اندھیرے میں رکھتے ہیں، کہتے ہیں سر کے نیچے چھری رکھ کر، یہ تکیے کے نیچے چھری رکھ کر سو، یا اور پتہ نہیں کیا کچھ ہے، منگل اور جمعرات کو ناخن نہیں کاٹتے ہیں، مغرب کے بعد ناخن نہیں کاٹتے، مغرب کے بعد جھاڑو نہیں دینا کہتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، جھاڑو دینے سے کہتے ہیں کہ ساری گھر کی ساری برکت چلی جائے گی مغرب کے بعد جھاڑو دو گے، تو سنیچر کو نکاح نہیں کر سکتے، بغیر منگل سوتر کے شادی نہیں ہو سکتی، بلیک وومن کے گلے میں ہونے چاہیے، اس طرح کے توہمات ہم نے لاد رکھے ہیں، اور یہ گوشت وہ نہیں کھائے، وہ گوشت وہ نہیں کھائے، فلانا کھائے، اس کا شیپ وہ نہیں کھا سکتا، تو یہ ایسے ہی توہمات ان کے یہاں پر بھی موجود تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، سب بیکار کی چیزیں۔ جانوروں کو تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی خدمت کے لیے پیدا کیا ہے، اور انسانوں کے کھانے پینے کے لیے پیدا کیا ہے، ان سے وہی کام لو جس کے لیے اس کو پیدا کیا گیا ہے۔ جانوروں کو زبردستی اتنی اہمیت دے دینا کہ ان کے سامنے جھک جانا اور ان پر بار برداری نہ کرنا، ان کے اوپر سوار نہ ہونا، یہ تو ایک الگ ہی بات ہو گئی۔ تو لہٰذا جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے سواریوں کے لیے پیدا کیا ہے، آپ اس پر سواری کر سکتے ہیں، آپ اس کے اوپر سامان لاد سکتے ہیں، نو پرابلم، کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ تو جاہل قوموں کے نظریات ہوتے ہیں جو جانوروں کو انسانوں سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور ان کے آگے جھکتے ہیں۔ پھر آیت نمبر 104 میں جو بات کہی گی، جہاں ہم نے بھی آیت کا اختتام کیا، کہ کہتے ہیں کہ ہم کیوں چھوڑیں گے ساری چیزیں، یہ تو ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں، تو جو ہمارے باپ دادا نے کیا تھا ہم بھی بلائنڈلی اسی کو فالو کریں گے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ فرمائے کہ تمہارے باپ دادا حق پر نہیں تھے، ان کو صحیح بات نہیں معلوم تھی، وہ ناواقف تھے، لا علم تھے، تو کیا پھر بھی تم پیروی کرو گے؟ تو وہ کہتے تھے کہ ہاں، ہم پھر بھی آبا و اجداد کی ہی پیروی کرتے جائیں گے۔ تو یہ تو وہی والا معاملہ ہوا کہ اگر ان کے باپ دادا گڑھے میں گرنے والے تھے تو کیا تم بھی گڑھے میں گرو گے؟ اور انہوں نے کہا کہ ہم تو ڈوبیں گے سنم، ساتھ تم کو بھی لے ڈوبیں گے والا معاملہ، کہ یہ تقلید آبا دراصل انسان کو کہیں کا نہیں رکھتی، آبا پرستی، انسیسٹر ورشپ، کہ ہمیشہ سے تقلید آبا انسانوں میں بہت مشہور رہی ہے، یعنی وہ اپنے باپ دادا کی چیزوں کو اپنی جان سے سینے سے لگائے رکھتے ہیں، اس کو نہیں چھوڑتے۔ تو یہ چیز ہمیشہ رسولوں کی تعلیمات سے انسان کو دور رکھے ہوئے تھی اور ہے آج بھی۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ جو بڑے بوڑھوں کی عید منائی جاتی ہے، یا بائیسی اور رجب کے کونڈے اور پتہ نہیں کیا کچھ، کتنی قسم کے تہوار ہمارے یہاں کیے جاتے ہیں، کتنے ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں، ہمارے بزرگ کرتے ہیں، کہ ہم نہیں کریں، ہم چھوڑ دیں، بغیر سمجھے بوجھے باپ دادا کی پیروی کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو اس سے منع کیا جا رہا ہے کہ باپ دادا کی پیروی سے بچو، کیونکہ یہ سیدھا راستہ نہیں ہے۔ اصل سیدھا راستہ کس نے بتایا؟ رسولوں نے بتایا، کیونکہ رسول اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ان کے پاس میسجز آتے ہیں۔
آیت نمبر 105،
اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنی فکر کرو، کسی دوسرے کی گمراہی سے تمہارا کچھ نہیں بگڑتا اگر تم خود راہ راست پر ہو، اللہ کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بہت زیادہ دوسروں کی فکر کرنا، یہاں پر امر بالمعروف کی بات نہیں کی جا رہی ہے، بلکہ یہاں یہ بات کی جا رہی ہے کہ ہم کو کیا ہوتا ہے ہمیشہ کہ اچھا فلاں ایسا، فلاں نماز نہیں پڑھتا، تمہیں معلوم ہے فلاں نماز نہیں پڑھتا، تمہیں معلوم ہے فلاں وہ تو سوتے پڑے رہتا ہے دن بھر، تمہیں معلوم ہے فلاں وہ تو دین کا کام بھی نہیں کرتے، وہ تو کوئی کورس بھی نہیں کر رہے ہیں، وہ قرآن نہیں پڑھ رہے ہیں، وہ حدیث نہیں پڑھتے ہیں، وہ تجوید نہیں سیکھ رہے ہیں، وہ یہ نہیں کرتے، وہ نہیں کرتے۔ تو ہمیشہ دوسروں کی فکر، اپنی فکر نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ پہلے اپنی فکر کرو کہ تم خود اگر کامیاب ہو گئے تو یہ سب سے بڑی کامیابی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ دوسرے کی گمراہی کی تمہیں بہت فکر ہے کہ وہ ایسا وہ ایسا وہ ایسا، سب پر انگلی اٹھاتے ہو لیکن اپنی فکر نہیں کرتے۔ تو یہاں پر اپنے آپ کی فکر یعنی اصلاح کرنے کے لیے کہا گیا ہے کہ تم اپنے آپ کی فکر کرو اور اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی فکر کرو۔ تو اپنی نفس کی اصلاح کرنا کیسے؟ یہ جو قرآن ابھی ہم پڑھ رہے ہیں ترجمے سے، تو یہ مت سمجھیے کہ ہم یہ صرف سن کر، ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دینے کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ یہ قرآن پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے اندر بہتری لانے کی کوشش کریں، ہم اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں، ہم اپنے اخلاق کو، اپنے رویے کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں، ہمارے اندر جو بھی برائیاں ہیں ہم اس کو نکالیں اور جو اچھائیاں ہیں اس کو اپنے اندر ڈیولپ کرتے جائیں۔ یہی ہمارا مقصد ہے اس قرآن کو، دورہ قرآن کو کرنے کا، کہ ہم کیوں قرآن کو سمجھ کر پڑھ رہے ہیں، تاکہ ہم جان سکیں کہ ہمارے رب نے ہمارے لیے کیا احکام نازل کیے جس سے ہمارا رب راضی ہوتا ہے۔ تو اپنے نفس کی اصلاح کرتے جائیے، روزانہ آپ کو دیکھنا ہے کہ میرے اندر کیا تبدیلی آئی، کل کے مقابلے میں آج میں نے کوئی نیکی کی یا نہیں کی، اور کل کے مقابلے میں میرے اندر سے کوئی برائی نکلی یا نہیں نکلی۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ جیسا میرا کل تھا ویسا ہی میرا آج ہے، اور اسے منزل کمال تک پہنچانا ہے ہم کو اپنے نفس کو، اور منزل کمال تک پہنچانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ جدوجہد کرنا پڑے گا، کوشش کرنا پڑے گا، کیونکہ بغیر محنت اور کوشش کے آپ آگے نہیں پہنچ سکتے۔ اس کوشش میں ہمیشہ لگے رہنا۔ اب یہ بھی آپ نہیں کہہ سکتے کہ ٹھیک ہے آج میں نے کوشش کر لی کل نہیں کروں گی، آج میں نے کام کر لیا کل میں آرام کروں گی، نہیں۔ آپ ایک دن اگر آرام کریں گے تو آپ کا نفس پھر موٹا ہو جائے گا اور وہ آپ کو برائی پر اکساتا رہے گا۔ تو آپ کو مسلسل ہمیشہ لگے رہنا ہے، کیونکہ جو شخص اپنی اصلاح کی ٹھان لے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، یعنی خود کا ارادہ ضروری ہے۔ اور جو اس کو آسانی فراہم کرے، جو ڈھیل دے، تو پھر اس کی اصلاح کوئی نہیں کر سکتا۔ تو لہٰذا ہم کو اپنی فکر کرنی اور اپنی اصلاح کی کوشش کرتے رہنا ہے۔ آیت 106، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اور وہ وصیت کر رہا ہو تو اس کے لیے شہادت کا نصاب یہ ہے کہ تمہاری جماعت میں سے دو صاحب عدل آدمی گواہ بنائے جائیں۔ اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور وہاں موت کی مصیبت پیش آ جائے تو غیر مسلموں ہی میں سے دو گواہ لے لیے جائیں۔ پھر اگر کوئی شک پڑ جائے تو نماز کے بعد دونوں گواہوں کو مسجد میں روک لیا جائے اور وہ اللہ کی قسم کھا کر کہیں کہ ہم کسی ذاتی فائدے کے عوض شہادت بیچنے والے نہیں ہیں، یعنی گواہی، اور خواہ کوئی ہمارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، ہم اس کی رعایت کرنے والے نہیں ہیں، اور نہ اللہ تعالیٰ کے واسطے کی گواہی کو ہم چھپانے والے ہیں۔ اگر ہم نے ایسا کیا تو گناہ گاروں میں شمار ہوں گے، لیکن اگر پتہ چل جائے کہ ان دونوں نے اپنے آپ کو گناہ میں مبتلا کیا ہے تو پھر ان کی جگہ دو اور شخص جو ان کے نسبت زیادہ بہتر یعنی شہادت دینے کے اہل ہوں، ان لوگوں میں سے کھڑے ہوں جن کی حق تلفی ہوئی ہو، اور وہ اللہ کی قسم کھا کر کہیں کہ ہماری شہادت ان کی شہادت سے زیادہ برحق ہے اور ہم نے اپنی گواہی میں کوئی زیادتی نہیں کی ہے۔ اگر ہم ایسا کریں تو ظالموں میں سے ہوں گے۔ اس طریقے سے توقع کی جا سکتی ہے کہ لوگ ٹھیک ٹھیک شہادت دیں گے، یا کم از کم اس بات ہی کا خوف کریں گے کہ ان کی قسموں کے بعد دوسری قسموں سے کہیں ان کی تردید نہ ہو جائے۔ اللہ سے ڈرو اور سنو، اللہ نافرمانی کرنے والوں کو اپنی رہنمائی سے محروم کر دیتا ہے۔ گواہی کی بات کی جا رہی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے اس زمانے میں جو ٹریولنگ ہوا کرتی تھی یا بزنس مین سفر پر جاتے تھے اپنے بزنس کے لیے، تو کوئی فون تو نہیں تھا کہ فوراً فون کر دیں کہ ہماری فلاں جگہ طبیعت خراب ہو گئی ہے اور ہمارے پاس اتنا اتنا مال ہے۔ کوئی بینک بھی نہیں تھا کہ آپ یہاں پر بینک میں اپنے ڈپازٹ کر دیں اور دوسری جگہ دوسرے شہر میں اس کو کیش کروا لیں، ایسا بھی کچھ نہیں تھا سسٹم۔ اور جو بھی کچھ سرمایہ ہوتا تھا ان کے ہاتھوں میں ہوتا تھا، ان کے جو پیسوں کی اشرفیوں کی تھیلیاں ہوتی تھیں درہم اور دینار کی، اپنے ساتھ ہی ہوتی تھیں۔ جو سامان ہوتا تھا بزنس کا وہ بھی ساتھ میں ہوتا تھا۔ اب اگر کوئی دور دراز کے علاقے میں موت کی گھڑی آ جائے تو اب اس وقت کیا کرے؟ اب کس کو تھمائے اپنا سامان اور کس کو گواہ بنائے؟ تو اس کی بات کی جا رہی ہے کہ ایسا کوئی معاملہ پیش آ جائے تو تم کوئی دو لوگوں کو گواہ بنا لو اور تم جو جو سامان اس کو دے رہے ہو تو وہاں پر لکھ کر رکھ دو کہ یہ اتنا اتنا سامان اس کے اندر موجود ہے، وہ لوگ وہاں پر پہنچا دیں گے۔ اور اگر گھر والوں کو معلوم تھا کہ ان کے پاس اتنا سامان تھا اور دینے والوں نے کچھ کمی بیشی کی تو پھر اللہ کے انعام کی قسم کھلائی جائے گی ان کو اور پھر ان سے معاملات کیے جائیں گے۔ تو بہرحال یہ وصیت کی بات ہے، اور وصیت جیسے ہم نے سورہ نساء میں پڑھا کہ پورے مال کی وصیت نہیں کر سکتے ہیں، وصیت ون تھرڈ کی جا سکتی ہے، اور یہ وہ وصیت کی بات ہے جس میں مرنے سے پہلے انسان اپنے گھر والوں کو وصیت کرتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد یہ اچھے کام کرنا، وہ اچھے کام کرنا، فلاں رشتے دار کی خبر گیری کرتے رہنا، یہ وصیت کی بات ہے۔ اور اگر اپنے مال کے بارے میں کوئی شخص وصیت لکھ رہا ہو تو اس کو وہاں دو گواہ لے لینے چاہیے۔ اب یہاں سے انداز کلام کسی اور ٹاپک کی طرف چینج کیا جا رہا ہے۔ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دے دیا تھا، اور اسی کی شروع میں ہم کو یہاں پر تعلیم دی گئی تھی کہ ایسا نہ کہو باز آ جاؤ، انتہو، اور یہ جو عقیدہ تسلیس اس کو ختم کر دو۔ اب اسی کی طرف رخ موڑا جا رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کون تھے، کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول تھے۔ جس وقت اللہ سب رسولوں کو جمع کر کے پوچھے گا کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا، تو وہ عرض کریں گے کہ ہمیں کچھ علم نہیں، آپ ہی تمام پوشیدہ حقیقتوں کو جانتے ہیں۔ پھر تصور کرو اس موقع کا جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تجھے اور تیری ماں کو عطا کی تھی، میں نے روح پاک سے تیری مدد کی، تو گہوارے میں بھی لوگوں سے بات کرتا تھا اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی، میں نے تجھ کو کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل کی تعلیم دی، تو میرے حکم سے مٹی کا پتلا پرندے کی شکل کا بناتا اور اس میں پھونکتا تھا اور وہ میرے حکم سے پرندہ بن جاتا تھا، تو مادر زاد اندھے اور کوڑھی کو میرے حکم سے اچھا کرتا تھا، تو مردوں کو میرے حکم سے نکالتا تھا۔ پھر جب تم بنی اسرائیل کے پاس سری نشانیاں لے کر پہنچے اور جو لوگ ان میں سے منکر حق تھے انہوں نے کہا کہ یہ نشانیاں جادوگری کے سوا اور کچھ نہیں ہیں، تو میں نے ہی تجھے ان سے بچایا، اور جب میں نے حواریوں کو اشارہ کیا کہ مجھ پر اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ، تب انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے اور گواہ رہو کہ ہم مسلم ہیں۔ سبحان اللہ۔ اسپیشلی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بات کی گئی ہے، یعنی پہلے تو تمام رسولوں کی بات ہے کہ تمام رسولوں سے پوچھا جائے گا، آیت نمبر 109 میں کہ یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، کہ تمام رسولوں کو اللہ تعالیٰ جمع کرے گا اور پوچھے گا کہ تم کو کیا جواب دیا گیا، تو وہ کہیں گے قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب، کہ اللہ تعالیٰ ہم کو کچھ علم نہیں ہے۔ یہ رسول کہیں گے، آپ سوچیں، رسول کہیں گے کہ اے اللہ تعالیٰ ہم کو کچھ علم نہیں ہے، انک انت علام الغیوب، کہ اے اللہ تعالیٰ تو ہی تمام غیبوں کا جاننے والا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ رسولوں کو بھی اتنا ہی علم دیا جاتا ہے جتنا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، تمام غیب کا علم رسولوں کو بھی نہیں ہے، کیونکہ رسول ماں خود یہ گواہی دیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم نہیں جانتے تھے۔ اور اس علیہ السلام کی زبانی اتنے اچھے جملے کہے گئے ہیں کہ ابھی آگے ہم پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ میں تو موجود ہی نہیں تھا ان کے درمیان، جو کچھ میں جانتا ہوں اس وقت تک جانتا تھا جب تک میں ان کے درمیان رہا تھا، جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو جانتا ہے جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ غیب کا علم، یعنی سارے غیب کا علم صرف اور صرف اللہ سبحان تعالیٰ کو ہے، کوئی رسول بھی اس میں کوئی دسترس نہیں رکھتا الا یہ کہ اللہ تعالیٰ جتنا علم ان کو دینا چاہے رسولوں کو بھی۔ تو رسول کہیں گے، جب اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تو رسول کہیں گے کہ ہمیں کوئی علم نہیں ہے اللہ تعالیٰ، کیونکہ ہم وہاں موجود ہی نہیں تھے۔ اور یہاں پر خاص طور سے ہر بات میں انہیں عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر خاص طور سے اس لیے کیا گیا کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیا تھا عیسیٰ علیہ السلام کو، نصارہ نے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تم میری نعمت کو یاد کرو کہ میں نے تمہاری ماں کو اور تم کو کیا درجہ دیا، کیا فضیلت دی، روح پاک کے جبریل امین کے ذریعے سے تمہاری مدد کی، اور اسی مدد کی وجہ سے ایسا ہوتا تھا کہ تم نے گہوارے میں بات کی، جو اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا کیے تھے عیسیٰ علیہ السلام کو کہ گہوارے میں انہوں نے بات کی، جھولے میں، کریڈل میں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت عطا کی تھی، اور وہ پرندوں کو یعنی مٹی سے پرندے بناتے اور اس میں پھونک مارتے تو جس کی وجہ سے وہ زندہ ہو جاتے تھے۔ جو مادر زاد اندھے تھے، نابینا تھے، ان کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے تو ان کی بینائی واپس آ جاتی تھی، کیونکہ ایکچولی یہ ذکر اس لیے خاص طور سے کیا گیا کہ ابھی تک بھی جو میڈیسن ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ جو ماں کے پیٹ سے نابینا پیدا ہوتا ہے اس کی بینائی واپس نہیں آ سکتی۔ تو یعنی سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو وہ معجزہ دیا کہ وہ آنکھوں کو ہاتھ پھیرتے آنکھوں پر تو وہ آنکھیں صحیح ہو جاتی تھیں۔ تو یہ سب کس کے اذن سے تھا؟ اللہ تعالیٰ کے اذن سے، کیونکہ ہر جگہ بار بار آتا ہے بے اذنی، تو یہ کس کے اذن سے کرتے تھے عیسیٰ علیہ السلام؟ اللہ تعالیٰ کے اذن سے کرتے تھے۔ تو اسی لیے اسپیشل عیسیٰ علیہ السلام کا نام لیا گیا، کیونکہ ان کے تعلق سے لوگوں نے بہت ساری باتیں گھڑ لی تھیں کہ نعوذ باللہ ان کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیا تھا. پھر یہ تمام ذکر کر کے حواریوں کا ذکر آ رہا ہے اور حواریوں کی اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے. اور بعض روایت سے پتہ چلتا ہے اسرائیلیات ہی سے کہ وہ 12 لوگ تھے, یعنی بہت کم لوگ ایمان لائے تھے عیسیٰ علیہ السلام پر جنہوں نے ساتھ دیا تھا, باقی سب لوگوں نے آپ کی مخالفت کی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ میں انہی لوگوں کو فضیلت دوں گا ان لوگوں پر جنہوں نے مخالفت کی ہے, یعنی یہود پر. اور سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کا آپ دیکھیں نظام کیسا ہے اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ کتنا سچا وعدہ ہے کہ کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ کچھ سالوں کے بعد ایسا ہوا کہ یہ 12 حواری جنہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا, کسی ایک بادشاہ کو دعوت دی, وہ بادشاہ نے اسلام قبول کیا اور پھر وہ پوری کی پوری اپنی رعایا سمیت مسلمان ہو گیا. اور پھر عیسائیوں کی حکومت شروع ہوئی, یعنی عیسائی مطلب وہ لوگ مسلمان تھے سب, یہ عیسائی کا نام تو بعد میں ان کو دیا گیا, پہلے وہ لوگ مسلمان ہی کہلاتے تھے. تو یہ جو 12 مددگار تھے ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی ترقی دی اور ان کی دعوت و تبلیغ میں اتنی برکت رکھی کہ ہر طرف اسلام پھیل گیا تھا. تو یہ جو بھی مددگار ہوتے ہیں رسول کے وہ بہت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں, جیسے ہمارے صحابہ کرام تھے رضی اللہ عنہم, اس میں خاص اشرہ مبشرہ ہے, پھر انصار مہاجرین ہیں. ہر ہم جانتے ہیں کہ ہر صحابی کی اپنی جگہ ایک فضیلت ہے ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کی جیسا بننے کی توفیق دے اور ہم کو بھی اللہ تعالیٰ انصار میں سے بنائے, یعنی ہم یا تو مہاجر بنے یا انصار بنے. تو انصار جو مدد کرنے والے لوگ ہیں. تو حواریوں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لے اور ہم مسلمان ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو عیسائی تھے پہلے وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتے تھے, یہ عیسائیت کا نام ان کو بہت بعد میں دیا گیا. حواریوں کے سلسلے میں یہ واقعہ بھی یاد رہے کہ جب حواریوں نے کہا کہ اے عیسیٰ ابن مریم کہ آپ کا رب ہم پر آسمان سے کھانے کا ایک خون اتار سکتا ہے, تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو. انہوں نے کہا کہ ہم بس یہ چاہتے ہیں کہ اس خون سے کھانا کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہوں اور ہمیں معلوم ہو جائے کہ آپ نے جو کچھ ہم سے کہا ہے وہ سچ ہے اور ہم اس پر گواہ ہیں. اس پر عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی کہ اے ہمارے رب ہم پر آسمان سے ایک خون نازل کر جو ہمارے لیے اور ہمارے اگلوں پچھلوں کے لیے خوشی کا موقع قرار پائے اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو, ہم کو رزق دے اور تو بہترین رزاق رازق ہے. اللہ تعالیٰ نے جواب دیا میں اس کو تم پر نازل کرنے والا ہوں, مگر اس کے بعد جو تم میں سے کفر کرے گا اسے میں ایسی سزا دوں گا جو دنیا میں کسی کو نہ دی ہوگی. غرض جب یہ احسانات یاد دلا کر اللہ فرمائے گا. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ. کہ اے عیسیٰ ابن مریم کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کے سوا مجھے اور میری ماں کو بھی خدا بنا لو؟ تو وہ جواب میں عرض کرے گا سبحان اللہ, میرا یہ کام نہ تھا کہ وہ بات کہتا جس کے کہنے کا مجھے حق نہ تھا, اگر میں نے ایسی بات کہی ہوتی تو آپ کو ضرور علم ہوتا, آپ جانتے ہیں جو کچھ میرے دل میں ہے اور میں نہیں جانتا جو کچھ آپ کے دل میں ہے, آپ تو ساری پوشیدہ حقیقتوں کے عالم ہیں. میں نے ان سے اس کے سوا کچھ نہیں کہا تھا جس کا آپ نے حکم دیا تھا, اور یہی کہ اللہ کی بندگی کرو جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی. میں اسی وقت تک ان کا نگران تھا جب تک کہ میں ان کے درمیان تھا, جب آپ نے مجھے واپس بلا لیا تو آپ ان پر نگران تھے اور آپ تو ساری ہی چیزوں پر نگران ہیں. اب اگر آپ انہیں سزا دیں تو وہ آپ کے بندے ہیں, اور اگر آپ انہیں معاف کر دیں تو آپ غالب اور دانا ہیں. سبحان اللہ, یہ انبیاء کا کام ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ اپنی امتوں کے لیے معافی ہی مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اور رحم کی درخواست کرتے ہیں. تو عیسیٰ علیہ السلام اس دن اپنی لا علمی کا اظہار کریں گے, اور پھر اللہ تعالیٰ اس قیامت کا منظر بتا رہا ہے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گا کہ کیا تم نے کہا تھا انہیں, تو عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں کہ اللہ تعالیٰ آپ جانتے ہیں میں نہیں جانتا, اور میں نے صرف اتنا ہی کہا تھا کہ اللہ کی بندگی کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم, کہ اگر آپ ان کو بخش دیں تو آپ مہربان ہیں اور سزا دیں تو آپ ہی رب ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ ہی کا اختیار ہے ہر حال میں. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والارض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. یہ وہ دن ہے جس میں سچوں کو ان کی سچائی نفع دیتی ہے, ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں, یہاں وہ ہمیشہ رہیں گے, اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی, یہی بڑی کامیابی ہے. زمین اور آسمانوں اور تمام موجودات کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. یہ جو آیت تھی کہ اگر آپ انہیں سزا دیں تو وہ آپ کے بندے ہیں, اگر معاف کر دیں تو آپ غالب اور دانا ہیں. ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں تہجد میں اٹھے اور یہ نماز پڑھ رہے تھے اور نماز میں یہی ولی آیت آپ پڑھ رہے تھے. تو کچھ لوگ جنہوں نے سنا وہ گواہی دیتے ہیں کہ رسول اکرم ایک ہی آیت بار بار پڑھتے جاتے تھے اور آپ کی داڑھی آنسوں سے تر ہو گئی تھی. یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کے لیے دعا کی کہ یعنی اپنی امت کی مغفرت کے لیے دعائیں کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دے. تو یہ رسولوں کی خاص نرم دلی ہوتی ہے کہ وہ اپنی امت کے لیے ہمیشہ بہت زیادہ خیر خواہ ہوتے ہیں, اپنی ذات سے بڑھ کر بھی خیر خواہ ہوتے ہیں. اور سچوں کو ذن سچائی کام دے گی تو وہ کون سی خوبی ہے جو قیامت کے دن فائدہ دے گی؟ اور وہ ہے سچائی. یوم ینفع الصادقین صدقهم, یہ وہ دن ہوگا جس میں سچوں کو ان کی سچائی فائدہ دے گی. تو انسان سچ بولتا رہتا ہے, حدیث کا مفہوم ہے, یہاں تک کہ اس کا نام سچوں میں لکھ دیا جاتا ہے. اور ابو بکر صدیق کا لقب ہی یہ تھا, صدیق. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سچ بولنے والوں میں اور سچ کی گواہی دینے والوں میں لکھ لے اور ہماری زبان سے ہمیشہ سچ ہی نکلے. سورہ انعام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون. سورہ انعام مکی سورت ہے. انعام کا مطلب ہوتا ہے مویشی, ایسے جانور جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حلال کیے ہیں, چار پاؤں والے جانور. یہ مویشی قسم کے جانور. تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے زمین اور آسمان بنائے, روشنی اور تاریکیاں پیدا کی, پھر بھی وہ لوگ جنہوں نے دعوت حق کو ماننے سے انکار کر دیا ہے دوسروں کو اپنے رب کا ہمسر ٹھہرا رہے ہیں. وہی ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا, پھر تمہارے لیے زندگی کی ایک مدت مقرر کر دی اور ایک دوسری مدت اور بھی ہے جو اس کے ہاں طے شدہ ہے. ابھی تک ہم مدنی صورتیں پڑھ رہے تھے. جیسے آپ کو معلوم ہوا کہ دو حصوں میں ڈیوائڈ ہے صورتیں, مکی اور مدنی صورتیں. مکی صورتیں وہ صورتیں ہیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں, ان کو مکی کہا جاتا ہے, اور مدنی وہ صورتیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئیں, ان کو مدنی کہا جاتا ہے. تو اب مدنی صورتوں میں احکامات زیادہ ملیں گے اور آسان صورتیں ہیں, جبکہ مکی صورتیں اس میں احکام کم ہیں لیکن توحید اور آخرت کی بات زیادہ کی گئی ہے اور جس میں الفاظ بہت زیادہ فصیح استعمال کیے گئے ہیں, یعنی تھوڑی مشکل صورتیں ہیں. تو یہ مکی صورت ہے سورہ انعام. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی بات کو نہیں مانتے, جو رسول کی بات نہیں مان رہے تھے. تو شروعات ہی ہو رہی ہے کہ تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا, روشنی اور تاریکیاں بھی اس نے پیدا کی. تو تمام دنیا میں جو تاریکیاں ہیں, جو اندھیرے ہیں اور جو روشنی ہے, وہ اللہ کی طرف سے ہے. اللہ تعالیٰ ہی دن اور رات کو نکال لے آتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی نے یہ کائنات پیدا کی اور اسی نے یہ سب بنایا. تو ان کا جو کانسیپٹ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک ہے, مشرقین مکہ کا کانسیپٹ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہت سارے ایسے ساجھی اور شریک ہیں جو اس کو مدد کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا کہ نہیں, اللہ تعالیٰ کو کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اکیلے ہی یہ سب کچھ پیدا کیا, وہ تمام کائنات کا خالق ہے, اسی نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اور اسی نے روشنی اور اندھیرے بنائے. اور ہمیشہ آپ دیکھیں کہ نور واحد استعمال ہوتا ہے اور اندھیرے جمع کے فارم میں استعمال ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اندھیرے یعنی غلط راستے بہت زیادہ ہیں, اور سیدھا راستہ جبکہ صرف اور صرف ایک ہے, وہ اسلام کا راستہ, دین اسلام کا راستہ. تو سورہ انعام کا آغاز ہی دراصل اللہ تعالیٰ کی صفات کمال اور جلال سے ہوتا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ کی خصوصی حمد و ثنا ہے کیونکہ اس نے زمین اور آسمان کی تخلیق کی, جو اس کی قدرت کاملہ, اس کے وسیع علم اور رحمت اور حکمت عامہ اور خلق و تدبیر میں اس کی انفرادیت پر دلالت کرتی ہے. یعنی ایسا کوئی نہیں ہو سکتا, یعنی کائنات کو بھلا کوئی پیدا کر سکتا ہے سوائے اللہ کے. تو اللہ تعالیٰ جو اس کی قدرت کاملہ ہے اس کا یہاں ذکر فرما رہا ہے, جو اس کی تخلیق کی صلاحیت ہے اس کا یہاں ذکر کر رہا ہے, جو اللہ تعالیٰ کا وسیع علم ہے اس کی رحمت ہے, اس کی حکمت ہے, اور جو تدبیر ہے اس کی, وہ یہاں پر ذکر کی جا رہی ہے کہ ایسا کوئی اور نہیں ہو سکتا, وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. اس لیے بندے کو کیا کہا گیا, آپ دیکھیں انسان کتنا چھوٹا سا نظر آتا ہے, یعنی آپ زمین کو دیکھ لیں صرف یا دوسرے ستارے اور سیاروں کو دیکھ لیں, اللہ تعالیٰ نے کتنے قسم کے ستارے اور سیارے پیدا کیے, اس میں ایک انسان کی حیثیت ہی کیا ہے بھلا آپ بتائیے. اتنا چھوٹا سا انسان کہ اگر دور سے اس کو اوپر سے آسمان سے دیکھا جائے, خلا سے دیکھا جائے, تو ایک تنکا نظر آئے گا. تو اس کی کیا حیثیت اور کیا ہو سکتی ہے بھلا ہمت, اور پھر بھی وہ تکبر کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا, تو یہ کیسی بے ایمانی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر ایک کا وقت مقرر ہے, اجل و مسمع, کہ ایک تو یہ وقت مقرر ہے کہ اس دنیا میں جب انسان آیا ہے تو اس دنیا میں وہ کتنا رہے گا, یعنی اس کی پیدائش سے لے کر موت تک کا وقت, اور دوسرا اس کی موت سے لے کر قیامت تک کا وقت. ہر چیز اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھی, یعنی عالم برزخ کتنا ٹائم ہوگا وہ ہم نہیں جانتے, اور ہماری زندگی کتنی ہے, ہر جاندار کی زندگی ہے, چاہے وہ ایک چونٹی ہی کیوں نہ ہو، ایک مکھی ہی کیوں نہ ہو، تو وہ ایک وقت لے کر آتی ہے کہ کتنے وقت وہ زندہ رہے گی اس دنیا میں. تو ہمارا بھی وقت لکھا ہوا ہے. تو ایک مدت وہ ہے جو ہم پیدا ہوئے تھے اور ہماری موت ہوگی، اور دوسری مدت وہ ہے جو ہماری موت سے لے کر قیامت تک کی ہوگی. مگر تم لوگوں کے شک میں پڑے ہوئے ہو، وہی ایک رب ہے جو آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی، تمہارے کھلے اور چھپے سب حال جانتا ہے، اور جو برائی یا بھلائی تم کماتے ہو اس سے وہ واقف ہے. لوگوں کا حال یہ ہے کہ ان کے رب کے نشانے میں سے کوئی نشانی ایسی نہیں جو ان کے پاس سامنے آتی ہو اور انہوں نے اس سے منہ نہ موڑ لیا ہو. چنانچہ اب جو حق ان کے پاس آیا تو اسے بھی انہوں نے جھٹلا دیا. اچھا، جس چیز کا وقت تک مذاق اڑاتے رہے ہیں، ان قریب اس کے متعلق کچھ خبریں انہیں پہنچیں گی. کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے کتنی ایسی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں جن کا اپنے اپنے زمانے میں دور دورہ رہا ہے؟ ان کو ہم نے زمین میں وہ اقتدار بخشا تھا جو تمہیں نہیں بخشا ہے. ان پر ہم نے آسمان سے خوب بارشیں برسائیں اور ان کے نیچے نہریں بہا دی. مگر جب انہوں نے کفرانی نعمت کیا تو آخر کار ہم نے ان لوگوں کے گناہوں کی پاداش میں انہیں تباہ کر دیا اور ان کی جگہ دوسرے دور کی قوموں کو اٹھایا. یعنی کفار مکہ کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ تمہاری بھلا کیا حیثیت ہے، یہ تمہاری کیا حقیقت ہے؟ تم نے تو کوئی ترقی کی ہے نہ تم کوئی ایسی بہت زور آور قوم ہو. تم سے پہلے جو قومیں گزری تھیں وہ تو بہت زور آور تھیں، بہت ایسے لوگ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے تھے کہ جنہوں نے پتھروں کو تراش کر محل بنائے تھے، جنہوں نے دریا جاری کر دیے تھے زمین میں، جنہوں نے کھیتی باڑی میں خوب ترقی کی، جنہوں نے بند باندھے، جنہوں نے بڑی بڑی عمارتیں بنائی، پیرامڈس وغیرہ آپ دیکھ لیں، تو بہت ترقی کی لوگوں نے. لیکن جب انہوں نے اللہ کی بات نہیں مانی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی تباہ اور برباد کر کے رکھ دیا، کوئی ان کی حیثیت باقی نہیں رہی. تو اے کفار مکہ، تمہاری تو کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، تم تو کوئی ایسی بڑی قوم ہو ہی نہیں ہے، تو تم کس بنا پر اللہ تعالیٰ کی آیت کا انکار کر رہے ہو؟ تو قوم عاد، قوم سمود، فرعون کی قوم، ان سب کو دیکھ لو کہ کیسے کیسے انہوں نے محل بنائے تھے، کیسی ترقی کی تھی، اور کیسے انہوں نے پہاڑوں کو تراش کر محل بنائے تھے، لیکن وہ سب ختم کر دیے گئے. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم تمہارے اوپر کوئی کاغذ میں لکھی لکھائی کوئی کتاب بھی اتار دیتے اور لوگ اسے اپنے ہاتھوں سے چھو کر بھی دیکھ لیتے، تب بھی جنہوں نے حق کا انکار کیا ہے وہ یہی کہتے کہ تو صریح جادو ہے. کہتے کہ اس نبی پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ اگر کہیں ہم نے فرشتہ اتار دیا ہوتا تو اب تک کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، پھر انہیں کوئی مہلت نہ دی جاتی. اگر ہم فرشتے کو اتارتے تب بھی اسے انسانی شکل ہی میں اتارتے، اور اس طرح انہیں اسی شبے میں مبتلا کر دیتے جس میں وہ اب یہ مبتلا ہیں. ہمیشہ سے لوگوں کا اعتراض رہا ہے کہ فرشتے کیوں نہیں اتارے گئے، اور جب فرشتے آتے ہیں تو فیصلہ چکا دیا جاتا ہے، کیونکہ فرشتے اللہ تعالیٰ کا کوئی ایسا حکم لے کر اترتے ہیں کہ جب پھر یا تو عذاب آتا ہے یا کوئی خاص چیز ہوتی ہے. جیسے کہ جب لوط علیہ السلام کی بستی پر عذاب آیا تو فرشتے آئے تھے، اسی طرح سے جتنے بھی قوموں پر عذاب آیا تو فرشتے عذاب ہی لے کر پھر آتے ہیں. تو ان لوگوں کا جو مطالبہ تھا، ڈیمانڈ تھی، بس وہ یہ تھی کہ کوئی کتاب آسمان سے کیوں نہیں اتار دی گئی، پہاڑوں کو سونے کا بنا دیا جائے، یہ انسان کیوں رسول بنا دیا گیا، کوئی فرشتے کو کیوں نہ لایا گیا. تو کفار مکہ کا ذکر کیا گیا کہ جنہیں ماننا نہیں ہوتا وہ شرائط پیش کرتے جاتے ہیں اور مان کر نہیں دیتے. ہر دور کے لوگوں نے فرشتوں کے نزول کا مطالبہ کیا، انہیں یہ حیرت ہوئی کہ رسول انسانوں میں سے بھلا کیسے آ گئے، یہ تو ہم ہی جیسے انسان ہیں، اور پھر ان لوگوں نے رسولوں کا مذاق اڑایا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اگر ہم فرشتوں کو بھی نازل کرتے تو انسانی صورت ہی میں نازل کیا جاتا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے، مگر ان مذاق اڑانے والوں پر آخر کار وہی حقیقت مسلط ہو کر رہی جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. ان سے کہو ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا ہے. اور یہ قرآن میں آپ کو یہ انداز بیان بار بار ملے گا کہ قل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، کہ ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو. تو زمین میں چلنا پھرنا کس لیے ہے؟ عبرت کے لیے چلنا ہے، سبق حاصل کرنے کے لیے چلنا ہے، کہ ذرا زمین میں دوڑ پھر کر دوڑو اور پھرو اور دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے جھٹلانے والوں کا کیا انجام کیا ہے. وہ قومیں تباہ اور برباد ہو گئی جنہوں نے اللہ کے رسولوں کا مذاق اڑایا یا اللہ کی باتوں کو نہ مانا، ان کا حال دیکھ لو. تو ہر دور میں رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، ہر دور میں رسولوں کی تکذیب کی گئی، اور آج بھی ایسے بہت سارے آپ کو لوگ ملیں گے جو رسولوں کو ماننے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، دین کا اور نمازیوں کا مذاق اڑاتے ہیں، برقعے کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کو پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں، ملا کی دوڑ مسجد تک اور ملانی اور اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. ان سے پوچھو آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے؟ کہو سب کچھ اللہ ہی کا ہے، اس نے رحم و کرم کا شیوا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، اس لیے وہ نافرمانی اور سرکشیوں پر تمہیں جلدی سے نہیں پکڑ لیتا. قیامت کے روز وہ تم سب کو ضرور جمع کرے گا، یہ بالکل ایک غیر مشتبہ حقیقت ہے، مگر جن لوگوں نے اپنے آپ کو خود تباہی کے خطرے میں مبتلا کر لیا ہے وہ اسے نہیں مانتے. رات کے اندھیرے اور دن کے اجالے میں جو کچھ ٹھہرا ہوا ہے سب اللہ کا ہے اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ کہو، اللہ کو چھوڑ کر کے میں کسی اور کو اپنا سرپرست بنا لوں؟ اس رب کو چھوڑ کر جو زمین و آسمان کا خالق ہے اور جو روزی دیتا ہے، روزی لیتا نہیں ہے؟ کہو، مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے میں اس کے آگے سر تسلیم خم کروں، اور تاکید کی گئی ہے کہ کوئی شرک کرتا ہے تو کرے، تو بہرحال مشرکوں میں شامل نہ ہو۔ کہو، اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو ڈرتا ہوں کہ ایک بڑے خوفناک دن مجھے سزا بھگتنی پڑے گی۔ اس دن جو سزا سے بچ گیا اس پر اللہ نے بڑا ہی رحم کیا، اور یہی نمایاں کامیابی ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ رسول اکرم کو خود مخاطب کر کے کہہ دے گا کہ اگر میں تمہاری بات مانوں اور تمہاری خواہشات کی پیروی کروں گا تو میں تو خود گمراہ ہو جاؤں گا۔ تو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ سورت دراصل سورہ انعام توحید کے عقلی اور نقلی دلائل پر مشتمل ہے، بلکہ مکمل سورت توحید کی شان بیان کرتی ہے۔ یعنی پورے سورہ انعام میں آپ کو یہی مضمون ملے گا ماشاءاللہ۔ اس میں دلائل دیے گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، تمہارا رب تمہارا معبود حقیقی ایک ہے، واحد احد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ساجھی نہیں ہے، اور جو بتوں کو تم پوچھتے ہو تم نے خود ساختہ طریقے ایجاد کر رکھے ہیں۔ اور غور و فکر کرنے کے لیے کہا گیا ہے کہ تم دیکھو، اندھیروں میں جو کچھ ٹھہرا ہوا ہے وہ اللہ ہی کی قبضہ قدرت میں ہے، وہی روشنی نکال لاتا ہے، وہی اندھیرا کرتا ہے۔ وہو القاہر فوق عبادی وہو الحکیم الخبیر، وہ اپنے بندوں پر نگران ہے، وہ زبردست ہے، وہ پکڑنے کی پوری قوت رکھتا ہے، اور سب کچھ اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ وہ حکیم بھی ہے اور خبیر بھی ہے، حکمت والا بھی ہے اور خبر رکھنے والا بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ آگے دیکھیں، ان سے پوچھو کس کی گواہی سب سے بڑھ کر ہے؟ کہو، میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے، اور یہ قرآن میری طرف بذریعہ وحی بھیجا گیا ہے تاکہ تمہیں اور جس جس کو یہ پہنچے سب کو متنبہ کر دوں کہ واقعی تم لوگ یہ شہادت دے سکتے ہو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے رب بھی ہیں؟ کہو، میں تو اس کی شہادت ہرگز نہیں دے سکتا۔ کہو، اللہ تو وہی ایک ہے، اور میں اس شرک سے قطعی بیزار ہوں جس میں تم مبتلا ہو۔ یہ رسول اکرم کے ذریعے سے کہلوا دیا گیا کہ یہ قرآن میری طرف وحی کیا جا رہا ہے، اسے خود سے میں نے گھڑ کر تمہارے سامنے پیش نہیں کیا، جیسے کہ کفار مکہ کا اعتراض تھا کہ کوئی کاہن یا نجومی آ کر پڑھ سناتا ہے، یا کوئی اہل کتاب میں سے کوئی غلام ہے جو پڑھ کر سناتا ہے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ نہیں، یہ قرآن تو میرے پاس وحی کے ذریعے سے آتا ہے، وحی آتی ہے میرے پاس، اور اس میں ڈراوا ہے، اس میں وارننگ ہے تاکہ میں تمہیں وارن کر دوں، اور یہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور رب نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا ہے، اور میں اس شرک سے بیزار ہوں جو تم لوگ کرتے ہو۔ تو رسول اکرم کی زبانی کہلوا دیا گیا کہ شرک کی معافی نہیں ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شرک سے واقعی بیزار تھے۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس بات کو اس طرح غیر مشتبہ طور پر پہچانتے ہیں جیسے ان کو اپنے بیٹوں کے پہچانے میں کوئی شک و شبہ نہیں پیش آتا، مگر جنہوں نے اپنے آپ کو خود خسارے میں ڈال دیا ہے وہ اسے نہیں مانتے۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا بہتان لگائے یا اللہ کی نشانیوں کو جھٹلائے؟ یقیناً ایسے ظالم کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ جس وقت ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے اور مشرکوں سے پوچھیں گے، اب وہ تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریک کہاں ہیں جن کو تم اللہ کا شریک سمجھتے تھے، تو اس کے سوا کوئی فتنہ نہ اٹھا سکیں گے کہ یہ جھوٹا بیان دیں کہ اے ہمارے آقا، تیری قسم ہم ہرگز مشرک نہ تھے۔ دیکھو اس وقت یہ کس طرح اپنے اوپر آپ جھوٹ گھڑیں گے، اور وہاں ان کے سارے بناوٹی معبود گم ہو جائیں گے۔ اب یہ بات سمجھنا، دنیا میں سمجھ لینا بہت مشکل ہے، حالانکہ اتنی آسان بات ہے، اتنی سیدھی سچی بات ہے کہ اس وقت وہ سارے جھوٹے اور جھوٹے معبود گم ہو جائیں گے ان سے، اور وہ خود جھوٹ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے شرک نہیں کیا تھا۔ لیکن کیا بھلا اللہ تعالیٰ کو نہیں علم؟ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے۔ تو یہی تو وہ بات تھی جو رسول سمجھاتے تھے دنیا میں، لیکن وہ سمجھنا نہیں چاہتے تھے اور سمجھ کر عمل نہیں کرنا چاہتے تھے۔ تو جیسے کسی نے کہا نا کہ سمجھ کو سمجھو، سمجھ سمجھنا بھی ایک سمجھ ہے، سمجھ سمجھ کر بھی جو نہ سمجھے میری سمجھ میں وہ نہ سمجھے۔ یعنی کفار مکہ جانتے تھے، رسول اکرم ان کو ایسے دلائل دے رہے تھے تو وہ بہت حد تک جان گئے تھے، لیکن نہیں ماننا چاہتے تھے۔ اسی طرح سے اہل کتاب بھی جان گئے تھے کہ یہ رسول برحق ہے اور یہ کتاب سچی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ایسے پہچانتے تھے اس کتاب کو جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن ماننا نہیں چاہتے تھے۔ تو جان بوجھ کر یعنی سمجھ کر بھی بھولے بنے رہنا، سمجھ کر بھی انجان بن جانا، یہ دراصل نادانی ہے۔ تو بہرحال اس وقت ان کو کوئی چیز فائدہ نہیں دے گی۔ اصل تو آج یہاں پر عقل سے کام لینا ہے اور اس بات کو سمجھنا ہے کہ ہماری کامیابی کس میں چھپی ہوئی ہے۔ ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو کان لگا کر تمہاری بات سنتے ہیں، مگر حال یہ ہے کہ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال رکھے ہیں، جن کی وجہ سے وہ اس کو کچھ نہیں سمجھتے، اور ان کے کانوں میں گرانی ڈال دی ہے کہ سب کچھ سننے پر بھی کچھ نہیں سنتے۔ وہ خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں، اس پر ایمان لا کر نہ دیں گے۔ حد یہ کہ جب وہ تمہارے پاس آ کر تم سے جھگڑتے ہیں، تو ان میں سے جن لوگوں نے انکار کا فیصلہ کر لیا ہے، وہ ساری باتیں سننے کے بعد یہی کہتے ہیں کہ یہ ایک داستان پارینہ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ وہ اس ہمارے حق کو قبول کرنے سے لوگوں کو روکتے ہیں اور خود بھی اس سے دور بھاگتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اس حرکت سے وہ تمہارا کچھ بگاڑ رہے ہیں، حالانکہ دراصل وہ خود اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں، مگر انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ کاش تم اس وقت ان کی حالت دیکھ سکتے جب وہ دوزخ کے کنارے کھڑے کیے جائیں گے۔ اس وقت وہ کہیں گے کہ کاش کوئی صورت ایسی ہو کہ ہم دنیا میں پھر واپس جائیں اور اپنے رب کی نشانیوں کو نہ جھٹلائیں اور ایمان لانے والوں میں شامل ہوں۔ در حقیقت یہ بات وہ محض اس وجہ سے کہیں گے کہ جس حقیقت پر انہوں نے پردہ ڈال رکھا تھا وہ اس وقت بے نقاب ہو کر ان کے سامنے آ چکی ہوگی، یعنی آخرت۔ ورنہ اگر انہیں سابقہ زندگی کی طرف واپس بھیجا جائے تو پھر وہی سب کچھ کریں جس سے انہیں منع کیا گیا ہے۔ وہ تو ہیں ہی جھوٹے، اس لیے اپنی خواہش کے اظہار میں بھی جھوٹ ہی سے کام لیں گے۔ آج یہ لوگ کہتے ہیں کہ زندگی جو کچھ بھی ہے بس یہی دنیا کی زندگی ہے، اور ہم مرنے کے بعد ہرگز دوبارہ نہ اٹھائے جائیں گے۔ کاش وہ منظر تم دیکھ سکو جب یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے۔ اس وقت ان کا رب ان سے پوچھے گا، کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ یہ کہیں گے، ہاں اے ہمارے رب، یہ حقیقت ہی ہے۔ وہ فرمائے گا، تو اچھا، اب اپنے انکار کی پاداش میں عذاب کا مزہ چکھو۔ انہیں کتنے جھوٹے سہارے تھے جو انہوں نے دنیا میں تھام رکھے تھے، وہ سب قیامت کے دن ختم ہو جائے گے۔ قیامت کے دن مشرکوں سے کہا جائے گا کہ ان شریکوں کو لاؤ جنہوں کو تم نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا تھا، تو وہ سب معبودانے باطل ان سے دور ہو جائیں گے، انہیں ہٹ جائیں گے، کوئی ان کا ساتھ نہیں دے گا۔ تو انہیں کتنا کمزور سہارا تھا جو انہوں نے تھاما تھا، انہیں وہی پتے ہوا دینے لگے جن پر تکیہ کیا تھا۔ تو لہٰذا دنیا میں ایسا مضبوط سہارا تھا ہمیں، اور وہ مضبوط سہارا سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب جو کہ رسی ہے، اللہ تعالیٰ کی، جس کو اگر آپ نے پکڑ لیا تو پھر وہ کوئی توڑ نہیں سکتا۔ اور انہوں نے جب ان کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی تو وہ ایک جملہ ہمیشہ کہتے تھے کہ قال اساطیر الاولین، یہ تو پرانے وقتوں کی قصے کہانیاں ہیں، یہ تو جھوٹی باتیں ہیں، انہیں کس سے کہانیاں سمجھتے تھے اس کو۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ انہوں نے اس کو اسٹوری سمجھ لیا، کیونکہ ان کے یہاں پر اسٹوری ٹائم ہوتا تھا، جب وہ رات میں بیٹھ کر اس طرح سے قصے کہانیاں ایک دوسرے کو بیان کرتے تھے انٹرٹینمنٹ کے لیے۔ اور یہ جو اساطیر کا لفظ ہے، یہ بھی بہت ہی قابل غور ہے۔ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ انگلش میں بھی اسٹوری کہا جاتا ہے، اسٹوری یعنی کہانی، تو کہا جاتا ہے کہ اسٹوری اسی سے نکلا ہے، اساطیر سے۔ اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ لفظ دراصل جو پرانی انگلش ہوتی تھی اس زبان کا لفظ ہے، یعنی جس زبان میں عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی تھی، جس کو سریانی زبان کہتے ہیں، اسی کا یہ لفظ ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں قرآن میں بھی اس کو وہی لفظ استعمال کیا، اساطیر، اور اسی سے سٹوری بنا، اور اس کا مطلب ہے کہ قصے کہانیاں، یعنی جس کی کوئی اہمیت اور کوئی ویلیو نہیں ہے۔ تو کفار مکہ قرآن کو بس صرف ایک سٹوری سمجھتے تھے، قصے کہانیوں کی کتاب۔ تو یہ قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، اس میں قصص بیان کیے گئے ہیں لیکن عبرت حاصل کرنے کے لیے، کچھ نہ کچھ سبق حاصل کرنے کے لیے۔ تو قرآن کو انہوں نے گزرے ہوئے لوگوں کی قصے کہانی کہا، اور اس کی حقیقت کو نہ جانا۔ تو اللہ تعالیٰ کی آیت کا آج بھی انکار کیا جاتا ہے۔ بہت ساری ایسی باتیں ہیں جس کو مذاق بنایا جاتا ہے، قرآن کی باتوں کو، رسول کی تعلیمات کو مذاق بنایا جاتا ہے۔ نان مسلم تو کیا مذاق بنائیں گے، آج خود مسلمان ہی اس کا مذاق اڑاتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا کہاں، کس نے دیکھا، جبکہ جب دیکھی جائے گی کہتے ہیں۔ آخرت کس نے دیکھی؟ بابر و عیش کوش کے عالم دوبارہ نہیں، اس کے خوب انجوائے کرو۔ دنیا دوبارہ کس نے دیکھی ہے؟ تو دوبارہ دنیا میں تھوڑی آئیں گے، لہٰذا خوب انجوائے کر لو۔ تو ایسی زندگی ایک مسلمان نہیں جی سکتا۔ آج بھی رسولوں کی تعلیمات کا مذاق اڑایا جاتا ہے، خود مسلمان اڑاتے ہیں، قیامت کے دن کا مذاق اڑاتے ہیں، جنت دوزخ کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو اس وقت ایسے لوگ افسوس کریں گے اور حسرت اور یاس کا شکار ہوں گے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھ رکھا تھا۔ جو آیت نمبر 31 میں ہے کہ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ حتى اذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون اوزارهم على ظهورهم الا ساء ما يزرون۔ نقصان میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے اپنی ملاقات کی اطلاع کو جھوٹ قرار دیا۔ جب اچانک وہ گھڑی آ جائے گی تو یہی لوگ کہیں گے، افسوس، ہم سے اس معاملے میں کیسی تقصیر، کیسی کمی ہو گئی۔ اور ان کا حال یہ ہوگا کہ اپنی پیٹھوں پر اپنے گناہوں کا بوجھ لادے ہوئے ہوں گے، دیکھو کیسا برا بوجھ ہے جو یہ اٹھا رہے ہیں۔ دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور ایک تماشا ہے، حقیقت میں آخرت ہی کا مقام ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو ضیاکاری سے بچنا چاہتے ہیں۔ بہت ہی امپورٹنٹ آیت ہے. پہلی بات تو اوپر دنیا کی زندگی کو جن لوگوں نے فوقیت دی تھی تو وہ آخرت میں عذاب کا مزہ چکھیں گے, اور تحقیق نقصان میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا. تو اللہ کی ملاقات کا یقین ایک مومن کے دل میں ہوتا ہے, وہ جانتے کہ مجھے اللہ سے ملاقات کرنی ہے, لہٰذا اس کی پوری تیاری دنیا میں وہی ملاقات کے لیے ہوتی ہے کہ میں جب اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا رہوں تو میں شرمندہ نہ ہونے پاؤں, میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جب کھڑا رہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے بلند مقام عطا کرے, میں اللہ تعالیٰ کی نظروں میں جچنے والا بن جاؤں. تو اس کی پوری زندگی کی دوڑ دھوپ تگ و دو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی خواہش میں گزرتی ہے, اور جب اس کے دل میں خواہش ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی تو اللہ تعالیٰ اس کو ملاقات عطا بھی کر دے گا. لیکن جن لوگوں نے اللہ کی ملاقات کو بھلائے رکھا تو ان کو وہ قیامت کی گھڑی اچانک لگے گی, یعنی ان کو جب موت آئے گی تو وہ کہیں گے کہ ہائے اتنی اچانک آ گئی موت, اور وہ حسرت کا شکار ہوں گے, ہائے افسوس, ہاتھ ملتے رہ جائیں گے, ما فرتنا فیہا, کہ ہم نے کیسی تقصیر کر دی, کیسی کمی کر دی. فرتنا یہ اسی سے افراط و تفریط ہم جو کہتے ہیں نا اردو میں, اسی سے بنا یہ لفظ, یعنی اسی سے اردو کا لفظ بنا ہے. تو قیامت اچانک آئے گی, اس وقت وہ لوگ افسوس کریں گے جنہوں نے اسے جھٹلایا تھا قیامت کو, اور پھر وہ افسوس کر کے کہیں گے کہ ہائے ہماری کمبختی, ہائے ہماری بدبختی کہ ہم نے دنیا میں کیسی کمی کر دی اپنے آخرت کے اعمال کے لیے, ہم نے کوئی توشہ تیار نہیں کیا, ہم نے آخرت کے لیے کوئی تیاری نہیں کی. تو آپ دیکھیں موت جب آتی ہے تو وہ انتظار نہیں کرتی کسی کا, وہ یہ نہیں کہتی ہے کہ اچھا ٹھیک ہے فلاں رشتے دار آ جائے, فلاں یہ آ جائے, میں فلاں عمل کر لوں تاکہ تم عمل کر لو تاکہ تمہاری نیکیاں بڑھ جائے. موت اچانک آتی ہے, تو موت اچانک آتی ہے, موت ہمارے شہرک سے بھی قریب ہے, یعنی کب آ جائے گی ہمیں کچھ پتہ نہیں, ابھی اگلے لمحے بھی آ سکتی ہے. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ بیٹھتے تھے اور اللہ کے رسول صحابہ کی تربیت کیا کرتے تھے, تو اللہ کے رسول نے ایک دن پوچھا کہ تم کیا جانتے ہو کہ موت کب آئے گی اور کتنی دیر میں آئے گی, تو کسی صحابہ نے کہا کہ ایک لمحے بعد, کسی نے دو لمحے بعد, کسی نے کچھ الگ الگ جواب دیے. رسول اکرم نے فرمایا کہ جو سانس تم لے رہے ہو وہ سانس باہر نکل سکے گی یا نہیں نکل سکے گی, اس کا بھی ہمیں علم نہیں کہ موت آ جائے گی. یہ جو پیالہ یا دودھ کا پیالہ تھا ہاتھ میں, کسی نے کہا تھا کہ یا رسول دودھ کا پیالہ پینے تک موت آ جائے گی, تو کہا کہ سانس لے کر باہر نکلنا اس کا بھی ہمیں ہوش نہیں ہے, یا اس کی بھی ہمیں خبر نہیں ہے کہ اس سے پہلے ہی موت آ جائے, اتنی نزدیک ہے موت ہم سے. آپ سوچیں جب موت اتنی نزدیک ہے تو اس کی تیاری ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے, اس کی فکر ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے. تو قیامت تو جب آئے گی آئے گی, اور اچانک ہی آئے گی, اس کے لیے پہلے سے کوئی الارم نہیں ہوگا کہ قیامت آنے والی ہے. ہاں نشانیاں ظاہر ہوگی, زمین سے جانور کا نکلنا اور سورج کا مشرق کی وجہ مغرب سے طلوع ہونا, یہ سب نشانیاں ہوں گی, لیکن اچانک قیامت آئے گی. تو کچھ لوگ حسرت اور یاس کا شکار ہوں گے, اس وقت وہ کہیں گے کہ ہم نے جو کمی کی تھی اپنے اعمال میں. تو اگلی آیت میں صرف کہا گیا ہے کہ ان لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جو دنیا کی رنگینیوں میں, اس کی دل فریبیوں میں گم ہو گئے, ان کا دل فریفتہ ہونے لگا دنیا کی رنگینیوں پر, جو دنیا کی طرف مائل ہو جاتے ہیں, تو نفس اس پر مائل ہوتے ہیں اور ارادے اس سے پیوست ہو رہتے ہیں, یعنی دنیا کی طرف. یعنی یہ انسان کی کمزوری ہے کہ انسان کا دل دنیا کی رنگینیوں میں گم ہو جاتا ہے, وہ اس پر دل فریفتہ ہوتا ہے, نفس اسی طرف جھکے جاتے ہیں اور ارادے اس سے وابستہ رہتے ہیں دنیا کی رنگینیوں کی طرف, اور لہو اور لعب میں انسان مشغول ہو جاتا ہے, اور ایسا مشغول ہو جاتا ہے جیسے کھیل کود میں بچے مشغول ہوتے ہیں. آپ دیکھو گے کہ بچے کتنا مگن ہوتے ہیں, ان کو کوئی چیز کی فکر نہیں ہوتی, ایون بعض اوقات بچے ان کو بھوک پیاس بھی نہیں لگ رہی ہوتی کھیلنے میں. تو دنیا کو لہو و لعب کہا گیا ہے, کھیل تماشا. انسان بھی آج اسی طرح سے مشغول ہے دنیا میں, اسی طرح سے وہ اس طرح سے پیوست ہو کر رہ گئے دنیا کی طرف اور اپنی آخرت کو بھول چکے. آپ دیکھیں ابھی ہماری آخرت ہمیں یاد نہیں آ رہی ہے, کتنی بھاگ دوڑ والی لائف تھی نا. ابھی چند ہفتوں پہلے آپ نے دیکھا ہوگا, چند مہینوں پہلے آپ نے دیکھا ہوگا, جو لوگ جانتے ہیں مالس اگر دیکھ لیں, ایون صرف یہاں کی دہران مال کا آپ حال لے لیں کہ دہران مال میں جو بہت بڑی مال ہے, یا راشد مال, جتنی بھی بڑی بڑی مالس یہاں پر ہے, آپ نے دیکھا ہوگا کتنی بھاگ دوڑ والی زندگی تھی. یعنی اتنا رش ہوا کرتا تھا کہ بعض اوقات کار پارکنگ نہیں ملتی تھی, اور کہیں پر بھی ہر جگہ کا یہ حال تھا. جب آپ ویکینڈ پر کارنرز جاتے تھے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کو پارکنگ ڈھونڈنے کے لیے کئی چکر لگانے پڑتے تھے, کئی راؤنڈس لینے پڑتے تھے, تب کہیں جا کر بہت مشکل سے پارکنگ ملتی تھی. تو کتنی بھاگ دوڑ والی لائف ہے, کس طرح سے مگن ہے انسان دنیا میں, کس طرح سے اس کی دل فریبیوں میں گرفتار ہے, کس طرح سے دل اس کی طرف وابستہ اور پیوستہ ہیں, جو کہا گیا نا کہ ارادے اس سے پیوستہ رہتے ہیں. یعنی سارے جو ہمارے انٹینشنز ہیں, ساری جو ہماری کوششیں ہیں, ساری بھاگ دوڑ ہے, اس دنیا سے پیوست رہتی ہے. بس اسی کی فکر, شاپنگ کرنی ہے, یہ خریدنا ہے, وہ خریدنا ہے, گھر کی سیٹنگ چینج کرنی ہے, فلاں چیز کی شاپنگ ہے, یہاں پارٹی میں جانا ہے, وہاں یہ پہننا ہے, وہاں وہ پہننا ہے. اب دیکھیں اچانک سے بریک لگ گیا نا سب کچھ, اور ابھی بھی زندگی گزر رہی نہیں گزر رہی ہے الحمدللہ, اور بہت اچھی ہے. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری فکروں سے آزاد کر دیا, آپ ابھی فی الحال اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہیں, یعنی دل نرم پڑ گئے ہیں. اس ایک وائرس نے ہم سب کو کہاں لا کھڑا کیا, ہم واپس اپنے گھروں کی طرف اور اس فکر میں ہیں کہ ہم کو ایک دن لوٹ کر جانا ہے. تو اللہ تعالیٰ گاہے بگاہے اس طرح کے حادثات بھیجتا رہتا ہے, دنیا میں پیش کرتا رہتا ہے, کرواتا رہتا ہے انسانوں کو اس سے وابستہ, تاکہ لوگ الرٹ ہو جائیں, تاکہ لوگ وارن ہوں کہ ان کو ایک دن اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے جانا ہے, اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا رہنا ہے. حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ جس نے دنیا کو چاہا اس نے آخرت کا نقصان کیا, بس باقی رہنے والے کو ترجیح دو. یعنی وہ لوگ بے وقوف اور نادن ہوتے ہیں جو دنیا کو, جو کہ عارضی ہے, ختم ہو جانے والی ہے نا دنیا, جو کچھ بھی نقصان ہوگا دنیا کا وہ دنیا کی حد تک رہے گا, آخرت کا تو نقصان نہیں ہوگا نا الحمدللہ. تو آپ دیکھیں کہ ہم کو اصل فکر کس کی ہونی چاہیے, آخرت کے نقصان کی, کہ جو ما فرتنا کا لفظ آیا ہے کہ ہائے افسوس, یا حسرتنا علی ما فرتنا فیہا, جو 31 آیت میں ہے کہ ہائے افسوس کیسی ہم نے کمی کر دی. تو جو کمی ہے اس وقت افسوس کر کے کچھ فائدہ نہیں ہوگا, آج ہمارے پاس وقت ہے, موقع ہے, ابھی تو ہم خالی بیٹھے ہیں الحمدللہ, جتنا وقت ہو سکتا ہے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے جوڑ لیں, اللہ سے قریب کر لیں, اللہ تعالیٰ سے اپنا رشتہ مضبوط کر لیں, نزدیک ہو جائیں اللہ تعالیٰ سے, قرب حاصل کریں اللہ تعالیٰ سے, کہ اللہ تعالیٰ کو ایسے بندے بہت پسند ہیں جو نوافل کے ذریعے سے اس کا قرب حاصل کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے ناطا تو جوڑیں جو اتنے دن سے ٹوٹ گیا تھا, جو ہم دنیا کی بھاگ دوڑ میں لگے تھے, ایک ریس لگی ہوئی تھی سمجھے, ہر طرف ایک نفسا نفسی کا عالم تھا, بھاگ دوڑ کا عالم تھا, ہر کوئی فکر مند پریشان, دو دو لوگ کما رہے ہیں گھر کے, دو دو لوگ کمانے کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں اور پھر بھی کہتے ہیں پورا نہیں پڑتا ہے. خواہشات کا ایک ریلا تھا سمجھے, کہ بس خواہشات ختم ہونے کا اور رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی, اب رک گئے نا سب لوگ, اور اس کے بغیر بھی زندگی گزر رہی ہی نہیں گزر رہی, آپ بتائیے, بغیر شاپنگ کے الحمدللہ گزر رہی ہے زندگی, کیونکہ ہم نے یہ چیزوں کو اپنے اوپر زبردستی لازم کر لیا تھا. پہلے کے بھی لوگ تھے وہ اس طرح مالز میں تھوڑی جاتے تھے, پہلے کے بھی لوگ تھے وہ اس طرح سے اپنی زندگی کا مقصد انہوں نے صرف شاپنگ 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 نہیں رکھا تھا, بلکہ کچھ اور بھی غم ہے زمانے میں شاپنگ کے علاوہ. تو آخرت وہ اپنے بقا اور دوام اور اپنی ذات و صفات کے اعتبار سے اہل تقویٰ کے لیے بہتر ہے, سبحان اللہ. تو ہم تقویٰ والے بنے, دنیا عارضی اور ختم ہو جانے والی ہے, صرف دو دن کے لیے ہے دنیا, ختم ہو جائے گی. 60 سال کتنی عمر ہوتی ہے کہ کل قیامت کے دن جب پوچھا جائے گا تو کہے گا کہ دن کا کچھ حصہ میں رہا تھا دنیا میں, تو اس دن کے کچھ حصے کے لیے ہم اتنی اپنی آخرت کو تباہ اور برباد کر لیں. تو لہٰذا اپنی آخرت کی فکر کریں اور آخرت کے لیے توشہ جمع کریں, جس کی وجہ سے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. تو دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور ایک تماشا ہے, حقیقت میں آخرت ہی کا مقام ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو ضیاکاری سے بچنا چاہتے ہیں. پھر کیا تم لوگ عقل سے کام نہ لوگے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہمیں معلوم ہے کہ جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان میں تمہیں رنج ہوتا ہے, لیکن یہ لوگ تمہیں نہیں جھٹلاتے, بلکہ ظالم دراصل اللہ کی آیت کا انکار کر رہے ہیں. تم سے پہلے بھی بہت سے رسول جھٹلائے جا چکے ہیں, مگر اس تکذیب پر, ان اذیتوں پر جو انہیں پہنچائی گئی, انہوں نے صبر کیا, یہاں تک کہ ہماری مدد پہنچ گئی. اللہ کی باتوں کو بدلنے کی طاقت کسی میں نہیں ہے. تو کفار کی اظہار آسانیوں پر رسول اکرم کو بھی تکلیف ہوتی تھی, کیونکہ آپ بھی انسان تھے, دل غمزدہ ہوتا تھا, لیکن ایسی حالت میں جو صبر کرے اور صبر کی طاقت کی گئی ہے, تو جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو بلند مقام عطا کرتا ہے. تو کفار کی اظہار آسانیوں پر صبر کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک بلند درجات کو پانا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول, دراصل انہوں نے آپ کا انکار نہیں کیا بلکہ اللہ کا انکار کرتے ہیں, اور پچھلے رسولوں کے ساتھ جو کچھ پیش آیا اس کی خبریں تمہیں پہنچ چکی ہیں, تاہم اگر ان لوگوں کی بے رخی تم سے برداشت نہیں ہوتی, تو اگر تم میں کچھ زور ہے تو زمین میں کوئی سرنگ ڈھونڈو یا آسمان میں سیڑھی لگاؤ اور ان کے پاس کوئی نشانی لانے کی کوشش کرو, اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر سکتا تھا. لہذا نادان مت بنو, دعوت حق پر لبیک وہی لوگ کہتے ہیں جو سننے والے ہیں, انہیں غور سے سننے والے ہیں. تو وہ لوگ رسول کا انکار نہیں کر رہے تھے, دراصل اللہ کا انکار کر رہے تھے, اللہ کی آیت کو سن کر. رحم اٹھ دے تو انہیں اللہ بس قبروں ہی سے اٹھائے گا, اور پھر وہ اس کی عدالت میں پیش ہونے کے لیے واپس لائے جائیں گے. تو یہاں پر غور سے سننے کی بات کی جا رہی ہے. اب دیکھیں, غور سے سننا بہت فائدہ دیتا ہے, جتنا آپ زیادہ اچھے سے سنیں گے اتنا ابزارب کریں گے آپ, وہ چیز آپ کے دلوں میں اتر جائے گی, وہ دلوں میں ٹھہر جائے گی, وہ آپ کے دل میں جگہ بنا لے گی, اور پھر اس کا رزلٹ بہت اچھا نکلے گا. آپ اس جتنا آپ نے اس کو جذب کیا تھا اس بات کو غور سے سن کر, اتنا آپ اس کو دوسروں کو دینے والے بھی بنیں گے انشاءاللہ. خود کے لیے بھی اصلاح کا باعث ہوگا اور دوسروں کے لیے بھی اصلاح کا باعث ہوگا. تو ابھی بھی جب ہم قرآن پڑھتے ہیں, سنتے ہیں, اس کو ابھی سمجھ رہے ہیں, یہ دور قرآن بھی جو چل رہا ہے, جتنا ہو سکتا غور سے سننے کی کوشش کریں, تاکہ جب آپ اس کو دینے والے بنے تو بہت اچھی طریقے سے دینے والے بنیں گے. اور یہاں انہی کی بات کی جا رہی ہے کہ جو غور سے سنتے ہیں وہ بہت کچھ فائدہ اٹھاتے ہیں, اور جو سننا نہیں چاہتے تو پھر ان کے لیے ان کو مردوں سے تشبیہ دی گئی ہے. صرف مردے ہی نہیں سن سکتے کیونکہ ان کو وہ ساری حس ختم ہو چکی ہوتی ہے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتری؟ کہو اللہ نشانی اتارنے کی پوری قدرت رکھتا ہے مگر ان میں سے اکثر لوگ نادانی میں مبتلا ہیں. زمین میں چلنے والے کسی جانور اور ہوا میں پروں سے اڑنے والے کسی پرندے کو دیکھ لو، یہ سب تمہاری ہی طرح کے انواع ہیں. ہم نے ان کی تقدیر کے نوشتے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے. پھر یہ سب اپنے رب کی طرف سمیٹے جاتے ہیں مگر جو لوگ ہماری نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں وہ بہرے اور گونگے ہیں، تاریکیوں میں پڑے ہوئے ہیں. اللہ جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے سیدھے راستے پر لگا دیتا ہے. ان سے کہو ذرا غور کر کے بتاؤ، اگر کبھی تم پر اللہ کی طرف سے کوئی بڑی مصیبت آ جاتی ہے یا آخری گھڑی آ پہنچتی ہے تو کیا اس وقت تم اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہو؟ بولو اگر تم سچے ہو اس وقت تم اللہ ہی کو پکارتے ہو، پھر اگر وہ چاہتا ہے تو اس مصیبت کو تم پر سے ٹال دیتا ہے. ایسے موقع پر تم اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو بھی بھول جاتے ہو. یعنی ایک کتاب وہ ہے جو لکھی جا رہی ہے، جو میری اور آپ کی زندگی کی کتاب ہے، جسے ہمیں خود پڑھنے کے لیے کہا جائے گا، اور اس کتاب میں اللہ تعالیٰ نے کوئی کمی نہیں کی ہے. یعنی ہر چیز لوہے محفوظ میں لکھی ہوئی ہے، تمام حوادث اس کے مطابق ہوتے ہیں. آیات اس بات پر دلیل ہے کہ سب سے پہلے لوہے محفوظ میں تمام کائنات کی تقدیر لکھ دی گئی تھی اور پھر ہمارا اعمال نامہ بھی لکھا جا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم تمام اشیاء کو شامل ہے، اس کی کتاب یعنی لوہے محفوظ تمام موجودات کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اس میں ہر چیز لکھی ہوئی ہے. دنیا میں جو بھی حادثات ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے پاس لکھے ہوئے ہیں. اس کی مشیت اور قدرت عامہ ہر چیز پر نافذ ہے. تمام مخلوقات کو اللہ نے پیدا کیا ہے، حتیٰ کہ بندوں کے افعال کا خالق بھی وہی ہے، سبحان اللہ. اب یہاں پر ایک اور بات بتائی گئی، کفار مکہ کا ہمیشہ کا یہ معاملہ تھا کہ جب بھی وہ سمندر میں کسی مصیبت میں گرفتار ہو جاتے یا طوفان میں گھر جاتے تو وہ سب معبودوں کو چھوڑ کر صرف اللہ کو پکارتے تھے. تو اللہ تعالیٰ ان کو یاد دلا رہے ہیں کہ مشکل وقت میں تم کس کو پکارتے ہو؟ جب طوفان میں تمہاری کشتیاں گھر جاتی ہیں اور سمندر میں تم اسٹک ہو جاتے ہو تو تم کس کو پکارتے ہو؟ سارے معبودان باطل کو چھوڑ کر، سارے بتوں کو چھوڑ کر تمہیں صرف اللہ یاد آتا ہے. اور تم کو معلوم ہے کہ اس مصیبت سے صرف اللہ تعالیٰ ہی نجات دے سکتا ہے. یعنی اتنی شرک اور بت پرستی ہونے کے باوجود بھی ان کو یہ بات پر یقین تھا کہ مصیبت سے اللہ تعالیٰ ہی نکال سکتا ہے. تو آج کے دور سے بہتر تھے وہ لوگ، یعنی ان کا بہرحال اللہ پر ایمان تھا کسی نہ کسی صورت میں. لیکن آج کے لوگ مشکل وقت میں کس کو پکارتے ہیں؟ مشکل کشا، غوث اعظم اور پتہ نہیں کس کس کو. تم سے پہلے بہت سی قوموں کی طرف ہم نے رسول بھیجے اور ان قوموں کو مصائب و عالم میں مبتلا کیا تاکہ وہ عاجزی کے ساتھ ہمارے سامنے جھک جائیں. پر جب ہماری طرف سے ان پر سختی آئی تو کیوں نہ انہوں نے عاجزی اختیار کی، مگر ان کے دل تو اور سخت ہو گئے اور شیطان نے ان کو اطمینان دلایا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو خوب کر رہے ہو. پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو جو انہیں کی گئی تھی بھلا دیا تو ہم نے ہر طرح کے خوشحالیوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیے، یہاں تک کہ جب وہ ان بخششوں میں جو انہیں عطا کی گئی تھی خوب مگن ہو گئے تو اچانک ہم نے انہیں پکڑ لیا، اور اب حال یہ تھا کہ وہ ہر خیر سے مایوس تھے. اس طرح ان لوگوں کی جڑ کاٹ کر رکھ دی گئی جنہوں نے ظلم کیا تھا، اور تعریف ہے اللہ رب العالمین کے لیے، سبحان اللہ. تو قوموں کو اللہ تعالیٰ نے آزمایا تاکہ وہ عاجزی اختیار کریں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جائیں. یعنی پہلے ان کو آزمایا گیا، مصیبتوں میں ڈالا گیا، ان کے اوپر مشکلات آئیں تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے آگے جھکیں اور عاجزی اختیار کریں اور دعائیں کریں، لیکن ان لوگوں نے سرکشی کی تو آخر کار پھر عذاب آ گیا جس کی وجہ سے ان کا خاتمہ ہو گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی جڑ ہی کاٹ کر رکھ دی. یعنی اس طرح سے تباہ اور برباد کر دیا ان قوموں کو، ظالم قوموں کو، کہ وہاں پر اب زندگی کے ان جگہوں پر زندگی کے کوئی آثار بھی نہیں ہے. اتنی بری طرح جڑ کاٹی گئی، کوئی ان میں سے کوئی بچا نہیں تھا. اور پھر اللہ تعالیٰ ایک اور طریقے سے آزماتا ہے، قانون استدراج اس کو کہتے ہیں، ڈھیل دینا، کہ کسی بھی قوم پر خوشحالی کے دروازے کھول دینا، دنیاوی ترقی اور ساز و سامان میں خوب ان کو نوازنا. تو پھر جب خوشحالی کے دروازے کھل جاتے ہیں تو وہ قوم اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھنے لگتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے ہم پر یہ، اور اس طرح سے وہ اللہ تعالیٰ کو بھول جاتی ہے اور ایز اے گرانٹیڈ ساری چیزیں لیتی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو، یعنی اس طرح سے اس نے اللہ تعالیٰ نے ڈھیل دی تھی، اور پھر اچانک اللہ تعالیٰ رسی کھینچتا ہے ان کی. تو خوشیوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، انعامات کی بارش کر دی جاتی ہے، دنیاوی ترقی میں وہ قوم بہت آگے بڑھ جاتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کو بھول جاتی ہے. سائنس کی ترقی نے اس کا دماغ خراب کر دیا ہوتا ہے اور وہ ہر چیز کو پھر، یعنی سائنس کو ہی خدا سمجھنے لگتی ہے نعوذ باللہ، اور اللہ تعالیٰ کو بھلا دیتی ہے. تو پھر ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اچانک کھینچتا ہے اور ان کو سزا دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ایسے ہی وہ لوگ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے پکڑا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری بینائی اور سماعت تم سے چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر کر دے تو اللہ کے سوا اور کون ہے جو یہ قوتیں تمہیں واپس دلا سکتا ہو؟ دیکھو کس طرح ہم بار بار اپنی نشانیاں ان کے سامنے پیش کرتے ہیں اور پھر یہ کس طرح ان سے نظر چراتے ہیں. کہو کبھی تم نے سوچا کہ اگر اللہ کی طرف سے اچانک یہ اعلانیہ تم پر عذاب آ جائے تو کیا ظالم لوگوں کے سوا کوئی اور ہلاک ہوگا؟ ہم جو رسول بھیجتے ہیں اسی لیے تو بھیجتے ہیں کہ وہ نیک کردار لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والے اور بد کردار کے لیے ڈرانے والے ہوں. پھر جو لوگ ان کی بات مان لیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے، اور جو ہماری آیت کو جھٹلائیں وہ اپنی نافرمانیوں کی پاداش میں سزا بھگت کر رہے ہیں۔ یعنی جو بھی قوتیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہیں سماعت کی، بصارت کی، تو اگر اللہ تعالیٰ ہماری یہ صلاحیتیں لے لے تو کون واپس لا کر دے سکتا ہے؟ آپ خود بتائیں، واقعی میں یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے ہم پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو آنکھوں والا بنایا، اللہ تعالیٰ نے ہم کو بینائی دی، اللہ تعالیٰ نے ہم کو کان میں سننے کی صلاحیت دی۔ اگر یہ سب نہ ہوتے تو ہم کیسے یہ سب کچھ دیکھ سکتے، سن سکتے یا پڑھ سکتے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اسی کی طرف اشارہ کیا کہ ساری جو نعمتیں عطا کی ہیں تم کو کس نے دی ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ احساس دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر گزاری کرو، اور دلوں پر مہر کب لگ جاتی ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو انسان اللہ تعالیٰ کے راستے میں استعمال نہیں کرتا۔ جو آنکھیں دی ہیں اللہ تعالیٰ نے، جو بینائی دی ہے اس سے وہ بصیرت کی نگاہ سے نہ دیکھے، جو سماعت دی ہے اللہ تعالیٰ نے اس سے وہ اللہ کی آیتوں کو نہ سنے بلکہ اس کا انکار کرے، تو پھر اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں، اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر نازل کی جاتی ہے۔ پھر ان سے پوچھو کیا یہ اندھا اور آنکھوں والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں کہ تم غور نہیں کرتے؟ سبحان اللہ، پھر غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے، پھر تدبر کی بات کی جا رہی ہے۔ افلا تتفکرون، کیا تم غور و فکر سے کام نہیں لیتے؟ تو میرے پاس تو صرف جو وحی آتی ہے میں اسی کو تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں، میں تو کوئی دعویٰ نہیں کرتا۔ یعنی رسول اللہ کے ذریعے سے کہلوا دیا گیا کہ میرے پاس نہ کوئی خزانے ہیں، نہ غیب کی کنجیاں ہیں، اور نہ میں کوئی فرشتہ ہوں، بس میں تو وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے اوپر آتی ہے۔ تو ایمان کے بعد عمل صالح ضروری ہے، نیت کی اصلاح بھی ضروری ہے، اور جو لوگ اپنی نیت کو درست کر لیں گے اور ایمان لائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ایسے لوگوں کے لیے کوئی خوف اور کوئی رنج کا موقع نہیں ہے۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم اس علم وحی کے ذریعے سے ان لوگوں کو نصیحت کرو تو اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ اپنے رب کے سامنے کبھی اس حال میں پیش کیے جائیں گے کہ اس کے سوا وہاں کوئی ایسا ذی اقتدار نہ ہوگا جو ان کا حامی و مددگار ہو یا ان کی سفارش کرے، شاید کہ اس نصیحت سے متنبع ہو کر وہ اللہ سے ڈرنے کی روش اختیار کر لیں۔ اور جو لوگ اپنے رب کو رات دن پکارتے رہتے ہیں اور اس کی خوشنودی کی طلب میں لگے ہوئے ہیں، انہیں اپنے سے دور نہ پھینکو، ان کے حساب میں سے کسی چیز کا بار تم پر نہیں ہے اور تمہارے حساب میں سے کسی چیز کا بار ان پر نہیں ہے۔ اس پر بھی اگر تم انہیں دور رکھو گے تو ظالموں میں شمار ہوگے۔ دراصل ہم نے اس طرح ان لوگوں میں سے بعض کو بعض کے ذریعے سے آزمائش میں ڈالا ہے تاکہ وہ انہیں دیکھ کر کہیں کہ یہ ہیں وہ لوگ جن پر ہمارے درمیان اللہ کا فضل و کرم ہوا ہے، ہاں کہ اللہ اپنے شکر گزار بندوں کو اس سے زیادہ نہیں جانتا ہے۔ جب تمہارے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیت پر ایمان لاتے ہیں تو ان سے کہو تم پر سلامتی ہے، تمہارے رب نے رحم و کرم کا شیوا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، یہ اس کا رحم و کرم ہی ہے کہ اگر تم میں سے کوئی نادانی کے ساتھ کسی برائی کا ارتکاب کر بیٹھتا ہو پھر اس کے بعد توبہ اور اصلاح کر لے تو اسے معاف کر دیتا ہے اور نرمی سے کام لیتا ہے۔ تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کے سامنے یہ بات پیش کی جائے، یعنی جو وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں، کیونکہ وہاں پر ان کے پاس نہ کوئی، اللہ تعالیٰ کے پاس اس وقت قیامت کے لیے نہ کوئی سفارشی ہوگا نہ کوئی مددگار ہوگا، جن کو معلوم ہے کہ صرف اور صرف ان کے نیک عمل ان کے کام آئیں گے۔ لیکن آج آپ دیکھیں کہ آج ہمارے مسلمانوں نے کس کس کو سہارا بنا لیا ہے، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور جبکہ ہم سارے کام کرتے غیر مسلموں کی طرح ہیں۔ جو کہا تھا نا حالی نے کہ کرے غیر گربت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کو تو کافر، کواقب میں مانے کرشمہ تو کافر، جھکے آگ پر بحر سجدہ تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کو رتبہ نبی سے بڑھائیں، مزاروں پہ دن رات نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں، نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔ یعنی ہم نے تو کیا کچھ سمجھ رکھا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ فلاں سفارشی ہیں، ہمارے فلاں ہمارے کیئر ٹیکر ہیں، یہ کل قیامت کے دن ہمیں سہارا دے دیں گے، یہ فلاں ہمیں قیامت کے دن بچا لیں گے، جبکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جو اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ وہ جانتے ہیں کہ کل قیامت کے دن کوئی ان کا سفارش کرنے والا کوئی مددگار نہیں ہوگا، جو اپنے رب کو دن اور رات پکارتے ہیں، اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ تو ہم نے تو کیا کر رکھا ہے، ہم تو مزاروں پہ جاتے ہیں، شہیدوں سے امیدیں باندھتے ہیں، اور اماموں کو اور پیروں کو اور عاملوں کو ہم نے اپنا سفارشی بنا رکھا ہے، تو کل کوئی کام نہیں آئے گا۔ اسی طرح ہم اپنے نشانے کھول کھول کر پیش کرتے ہیں تاکہ مجرموں کی راہ بالکل نمایاں ہو جائے۔ تو کفار مکہ کے جو بہت سارے اعتراضات تھے، یہاں پر ان کا جواب دیا گیا ہے کہ تم اعتراض برائے اعتراض مت کرو، اور وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دراصل کاہن اور پتہ نہیں کیا کچھ کہتے تھے، تو ان سب کا یہاں پر ان کی سوچ کو یہاں پر ریجیکٹ کیا جا رہا ہے۔ اور وہ لوگ کہتے تھے کہ ان لوگوں کو دور ہٹا دو ہم سے. یہ جو عمار ہے، بلال رضی اللہ عنہ ہے، صہیب ہیں، یہ غریب لوگ تھے، اصل میں غلام طبقے کے لوگ تھے. تو کفار مکہ سرداران قریش کہا کرتے تھے، سرداران مکہ کہا کرتے تھے کہ یہ ایسے غریب لوگ، ہم اور یہ لوگ ایک جگہ بیٹھے، ان کو ہٹا دو. تو اللہ تعالیٰ فرمانے کہ نہیں، ایسے لوگوں کو اپنے سے دور نہ کرو جو دن رات اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کو یہ لوگ بہت پسند ہیں جو اللہ تعالیٰ کو دن رات پکارتے رہتے ہیں. پھر یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری رحمت میرے عذاب پر چھائی ہوئی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، کہ اللہ تعالیٰ نے رحم کا شیوا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے. سبحان اللہ، حدیث میں آتا ہے میں نے یہ لکھ دیا. یعنی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا اور قلم کو حکم دیا کہ یہ لکھ دے کہ میری رحمت میرے غضب پر چھائی ہوئی ہے. اور جو کوئی توبہ کرے گا اور اللہ تعالیٰ کو جب توبہ کر کے اصلاح کرے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کو رحیم پائے گا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ تم لوگ اللہ کے سوا جن دوسروں کو پکارتے ہو ان کی بندگی کرنے سے مجھے منع کیا گیا ہے. کہو میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کروں گا، اگر میں نے ایسا کیا تو گمراہ ہو گیا، راہ راست پانے والوں میں نہ رہو. کہو میں اپنے رب کی طرف سے ایک دلیل روشن پر قائم ہوں اور تم نے اسے جھٹلا دیا ہے. اب میرے اختیار میں وہ چیز ہے یا نہیں جس کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو. فیصلے کا سارا اختیار اللہ کو ہے، وہی امر حق بیان کرتا ہے اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. کہو اگر کہیں وہ چیز میرے اختیار میں ہوتی جس کی تم جلدی مچا رہے ہو تو میرے اور تمہارے درمیان کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، مگر اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ ظالموں کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے. اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، بحر و بر میں جو کچھ ہے سب سے وہ واقف ہے. سبحان اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف اور کبریائی بیان کی جا رہی ہے یہاں پر. درخت سے گرنے والا کوئی پتا ایسا نہیں جس کا اسے علم نہ ہو، زمین کے تاریخ پردوں میں کوئی دانہ ایسا نہیں جس سے وہ باخبر نہ ہو. خشک و تر سب کچھ ایک کھلی کتاب میں لکھا ہوا ہے، وہی ہے جو رات کو تمہاری روحیں قبض کرتا ہے اور دن کو جو کچھ تم کرتے ہو اسے جانتا ہے. پھر دوسرے روز وہ تمہیں اسی کاروبار کے عالم میں واپس بھیج دیتا ہے تاکہ زندگی کی مقرر مدت پوری ہو. آخر کار اسی کی طرف تمہاری واپسی ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو. سبحان اللہ، یہ آیت پڑھنے کے بعد بھی اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی کبریائی کا احساس اپنے اندر پیدا نہ کرے یا اس کی کبریائی کو محسوس نہ کرے تو وہ نادان شخص ہوگا. کیسی پیاری پیاری آیتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل فرمائی ہیں جو ہمارے ایمان کو مضبوط کر دیتی ہیں، جو ہمارے ایمان کو بڑھا دیتی ہیں. سوچیے ذرا کہ وہ ہمارا رب کیسا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کروایا ہے کہ اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جنہیں اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، کوئی پتا ایسا نہیں گرتا جس کی اسے خبر نہ ہو. بحر و بر میں جو کچھ ہے سب سے وہ واقف ہے، سمندر میں کیا کچھ ہو رہا ہے، پہاڑوں پر کیا کچھ ہو رہا ہے، خشکی میں کیا کچھ ہو رہا ہے، ہر چیز کی اسے خبر ہے. اور یہ تو ہماری صرف ایک دنیا ہے نا، ایسی پتہ نہیں اور کتنی دنیائیں ہیں جہاں کوئی کون کون سی مخلوق ہوگی اللہ تعالیٰ کی، اس کے بارے میں بھی اس کو علم ہے. سبحان اللہ، کیسی وہ ذات ہے. آپ سوچیں اس ذات سے بھلا پھر ہم مایوس ہوں یا نا امید ہوں یا اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں یا پھر اس کی کبریائی اور عظمت کا احساس ہمارے دل میں پیدا نہ ہو، تو ہم سے بڑھ کر پھر نادان کون ہوگا. آپ درخت کے نیچے کھڑے رہیے کبھی اور سوچئے کہ درخت سے اگر پتے، پتجھڑ کا موسم ہو اور کوئی درخت کو ہلائے اور پتے گرتے ہیں تو ہم وہاں درخت کے نیچے کھڑے رہ کر بھی ان پتوں کو شمار نہیں کر سکتے، اور ہم یہ جان ہی نہیں سکتے ہم کتنے بھی کیمرے لگا لیں کہ کون سا پتا پہلے گرا تھا. لیکن سبحان اللہ، ہمارا وہ رب ایسا ہے، ہمارا خالق، ہمارا مالک، اس کی عظمت اور کبریائی کے کیا کہنے. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی تعریف تو ویسے ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے خود اپنی تعریف بیان کی ہے. ہماری زبان اس سے عاجز اور قاصر ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر سکیں. سبحان اللہ، تو درخت سے گرنے والا کوئی پتا ایسا نہیں جس کا اسے علم نہ ہو، یہ ہے اس کی قدرت اور یہ ہے اس کا علیم اور خبیر ہونا. سبحان اللہ، کیا قدرت والا ہے ہمارا رب. اور ایسے رب کے سامنے کوئی تکبر کر سکتا ہے؟ ایسے رب سے کوئی اپنے اعمال چھپا سکتا ہے؟ کون سی زمین ہے جہاں جا کر آپ چھپ کر گناہ کر سکتے ہیں؟ کون سا آسمان ہے، کون سی جگہ ہے جہاں آپ یہ کہیں کہ میں وہاں چلا جاؤں اور وہاں سے مجھے اللہ تعالیٰ نہیں دیکھ رہا ہوگا؟ کوئی جگہ ایسی ہے ہمارے لیے؟ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات سے بے پرواہ نہیں ہو سکتے. وہ اپنی ذات میں آپ محمود ہے ہمارا رب، ہم اس کی تعریف بھی نہیں بیان کر سکتے. وہ غنی ہے، الحمید ہے، اس کی تعریف ویسی ہے جیسے اس نے اپنی خود تعریف فرمائی ہے. ہماری زبان کے پاس وہ الفاظ ہی نہیں ہے کہ ہم اس کی تعریف اپنے الفاظوں میں بیان کر سکیں. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی قدرت. اپنے بندوں پر وہ پوری قدرت رکھتا ہے اور تم پر نگرانی کرنے والے مقرر کر کے بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو اس کے بھیجے ہوئے فرشتے اس کی جان نکال لیتے ہیں اور اپنا فرض انجام دینے میں ذرا کوتاہی نہیں کرتے. پھر سب کے سب اللہ ہی نے اپنے حقیقی آقا کی طرف واپس لائے جاتے ہیں. خبردار ہو جاؤ، فیصلے کے سارے اختیارات اسی کو حاصل ہیں اور وہ حساب لینے میں بہت تیز ہے. وہو اسرع الحاسبین، آیت نمبر 62، کہ وہ حساب لینے میں بھی بہت سخت ہے، جو اتنی باریک بھی، اتنا اللطیف الخبیر ہے، جو ہر چیز پر نظر رکھتا ہے کہ پتہ بھی گرنے کا اس کو علم ہے، تو بھلا کیا وہ ہمارے اعمال کو نہیں جانے گا؟ کیا وہ ہماری نیتوں کو نہیں جانے گا؟ اور اس کو حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پوچھو، صحرا اور سمندر کی تاریکیوں میں کون تمہیں خطرات سے بچاتا ہے؟ کون ہے جس سے تم مصیبت کے وقت گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے دعائیں مانگتے ہو؟ کس سے کہتے ہو کہ اگر اس بلا سے تو نے ہم کو بچا لیا تو ہم ضرور شکر گزار ہوں گے؟ کہو، اللہ تمہیں اس سے اور ہر تکلیف سے نجات دیتا ہے، پھر تم دوسروں کو اس کا شریک ٹھہراتے ہو۔ کہو، وہ اس پر قادر ہے کہ تم پر کوئی عذاب اوپر سے نازل کر دے، یا تمہارے قدموں کے نیچے سے برپا کر دے، یا تمہیں گروہوں میں تقسیم کر کے گروہ کو دوسرے گروہ کی طاقت کا مزہ چکھوا دے۔ دیکھو ہم کس طرح بار بار مختلف طریقوں سے اپنے نشانیاں ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں، شاید کہ حقیقت کو سمجھ لیں۔ تمہاری قوم اس کا انکار کر رہی ہے، حالانکہ وہ حقیقت ہے۔ ان سے کہہ دو کہ میں تم پر حوالہ دار نہیں بنایا گیا ہوں، ہر خبر کے ظہور میں آنے کا ایک وقت مقرر ہے، ان قریب تم کو اس کا انجام معلوم ہو جائے گا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم دیکھو کہ لوگ ہماری آیات پر نقطہ چینیاں کر رہے ہیں تو ان کے پاس سے ہٹ جاؤ، یہاں تک کہ وہ اس گفتگو کو چھوڑ کر دوسری باتوں میں لگ جائیں۔ اور اگر کبھی شیطان تمہیں بھلاوے میں ڈال دے تو جس وقت تمہیں اس غلطی کا احساس ہو جائے، اس کے بعد پھر ایسے ظالم لوگوں کے پاس نہ بیٹھو۔ ان کے حساب میں سے کسی چیز کی ذمہ داری پرہیزگار لوگوں پر نہیں ہے، البتہ نصیحت کرنا ان کا فرض ہے، شاید کہ وہ غلط روی سے بچ جائیں۔ یہاں پر دراصل ان محفلوں اور مجلسوں سے اجتناب کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ کی آیت پر لوگ بحث و مباحثہ کرتے ہیں، بال کی کھال نکالتے ہیں اور زبردستی اس کو کسی دوسرے رخ پر لے جاتے ہیں۔ تو جب کسی مجلس میں اللہ کی آیت کا مذاق اڑایا جا رہا ہو تو وہاں سے اٹھ جانا چاہیے، وہاں بیٹھنا نہیں چاہیے، اور بلا وجہ کی بحث و مباحث نہیں کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی آیت میں، یہ بات اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ جن مجلسوں میں اللہ تعالیٰ کی آیت کا مذاق اڑایا جا رہا ہو وہاں سے اٹھ جانا چاہیے، البتہ نصیحت کرنا ان کا فرض ہے، شاید کہ وہ غلط روی سے بچ جائیں۔ چھوڑو ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے اور جنہیں دنیا کی زندگی فریب میں مبتلا کیے ہوئے ہیں، ہاں مگر یہ قرآن سنا کر نصیحت اور تنبیہ کرتے رہو کہ کہیں کوئی شخص اپنے کیے کرتوتوں کے وبال میں گرفتار نہ ہو جائے، اور گرفتار بھی اس حال میں ہو کہ اللہ سے بچانے والا کوئی حامی و مددگار اور کوئی سفارشی اس کے لیے نہ ہو، اور اگر وہ ہر ممکن چیز فدیے میں دے کر چھوٹنا چاہے تو وہ بھی اسے قبول نہ کی جائے، کیونکہ ایسے لوگ تو خود اپنی کمائی کے نتیجے میں پکڑے جائیں گے۔ ان کو تو اپنے انکار حق کے معاوضے میں کھولتا ہوا پانی پینے کو اور دردناک عذاب بھگتنے کو ملے گا۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے جو لوگ دنیا کی زندگی میں مگن ہیں اور اللہ کی آیت کو سننے سے انکار کرتے ہیں۔ تو کہا جا رہا ہے کہ ان کو قرآن کے ذریعے سے نصیحت کی جائے تاکہ وہ ہو سکتا ہے شاید سدھر جائیں اور نیکی کی طرف آ جائیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پوچھو کہ ہم اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکاریں جو نہ ہمیں نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان، اور جبکہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا چکا ہے، تو کیا اب ہم الٹے پاؤں پھر جائیں؟ کیا ہم اپنا حال اس شخص کا سکر لیں جسے شیطانوں نے صحرا میں بھٹکا دیا ہو اور وہ حیران و سرگردان پھر رہا ہو؟ درا حالانکہ اس کے ساتھی اسے پکار رہے ہوں کہ ادھر آ، یہ سیدھی راہ موجود ہے۔ کہو، حقیقت میں صحیح رہنمائی تو صرف اللہ کی رہنمائی ہے، اور اس کی طرف سے ہمیں حکم ملا ہے کہ مالک کائنات کے آگے سر اطاعت خم کر دو، نماز قائم کرو اور اس کی نافرمانی سے بچو، اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے۔ وہی ہے جس نے آسمان و زمین کو برحق پیدا کیا ہے، اور جس دن وہ کہے گا کہ حشر ہو جائے اسی دن وہ ہو جائے گا، اس کا ارشاد عین حق ہے، اور جس روز سور پھونکا جائے گا اس روز بادشاہی اسی کی ہوگی، وہ غیب اور شہادت ہر چیز کا عالم اور دانا اور باخبر ہے۔ سبحان اللہ، قیامت کے دن ساری بادشاہتیں ختم ہو جائے گی جو دنیاوی بادشاہ بنے تھے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ این الجبارون، کہاں ہے وہ جبار جو بڑے جبار بنے پھرتے تھے، کہاں ہے وہ مالک جو بڑے مالک بنے پھرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے، آج ملک کس کا ہے؟ للہ الواحد القہار، صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے بادشاہت ہوگی، اللہ سبحانہ تعالیٰ فیصلہ کرنے والا ہوگا۔ اب یہاں سے واقعے کو ٹرن کیا جا رہا ہے، یعنی دوسرا ٹاپک آ رہا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، 74 آیت۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ یاد کرو جبکہ اس نے اپنے باپ آزر سے کہا تھا کہ تو بتوں کو خدا بناتا ہے، میں تو تجھے اور تیری قوم کو کھلی گمراہی میں پاتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کو ہم اسی طرح زمین اور آسمانوں کا نظام سلطنت دکھاتے تھے، اور اس لیے دکھاتے تھے کہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ ابھی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، لیکن ہم ابراہیم علیہ السلام کے واقعات بار بار آتے رہیں گے تو ہم پڑھیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کیسی تھی۔ ماشاءاللہ، بالکل نوجوان تھے، لیکن کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر غور و فکر کی صلاحیت پیدا کی تھی کہ بت پرست گھرانے میں پیدا ہوئے، یعنی جو بت بنانے والے تھے اپنے ہاتھوں سے ان کے گھر میں پیدا ہوئے، پورا معاشرہ بت پرست تھا، ہر طرف شرک اور بت پرستی تھی، لیکن کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو غور و فکر کی صلاحیت دی اور ان کو حنیف اور یکسو بنایا۔ چنانچہ جب رات اس پر تاری ہوئی تو اس نے ایک تارا دیکھا، کہا یہ میرا رب ہے، مگر جب وہ ڈوب گیا تو بولا ڈوب جانے والوں کا تو میں گرویدہ نہیں ہوں۔ پھر جب چاند چمکتا نظر آیا تو کہا یہ ہے میرا رب، مگر جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہا اگر میرے رب نے میری رہنمائی نہ کی ہوتی تو میں بھی گمراہ لوگوں میں شامل ہو گیا ہوتا۔ پھر جب سورج کو روشن دیکھا تو کہا یہ ہے میرا رب، یہ سب سے بڑا ہے، مگر جب وہ بھی ڈوبا تو ابراہیم علیہ السلام پکار اٹھا انی بری مما تشرکون، کہا کہ اے برادران قوم، میں ان سب چیزوں سے بیزار ہوں جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو، میں نے تو یکسو ہو کر اپنا رخ اس ہستی کی طرف کر لیا جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے، اور میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اب دیکھیں یہ ہوتا ہے غور و فکر کا نتیجہ، جب انسان غور و فکر کرتا ہے، تدبر کرتا ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنے راستے کھولتا چلا جاتا ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو لوگ بھی ہمارے راستے میں جدوجہد کریں گے ہم ان کے لیے راستے کھولتے چلے جائیں گے۔ تو یہ غور و فکر کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے غور کیا، ستارے کو دیکھا، پہلے کہا کہ ہو سکتا ہے یہ میرا رب ہو، کیونکہ وہ لوگ بتوں کو پوچھتے تھے تو بتوں کو تو وہ گرویدہ نہیں تھے، تو ستارے کو دیکھا کہ آسمان پر نظر آ رہا ہے، شاید یہ رب ہو، لیکن جب وہ ڈوب گئے تو کہا کہ نہیں، ڈوبنے والے تو میرا رب نہیں ہو سکتے۔ پھر چاند کو دیکھا تو چاند، کہا کہ یہ ہو سکتا ہے میرا رب ہو، لیکن جب چاند بھی ڈوب گئے تو کہا کہ ایسے لوگوں کا تو میں پرستار نہیں ہوں۔ پھر سورج کو دیکھا تو کہا کہ ہاں یہ تو بہت بڑا ہے، یہی میرا رب ہوگا، لیکن پھر وہ بھی جب ڈوب گئے تو کہا کہ میں بیزار ہوں شرک سے۔ ایک صحابی تھے عمرو بن جموع، ان کو بھی بتوں سے بہت محبت تھی، ان کی فیملی پوری اسلام قبول کر چکی تھی، وہ اکیلے تھے جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، ان کا ایک بت تھا جس سے وہ ساری باتیں کیا کرتے تھے۔ تو ایک دن انہوں نے دیکھا ان کو، اور اپنے بت سے ان کو بہت زیادہ محبت تھی، لیکن ایک دن ان کے بیٹے نے اس بت کو باہر پھینک دیا، ان کی بیوی نے، تو وہ اتنا حیران اور پریشان ہو کر اس بت کو ڈھونڈتے رہے اور بہت غصہ کیا ان لوگوں کا کہ جنہوں نے اس کو پھینکا ہے، اور کہا کہ اے بت، اگر تو سچا ہے تو ان سے بدلہ لینا۔ تین دن تک مسلسل ان کے بت کو وہ روز لاتے رہے باہر سے، اور روز کو اس کو گندگی میں پھینکتا رہا، وہ اس کو صاف ستھرا کرتے اور پھر واپس رکھ دیتے۔ پھر آخر تک انہوں نے کہا کہ اے بت، اگر تو سچا ہے اور تیرے میں اتنی طاقت ہے تو تجھے جو پھینکنے والے تو ان کو ظاہر کر دے یا ان کو تباہ برباد کر دے۔ آخر کل ان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ جس جو بت اپنے آپ کو بچا نہ سکے، جس کو کوئی بھی اٹھا کر گندگی میں پھینک رہا ہے، تو پھر وہ میری کیا مدد کرے گا، اور پھر کہا کہ میں بیزار ہوں اس شرک سے، اور پھر مسلمان ہوئے اور جنگ احد میں شہید ہوئے ماشاء اللہ۔ تو جو لوگ غور و فکر کرتے ہیں ان کو خود حقیقت ان کے سامنے عیاں ہو جاتی ہے۔ اس کی قوم اس سے جھگڑنے لگی تو اس نے قوم سے کہا کہ تم لوگ اللہ کے معاملے میں مجھ سے جھگڑتے ہو، حالانکہ اس نے مجھے راہ راست دکھا دی ہے، اور میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے نہیں ڈرتا، ہاں اگر میرے رب کچھ چاہے تو وہ ضرور ہو سکتا ہے، میرے رب کا علم ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، پھر کہ تم ہوش میں نہ آؤ گے، اور آخر میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے میں کیسے ڈروں جبکہ تم اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو اللہ کے برابر شریک ٹھہراتے ہو، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کوئی سند نازل نہیں کی، ہم دونوں فریقوں میں سے کون زیادہ بے خوفی و اطمینان کا مستحق ہے، بتاؤ اگر تم کچھ علم رکھتے ہو، حقیقت میں تو امن انہی کے لیے ہے، اور راہ راست پر وہی ہیں جو ایمان لائے اور جنہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ آلودہ نہیں کیا، یعنی شرک نہیں کیا۔ یہ تھی ہماری وہ حجت جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس کی قوم کے مقابلے میں عطا کی، ہم جسے چاہتے ہیں بلند مرتبے عطا کرتے ہیں، حق یہ ہے کہ تمہارا رب نہایت دانا اور علیم ہے۔ پھر ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق اور یعقوب علیہ السلام جیسی اولاد دی، اور ہر ایک کو راہ راست دکھائی، وہی راہ راست جو اس سے پہلے نوح علیہ السلام کو دکھائی تھی، اور اسی کے نسل سے ہم نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو، اس طرح ہم نیکوکاروں کو ان کی نیکی کا بدلہ دیتے ہیں۔ اسی کی اولاد سے زکریہ، یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس علیہ السلام کو راہ یاب کیا، ہر ایک ان میں سے صالح تھا، انہیں کے خاندان سے اسماعیل، یسع اور یونس علیہ السلام، اور لوط کو دکھایا، ان میں سے ہر ایک کو ہم نے تمام دنیا والوں پر فضیلت عطا کی، نیز ان کے آبا و اجداد اور ان کی اولاد اور ان کے بھائی بندوں میں سے بہتوں کو ہم نے نوازا، انہیں اپنی خدمت کے لیے چن لیا اور سیدھے راستے کی طرف ان کی رہنمائی کی، یہ اللہ کی ہدایت ہے جس کے ساتھ وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے راہ دکھاتا ہے، لیکن اگر کہیں ان لوگوں نے شرک کیا ہوتا تو ان سب کا کیا کرایہ غارت ہو جاتا۔ وہ لوگ تھے جن کو ہم نے کتاب اور حکم اور نبوت عطا کی تھی، اب اگر یہ لوگ ماننے سے انکار کرتے ہیں تو ہم نے کچھ اور لوگوں کو یہ نعمت سونپ دی ہے جو اس سے منکر نہیں ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہی لوگ اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ تھے، انہی کے راستے پر تم چلو، اور کہہ دو کہ میں اس تبلیغ و ہدایت کے کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، یہ تو ایک عام نصیحت ہے جو تمام دنیا والوں کے لیے ہے، انہیں رسول کبھی بھی کوئی اجرت نہیں مانگتے کام پر۔ ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہ جانی، کہا کہ اللہ نے کسی بشر پر کچھ نازل نہیں کیا ہے، ان سے پوچھو پھر وہ کتاب جسے موسیٰ علیہ السلام لائے تھے، جو تمام انسانوں کے لیے روشنی اور ہدایت تھی، جسے تم پارا پارا کر کے رکھتے ہو، کچھ دکھاتے اور بہت کچھ چھپا جاتے ہو، اور جس کے ذریعے سے تم کو وہ علم دیا گیا جو نہ تمہیں حاصل تھا اور نہ تمہارے باپ دادا کو، آخر اس کا نازل کرنے والا کون تھا؟ بس اتنا کہہ دو کہ اللہ اللہ، پھر انہیں اپنی دلیل بازیوں سے کھیلنے کے لیے چھوڑ دو۔ اسی کتاب کی طرح یہ کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے، بڑی خیر و برکت والی ہے، اس چیز کی تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے آئی تھی، اور اس سے نازل کی گئی ہے کہ اس کے ذریعے سے تم بستیوں کے اس مرکز کو یعنی مکہ اور اس کے اطراف میں رہنے والوں کو متنبع کرو۔ اس کتاب کو بابرکت کہا گیا ہے، اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تورات نازل کی تھی، جبکہ تورات کو انہوں نے پارا پارا کر دیا، اس کا کچھ حصہ مانتے تھے کچھ حصے کو نہیں مانتے تھے۔ تو یہ کتاب کیسی ہے؟ بابرکت ہے۔ آج بھی آپ اس کو اگر پڑھیں گے، لیں گے، سمجھیں گے تو اس کی برکتیں ہر طرف آپ کو نظر آئے گی۔ قرآن کی اہمیت بتائی جا رہی ہے۔ جو لوگ آخرت کو مانتے ہیں وہ اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں، اور ان کا حال یہ ہے کہ اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ اور اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان گھڑے یا کہے کہ مجھ پر وحی آئی ہے، دراصل کہ اس پر کوئی وحی نازل نہ کی گئی ہو، یہ جو اللہ کی نازل کردہ چیز سے مقابلے میں کہے کہ میں بھی ایسی چیز نازل کر کے دکھا دوں گا، کاش تم ظالموں کو اس حالت میں دیکھ سکو جبکہ وہ سکرات موت میں ڈبکیاں کھا رہے ہوتے ہیں اور فرشتے ہاتھ بڑا بڑھا کر کہہ رہے ہوتے کہ لاؤ نکالو اپنی جان، آج تمہیں ان باتوں کی پاداش میں ذلت کا عذاب دیا جائے گا جو تم اللہ پر تہمت رکھ کر ناحق کہا کرتے تھے اور اس کی آیات کے مقابلے میں سرکشی دکھاتے تھے۔ لو اپنوں ویسے ہی تنے تنہا ہمارے سامنے حاضر ہو گئے جیسا ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ اکیلا پیدا کیا تھا، جو کچھ ہم نے تمہیں دنیا میں دیا تھا وہ سب تم پیچھے چھوڑ آئے ہو، اور اب ہم تمہارے ساتھ تمہارے ان سفارشیوں کو بھی نہیں دیکھتے جن کے متعلق تم سمجھتے تھے کہ تمہارے کام بنانے میں ان کا بھی کچھ حصہ ہے، تمہارے آپس کے سب رابطے ٹوٹ گئے اور وہ سب تم سے گم ہو گئے جن کا تم زوم رکھتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے بارے میں یہاں بتا رہے، دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا اللہ ہے، وہی زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور وہی مردہ کو زندہ سے خارج کرتا ہے، یہ سارے کام کرنے والا اللہ ہے، پھر تم کدھر بہ کے چلے جا رہے ہو۔ آیت نمبر 60، یعنی بے جان سے جاندار کو نکالنا اور جاندار سے کسی کو بے جان کرنا، یہ صرف اللہ کے قبضے قدرت میں، کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہو سکتی۔ پردے شب کو چاک کر کے وہی صبح نکالتا ہے، سبحان اللہ، واقعی میں یہ تو اس منظر کو دیکھ کر جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا قائل نہیں ہوتا اس سے بڑھ کر نادان کون ہوگا۔ اسی نے رات کو سکون کا وقت بنایا ہے، اس نے چاند اور سورج کے طلوع غروب کا حساب مقرر کیا ہے، یہ سب اسی زبردست قدرت اور علم رکھنے والے کے ٹھہرائے ہوئے اندازے ہیں، اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے تاروں کو صحرا اور سمندر کی تاریکیوں میں راستہ معلوم کرنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ دیکھو ہم نے نشانیاں کھول کر بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، اور وہی ہے جس نے ایک متنفس سے تم کو پیدا کیا، پھر ہر ایک کے لیے ایک جائے قرار ہے اور ایک اس کے سونپے جانے کی جگہ، یہ نشانیاں ہم نے واضح کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، یعنی کس قبر میں کس کو کہاں دفن ہونا ہے، کس کی موت کہاں آئے گی اور آخرت میں کس کا کیا ٹھکانا ہوگا، یہ سب کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اور وہی ہے جس نے آسمانوں سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے ہر قسم کی نباتات اگائی، پھر اس سے ہرے ہرے کھیت اور درخت پیدا کیے، پھر ان سے تہ بر تہ چڑھے ہوئے دانے نکالے، اور کھجور کے شگوفوں سے پھلوں کے گچھے پیدا کیے جو بوجھ کے مارے جھکے پڑتے ہیں۔ سبحان اللہ، کبھی قدرت کا یہ نظارہ بھی دیکھیے گا، جب بارش برستی ہے جب، اور جب درختوں پر کھجور کے خوشے لگتے ہیں اور انگور اور زیتون اور انار کے باغ لگائے جن کے پھل ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور ہر ایک کی خصوصیات جدا جدا بھی ہیں، یہ درخت جب پھلتے ہیں تو ان میں پھل آنے اور پھل ان کے پکنے کی کیفیت ذرا غور کی نظر سے دیکھو، ان چیزوں میں نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں، اس پر بھی لوگوں نے جنوں کو اللہ کا شریک ٹھہرا دیا ہے۔ سبحان اللہ، ایک ہی زمین سے سیراب ہونے والے، ایک ہی زمین سے نکلنے والے پھل، ایک ہی بارش کے پانی سے سیراب ہونے والے اور ایک ہی آب و ہوا پانے والے، لیکن ایک اورینج ہے اور ایک سنترا ہے اور ایک انار ہے، آپ دیکھیں دونوں کا مزہ الگ، دونوں ہانے کے ایک ہی زمین سے نکلے ہیں، دونوں ایک ہی پانی سے سیراب ہوئے ہیں، لیکن آپ انار کو دیکھ لیجئے، اور کبھی غور کریں جب انار آپ چھیلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا احساس ہوتا ہے کہ کس نے کون وہ ذات ہے کہ جس نے ان کو کیسے جما دیا، انار کے دانے اگر آپ نکال کر دوبارہ جمانا چاہے انار میں آپ جما سکتے ہیں، کیسے فکس بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور آپ دیکھیں ہر انہیں انار میں آپ دیکھیں ایک پتلی سی پرت ہوتی ہے، ایک باریک مہین سا پردہ سا ہوتا ہے، وہ ایک پتلی سی جھلی ہوتی ہے جو سب کو سیپریٹ کرتی ہے ماشاءاللہ، اور دانے پر دانے جمع ہوتے ہیں، پھر آپ دیکھیں کہ جو سنترا ہے اس کی کاشیاں آپ دیکھ لیں کتنا خوبصورت، اس کی چیریاں جو بنی ہوتی ہیں اندر سنترے کی، اتنا خوبصورت کہ وہ آپ کوئی اس کو ایسا پیش نہیں کر سکتا، سبحان اللہ، کس نے یہ ڈالا، کس نے اس کے اندر وہ رس بھرا، کس نے اس کو اس طرح سے تہ بر تہ جمایا، اور کس نے اس کے اندر یہ رنگ پیدا کیا، سبحان اللہ، قدرتی رنگ۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کو دیکھیں اور غور کریں، اور اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور اس کی عظمت کا احساس اپنے دل میں ہم پیدا کریں۔ انگور گرین بھی ہیں، بلیک بھی ہیں، کتنے قسم کے بلیک بیری اور ریڈ بیری، پتہ نہیں کیا کیا ہم بلو بیری کہتے ہیں، ہر ایک کا مزہ الگ ہے ماشاءاللہ، ایک ہی زمین سے سیراب ہونے والے پھل، کون پیدا کرتا ہے، کون زمین میں جان ڈالتا ہے، کون مردہ زمین کو جلا بخشتا ہے، تو وہ خالق ہے، اور بے جانب بوجھ اس کے لیے وہ لوگ بیٹے اور بیٹیاں تصنیف کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ پاک اور بالاتر ہے ان باتوں سے جو یہ لوگ کہتے ہیں۔ یعنی اس پر بھی وہ لوگوں نے جنوں کو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرا دیا ہے، یا اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں تصنیف کرتے ہیں، حالانکہ وہ پاک اور بالاتر ہے ان باتوں سے جو یہ لوگ کہتے ہیں۔ وہ تو آسمان اور زمین کا موجود ہے، اس کا کوئی بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ کوئی اس کا شریک زندگی ہی نہیں ہے؟ اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ ہم کہتے ہیں قل ہو اللہ احد اللہ الصمد، کہ اللہ تعالیٰ یکتا ہے، احد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس نے اس کے ذریعے سے کوئی پیدا ہوا، وہ ایک ہے بس، اکیلا تنہا۔ یہ ہے اللہ تمہارا رب، کوئی اس کے سوا رب نہیں ہے، ہر چیز کا خالق، لہٰذا تم اسی کی بندگی کرو اور وہ ہر چیز کا کفیل ہے۔ نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی اور وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے۔ سبحان اللہ، لا تدرک الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطیف الخبیر۔ وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے، وہ نہایت باریک بھی اور باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات پر ہم جتنی بات کریں کم ہے، یعنی سبحان اللہ، اس کی صفات سے اس کی کبریائی اور عظمت کا احساس ہوتا ہے اور ہمارے اندر ایمان تازہ ہوتا ہے اور ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل ہمارا بڑھتا ہے۔ دیکھو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بصیرت کی روشنیاں آ گئی ہیں، اب جو بینائی سے کام لے گا اپنا ہی بھلا کرے گا اور جو اندھا بنے گا خود نقصان اٹھائے گا۔ میں تم پر کوئی پاسبان نہیں ہوں۔ اس طرح ہم اپنی بات کو بار بار مختلف طریقوں سے بیان کرتے ہیں، اس لیے کرتے ہیں کہ لوگ کہیں تم کسی سے یہ لوگ کہیں کہ تم کہیں کسی سے پڑھ آئے ہو، اور جو لوگ علم رکھتے ہیں ان پر حقیقت کو روشن کر دیں۔ یعنی ہم سب جانتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے نہیں تھے، یہ جو وحی آتی تھی ان کے اوپر آسمانوں سے آتی تھی، کسی نے آپ کو پڑھایا نہیں تھا، آپ تو الف با یہ بھی نہیں جانتے، یعنی آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، اس لیے آپ کو امی کہا گیا ہے۔ تو یہ سب سے بڑا معجزہ ہے اور یہی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ وحی آسمانوں سے آئی تھی، آپ نے خود گھڑ کر نہیں سنائی۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس وحی کی پیروی کیے جاؤ جو تم پر تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے، کیونکہ اس ایک رب کے سوا کوئی اور رب نہیں ہے، اور ان مشرکین کے پیچھے نہ پڑو۔ اگر اللہ کی مشیت ہوتی تو وہ خود ایسا بندوبست کر سکتا تھا کہ لوگ شرک نہ کرتے۔ تم کو ہم نے ان پر پاسبان مقرر نہیں کیا اور نہ تم ان پر حوالہ دار ہو۔ اے ایمان لانے والو، یہ لوگ اللہ کے سوا جن کو پکارتے انہیں گالیاں نہ دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ شرک سے آگے بڑھ کر جہالت کی بنا پر اللہ کو گالیاں دینے لگے۔ ہم نے تو اسی طرح ہر گروہ کے لیے اس کے عمل کو خوشنما بنا دیا ہے، پھر انہیں اپنے رب ہی کی طرف پلٹ کر آنا ہے، اس وقت انہیں بتا دے گا کہ وہ کیا کچھ کرتے رہے ہیں۔ یعنی تم بتوں کو برا بھلا نہ کہو، کیونکہ ایسا نہ کہ پھر وہ غصے میں تمہارے رب کو برا بھلا کہنے لگے۔ تو لہٰذا ایک دفعہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اپنے والد کو گالی نہ دو۔ صاحب نے کہا کہ یا رسول اللہ، بھلا ایسے کیسے ہو سکتا کہ ہم اپنے والد کو برا بھلا کہیں، گالی دیں؟ کہ جب تم کسی کے والد کو گالی گلوچ کرو گے تو وہ بھی تمہارے والد کو دے گا، تو انہیں خود ہی کرنا ہوگا۔ تو لہٰذا جو غیر لوگ ہیں جو بتوں کو پوچھتے ہیں، تم ان کو برا بھلا نہ کہو، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ وہ غصے میں پھر اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہنے لگے۔ یہ لوگ کڑی کڑی قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ اگر کوئی نشانے ہمارے سامنے آ جائے تو ہم اس پر ایمان لے آئیں گے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کہ نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں، اور تمہیں کیسے سمجھایا جائے کہ اگر نشانیاں آ بھی جائیں تو یہ ایمان لانے والے نہیں؟ ہم اسی طرح ان کے دلوں اور نگاہوں کو پھیر رہے ہیں جس طرح یہ پہلی مرتبہ اس پر ایمان نہیں لائے تھے۔ ہم انہیں ان کی سرکشی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑے دیتے ہیں۔ تو بہرحال اس پورے پارے کا جو لب لباب تھا جو ہم کو سمجھ میں آیا، اور جو مکی صورتوں کا جو خاص اعجاز ہے، وہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں سوائے ایک دھوکے کے سوا، یہ ختم ہو جانے والی ہے، اور آخرت پائیدار ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ یعنی دنیا میں تھوڑے دن اس کو ایک تکڑبند کی کیفیت سے زندگی گزارنی پڑے گی، جیسے کہ گویا کہ وہ سمجھے کہ میں فی الحال بندھا ہوا ہوں، لیکن آخرت میں اس کے لیے آزادی ہوگی۔ تو جو دو باتیں ہم کو آج سیکھنی ہے، کہ پہلی بات تو یہ کہ اپنی اصلاح آپ کریں، یعنی ہم کو دوسروں کی فکر سے زیادہ پہلے اپنی فکر ہونی چاہیے کہ ہمارے خود کے نیک عمل کتنے زیادہ ہوئے ہیں۔ دوسروں کی برائیوں پر نظر رکھنے کی بجائے ہم اپنی اصلاح کی کوشش کریں، اپنے نیک عمل پر نظر رکھیں اور اس کو آگے بڑھانے میں مدد کریں کہ ہمارے نیک عمل بڑھتے جائیں، آخرت کے لیے توشہ تیار ہو۔ اور دوسری بات جو ہمیں سیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، اور شرک صرف یہ نہیں کہ بتوں کو پوجنا، بلکہ شرک یہ بھی ہے کہ کسی اور چیز پر بھروسہ یا توکل زیادہ کرنا، دوسری چیزوں پر زیادہ بھروسہ کرنا، دنیا ہی کے بندے بن کر رہ جانا، یا دنیا کے پیچھے بھاگنا بس، تو صرف دنیا کو سب کچھ سمجھ لینا، یہ بھی ایک طرح سے شرک ہے۔ یہ دنیا کی چیزوں پر توکل کرنا، یہ بھی ایک طرح کا شرک ہے۔ تو صرف دنیا کے پیچھے نہ پڑے رہیں، بلکہ آخرت کی فکر کریں اور اپنے اصلاح کی فکر کریں۔ تو یہ دو خاص چیزیں ہیں کہ ایک تو آخرت کی فکر، دنیا پر توکل نہیں ہے، دنیا ہی کے بندے بن کر نہیں بیٹھ جانا ہے، آخرت کی فکر بھی کرنی ہے اور اپنی اصلاح آپ کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اور ہماری کوششوں کو قبول فرمائے، اور اللہ کرے کہ جو بات بھی نکلی ہو حق کے ساتھ نکلی ہو، جو غلطی ہو وہ اللہ تعالیٰ سے درگزر فرمائے، اور ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنے والا بنائے، دنیا کا بندہ بننے سے ہم کو بچائے. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية من وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن، وهو على كل شيء قدير.